بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك حجا حقا تعبدا ورقا لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن لبيك وسعتيك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواصل لبيك إله الحق لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسالك العلم النافع ورزقا طيبا وامرا متقبلا امين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته جی کیسے ہیں آپ سب کیسے ہیں پیارے پیارے سے بہنیں اہل القرآن الحمد للہ الحمد للہ کیسا گزرا آپ سب کا ویکینڈ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے الحمد للہ جی اچھا گزرا سب کا چلو اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں آپ کے عمل میں آپ کے اہل میں آپ کے رزق میں اللہ تعالیٰ برکت دے اور یہ ساری برکتیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب کے ذریعے جوڑ دیں اس کی ساری برکتیں ہیں نا ہم محسوس کرتے ہیں نا کتنی بڑی نعمتیں ہیں نا ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہیں آج میں حدیث کی کتاب پڑھ رہی تھی تو مجھے ایک حدیث میں نے پڑھی تو الحمدللہ مجھے ایسا لگا کہ واقعی میں کتنی سچ بات ہے اور یہ بات جب سچ لگتی ہے جب انسان علم سے جڑتا ہے جب قرآن سے جڑتا ہے اور یہ توفیق بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے لیکن انسان کی طرف کی بات ہوتی ہے کہ انسان کتنی طرف رکھتا ہے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو علم کی طرف میں نکلتا ہے اللہ کی راہ میں شمار ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ واپس نہ لوٹا ہے جب ہم اپنی کلاس کے لیے آنے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں جب سے شمار ہو جاتے ہیں کیونکہ علم کی طلب ہے نا کہ اللہ تعالیٰ بس یہ کام ہمارا جلدی سے ہو جائے اور ہم علم حاصل کر لیں تیری کتاب کو پڑھ لیں تو دیکھیں کون نہیں چاہے گا کہ اللہ کی راہ میں جب تک پورا ٹائم اس کا شمار ہو الحمدللہ اس کلاس میں بیٹھنا بھی ہمارا کیا ہے اللہ کی راہ میں شمار ہو اللہ تعالیٰ ہم سے قبول کر لے تو اس لیے نا ہمیشہ اپنے لیے کیا کروائیں علم کی دعا کریں رب زدنی علما جو ہم نے ہم جو دعا پڑھتے ہیں نا کس کو سکھائی گئی تھی کچھ پتا ہے آپ لوگوں کو کس کو سکھائی گئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے نا کہ وَقُلْ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا کہ اے پیغمبر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہہ دیجیے میرے اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. کتنا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے نبی کو سکھا رہے ہیں. اب دیکھیں کہ علم کو زیادہ کرنا کہ جو بھی علم ہے ہمیں اس میں مزید اضافہ کر دے بڑھا دے. اور یہ دعا کرنا دیکھیں ایک عاجزی کا سمبل ہے, ایک عاجزی کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید دے. ہماری بھی یہ دعائیں چاہیے اللہ تعالیٰ ہم نہ بس یہی رک نہ جائیں اپنے تیس پارے کر کے. اللہ تعالیٰ ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے اس قرآن سے جوڑے رکھے, اس دین سے اپنی اس کتاب سے جوڑے رکھے. کیونکہ دیکھیں کہ اللہ کی راہ میں شمار ہوتا ہے انسان. اور ہمیشہ یہ دعا مانگنی چاہیے کہ رب بھی سکھنے ہوں گے اللہ ہمارے علم میں اضافہ کرے. ہمارا علم کچھ بھی نہیں ان شاء اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہت ساری آسانیاں کریں الحمدللہ. اور دیکھیں اللہ کی اللہ تڑپ دیکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی تڑپ دیکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس طرح ہماری ذریعے بھی نکال دیتے ہیں. میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی بہت ساری آسانیاں. اور الحمدللہ چلیں آج ہم پہلے اٹینڈنس لے لیتے ہیں, آپ لوگ ریڈی ہیں. اور دیکھیں اس کلاس میں جب بھی آیا کریں نا اپنی نیت کو ضرور چیک کیا کریں کہ ہم صرف اور صرف اللہ کی خاطر اللہ کا چہرہ جاننے کے لیے اس کلاس میں اور اللہ کی اس کتاب کو پڑھتے ہیں اور اللہ کی اس نعمت پر شکر ادا بھی بہت کیا کریں. اسی میں تو پھر اضافے کی بات ہوتی ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ پھر اللہ تعالیٰ اضافہ بھی کرتے ہیں. چلیے اٹینڈنس لے لیتے ہیں جلدی سے, ٹائم بھی اوپر ہو گیا ہے. آپ لوگ اپنا ون ٹائپ کیجیے گا. ماریا عمر, انیلا عمر, عفت فاطمہ, شاہین مقصود, حاجیہ آصف, امت الفرحین, عشرت سلطانہ, حریم اقبال, نجمہ رشید, ابیر یعقوب, ساجدہ پروین, محمود عرفان, مریم بیبی, سمیرہ جیوا, سراج افغان, عطیبہ اعجاز, عالیہ شدوق, فیروزہ ثناء اللہ, صنوبر مسعود, فریا اقبال اور فاطمہ حتی. چلے اللہ تعالیٰ آپ سب کا ہم سب کا آنا قبول کرے. آپ اپنی تجویز کے لیے ریڈی ہو جائیے الحمدللہ. اپنا سب کو کھول لیجیے, ریڈی ہو جائیے. جزاکم اللہ خیر کثیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما, رب زدني علما, رب زدني علما.
Lesson number 211, item number 36 to 44, Surah Al-Ahzab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا.
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا لهم الخيارة من أمرهم.
ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا.
ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا.
وإذ تقول للذي وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك.
وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك.
الله مبديه وتخشى الناس
واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس
والله أحق أن تخشى
والله أحق أن تخشى
فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين
فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين
على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا
على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا
وكان أمر الله مفعولا
وكان أمر الله مفعولا
ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له
ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له
سنة الله في الذين خلوا من قبل
سنة الله في الذين خلوا من قبل
وكان أمر الله قدرا مقدورا
وكان أمر الله قدرا مقدورا
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله
ولا يخشون أحدا إلا الله
ولا يخشون أحدا إلا الله
وكفى بالله حسيبا
وكفى بالله حسيبا
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين
وكان الله بكل شيء عليما
وكان الله بكل شيء عليما
يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا
يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا
وسبحوه بكرة وأصيلا
وسبحوه بكرة وأصيلا
هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور
هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من رحيما
تحيتهم يوم يلقونه سلام
تحيتهم يوم يلقونه سلام
وأعد لهم أجرا كريما
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله ہمارے پاس سسٹر عالیہ شروق کی ریکارڈنگ موجود ہے آیا نمبر 21 اینڈ 22 آف سورہ سجدہ. انشاءاللہ پہلے ہم اس کو سنتے اور پھر اس کی اصلاح بھی کر دیتے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات رب به ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون.
Okay, Barakallahu Feek. That was very nice effort, mashallah. Allahumma zid fazid. Just note down ki ayah 21 mein jo aapne lafz padha hai al-akbari, ٹھیک ہے, سو جو را کی کسرہ ہے وہ تھوڑی سی کھچ گئی ہے, الانگیٹڈ ہو گئی ہے, سو اس کو شارٹ کر لیجئے. اوکے, دون العذاب الاکبر لعلہم یرجعون. باقی ماشاءاللہ بہت اچھے کوشش آپ کی الحمدللہ, کیپ ڈوئنگ اٹ انشاءاللہ. اور جسٹ ریممبر کہ عربی از اے ویری سافٹ لینگویج, ٹھیک ہے, تو اس کو جتنا آپ سافٹلی اور اپنے مسلس کو لوز کر کے پڑھیں گے اتنی خوبصورتی سے ادائیگی ہوگی. ٹھیک ہے, ڈونٹ ٹیک ٹو مچ اسٹریس اور اپنے مسلس کو جو ہے اسٹریس کر کے مت پڑھیے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس سے فرق پڑے گا. ٹھیک ہے, الحمدللہ. دوسری ریکارڈنگ ہماری سسٹر امت الفرحین کی ہے اینڈ She recorded ayah 23, 24 and 25. So inshallah we'll listen that and then we'll do the islah.
Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Wa laqad atayna Musa al-kitaba wa la takun fi miryatin min liqa'ihi. من لخائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ.
Okay, barakallahu feek. Alhamdulillah. First time aapki tilawat suni hai. Alhamdulillah. That's a nice one, mashallah. So انشاءاللہ کوشش کرتے رہنا ہے, اسی طرح اچھا اچھا پڑھتے رہنا ہے. جسٹ اس میں جو آپ کو مارک کروں گی میں اس وقت, وہ سب سے پہلے تو آپ لام ساکنہ کی پریکٹس کیجئے. ٹھیک ہے, بیکاز ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں کہ لام از اے توسط لیٹر, رائٹ, نہ تو فوری اس کی ادائیگی ہوتی ہے کہ شدہ میں شامل ہو جائے اور آواز پلٹ کے آئے، اور نہ ہی رخاوا کی ہے کہ اس کو بہت زیادہ ٹائم دیا جائے، بٹ اسٹل توسط کے لیٹرز میں اتنا ٹائم دیا جاتا ہے کہ اس کی ادائیگی کمپلیٹ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ آواز پلٹ کے نہیں آنی چاہیے جیسا کہ شدہ لیٹر میں آتی ہے. ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ. مُوسَى لام کو پورے مخرج پہ ٹھہرا دیجئے، مُوسَى الْكِتَابَ. اگر آپ کوئک پڑھیں گے نا مُوسَى الْكِتَابَ، تو کیا ہو رہا ہے، وہ اپنا ٹائم اس کو نہیں مل رہا ہے اور آواز پلٹ کے آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح دیکھیے، فلا تکن فی ملیت من لقائه وجعل. اس طرح ال لام ہلنا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے؟ وجعلناہ ہدل لبنی اسرائیل. جیسے آپ نے ہدل لبنی اسرائیل پڑھا، اسی طرح جو سکون والے لام ہیں ان کو بھی آپ اس کے مخرج پر ٹھہرا دیجئے آواز کو، اور پھر آگے بڑھیے. اوکے، پھر آیا 24 کے اینڈ پہ دیکھیے، وکانو بی آیاتینا یوقنون. ٹھیک ہے، یہ یا جو ہے یہ واؤ کے ساتھ واؤ مد بنا رہا ہے، یوقنون، ناٹ یوقنون بٹ یوقنون. ٹھیک ہے، اور پھر آیا 25، ان ربک ہوا یفصل بینہم یوم القیامت. اگین یوم القیامت فیما کانو فیہ یختلفون. ٹھیک ہے، اور اسی آیت میں یفصلو کے ورڈ کو بھی دیکھ لیجئے، یفصلو ناٹ یفصلو، اٹس ون ڈاٹ، سو اٹس فا ناٹ قاف. ان ربک ہوا یفصل بینہم یوم القیامت فیما کانو فیہ یختلفون. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک، الحمد للہ رب العالمین. انشاءاللہ لوکنگ فارورڈ کے باقی کی جو آیات جن اسٹوڈینٹس کو ملی ہے، انشاءاللہ ان کی ریکارڈنگ بھی مل جائے گی ہمیں، تو ہم اس کی بھی اصلاح کر سکیں گے. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سبق نمبر 211، آیت نمبر 36 سے 44، سورۃ الاحزاب. لیسن نمبر 211، آیت نمبر 36-44، سورۃ الاحزاب. لفظی ترجمہ دہرائیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وما کان للمؤمن، اور نہیں ہے مومن کے لیے، ولا مؤمنۃ، اور نہ مومنہ کے لیے، اذا قضى الله ورسوله، جب مقرر کر دے اللہ اور اس کا رسول، امرن کوئی کام، ان یکون لہم، یہ کہ ہو ان کے لیے، ہیارتو کوئی اختیار، من امرهم ان کے کام سے، ومن یعص اللہ اور جو کوئی نافرمانی کرے اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، فقد ضل ضلالا مبینا، تو بے شک وہ گمراہ ہوا صریح گمراہ ہونا، وَإِذْ تَقُولُ اور جب تم کہتے تھے، للذی اس شخص کو، انعم اللہ علیہ انعام کیا اللہ نے جس پر، وانمت علیہ اور انعام کیا تو نے جس پر، امسک علیکہ روک رکھو اپنے پاس زوجک اپنی بیوی کو واتق اللہ اور ڈرو اللہ سے وتخفی فی نفسک اور تم چھپاتے تھے اپنے دل میں مَنْ لَاهُ مُبْدِيهِ وہ کہ اللہ ظاہر کرنے والا تھا جس کو وَتَخْشَنْ نَاسَ اور تم ڈرتے تھے لوگوں سے وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ اور اللہ زیادہ حقدار ہے اس کا کہ تو ڈرے اس سے فلما قضى زيد بس جب پوری کر لی زید نے منہا وطرو اس سے حاجت زوجناکہا ہم نے نکاح کر دیا تیرا اس سے لکی لا تاکہ نہ یکونا ہو علی المؤمنین حرج مومنوں پر تنگی فی ازواجی بیویوں میں ادعیائہم ان کے منہ بولے بیٹوں کی اذا قضوا منہن وطرا جب پوری کر لیں ان سے حاجت وکان امر اللہ مفعولا اور ہے اللہ کا حکم ہو کر رہنے والا ما کان علی النبی جی نہیں ہے نبی پر من حرج کوئی تنگی فی ما فرض اللہ له اس میں جو مقرر کیا اللہ نے اس کے لیے سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل سنت ہے اللہ کی ان لوگوں میں جو گزر چکے اس سے پہلے وکان امر اللہ اور ہے حکم اللہ کا قدرم مقدورا اندازے سے مقرر کیا گیا الذین یبلغون جو پہنچاتے ہیں رسالات اللہ پیغام اللہ کے ویخشونہ اور اسی سے ڈرتے ہیں ولا یخشون احدا اور نہیں ڈرتے کسی سے الا اللہ مگر اللہ سے وکفا باللہ حسیبا اور کافی ہے اللہ حساب لینے والا ما کان محمد نہیں ہے محمد ابا احد من رجالکم باپ کسی کے تمہارے مردوں میں سے ولکن رسول اللہ اور لیکن اللہ کے رسول ہیں وخاتم النبیین اور مہر نبیوں کی وکان اللہ بکل شیء علیما اور ہے اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا یا ایھا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو اذکروا اللہ ذکراً کثیرا
اللہ
کا ذکر کرو بہت ذکر
اللہ کا ذکر کرو اور ذکر
وسبحوہ اور پاکی بیان کرو اس کی بکرتم و اصیلا صبح اور شام ہو الذی وہ ہے جو یصلی علیکم رحمت بھیجتا ہے تم پر و ملائکتہ اور اس کے فرشتے لیخرجکم تاکہ نکالے تم کو من الظلمات اندھیروں سے الی النور روشنی کی طرف وکان بالمؤمنین اور ہے مومنوں پر رحیما مہربان تحیتہم ان کی دعا یوم یلقونہ جس دن وہ ملیں گے اس سے سلام سلام ہے وأعد لهم اور تیار کیا اس نے لهم اجرا کریما ان کے لیے اجر عمدہ. بس یہاں تلاوت سنیں گے.
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمن بالخير سورة الأحزاب آیات کو سننے سے پہلے اگر آپ کو ایک کہانی سنا دوں تو انشاءاللہ تعالی یہ آیات امید ہے کہ آپ کو جلدی سے سمجھ آ جائیں گی اس کے اندر سے جو عمل کی باتیں ہیں وہ ہم آیات کو لیتے ہوئے ساتھ ساتھ دیکھیں گے یہ آیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے جس کا تذکرہ ہم پیچھے پڑ چکے، حضرت زید اور ان کی بیوی حضرت زینب کے بارے میں ہے. پیچھے ہم نے حضرت زید کے بارے میں پڑھا کہ یہ ویسے تو آزاد تھے لیکن کسی جگہ پکڑے گئے، اور اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جب یہ پہنچے تو آپ نے شادی کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کر دیا. آپ نے بعد میں ان کو آزاد کر کے ان کو اپنا بیٹا بنایا، لیکن جب یہ آیت اتر گئی جو پیچھے ہم پڑھ چکے کہ منہ بولے بیٹے تمہارے اپنے بچے نہیں ہوتے لہٰذا ان کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو، تو اللہ کے نبی نے دوبارہ ان کو زید کہنا شروع کر دیا، زید بن حارثہ. اب ہوا کیا کہ جب زید تھوڑے بڑے ہوئے، جوانی کی ایج میں پہنچے، زید چونکہ مشہور ہو چکے تھے کہ غلام ہے، اور زینب قریش سے تھیں، بڑے اعلی خاندان سے تعلق رکھتی تھیں، شکل و صورت کی بھی اچھی تھی، ان کے دل میں یہ خیال تھا کہ یہ شادی مناسب نہیں ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے، اور ہمارے سبق کی پہلی ہی آیت کو آپ دیکھیں گے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو پھر زینب اور ان کے بھائی جو دونوں ہی تھوڑی سی اس رشتے میں پسندیدگی کا اظہار نہیں کر رہے تھے وہ تیار ہو گئے، شادی ہو گئی. لیکن چونکہ زینب کے دل میں یہ خیال تھا کہ بھئی میں اعلی خاندان کی ہوں، آج کے دور میں آپ کہہ لیں کہ میں باہر کے ملک کی ہوں اور لڑکا گاؤں میں رہتا ہے، یہ بھی خیال کافی ہوتا ہے ویسے، بہرحال خاندان نسب کا تعلق تھا، وہ ان کو دل سے قبول نہیں کر چکی. کچھ زید تھے بھی بلیک، تو شکل و صورت کے بھی واجبی تھے، تو کہتی ہیں کہ میں نے ان کو دوسرے مردوں کے ساتھ جب آتے دیکھا تو مجھے اچھا نہیں لگا. بہرحال تفصیل تو واقعات میں آئے گی، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ بالآخر معاملہ اس حد تک پہنچ گیا کہ زینب نے طلاق کا مطالبہ کر دیا. ادھر اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہت ہی بڑا امتحان جو اس معاملے میں لینا چاہتے تھے وہ کیا تھا کہ آپ کے ذریعے سے خاندانی رسم و رواج کا خاتمہ مقصود تھا. اس دور میں لوگ چونکہ حضرت زید کو اللہ کے نبی کا منہ بولا بیٹا جانتے تھے، ان کے خیال میں حضرت زینب جو تھیں اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہو تھیں. لیکن اللہ تعالیٰ یہ رسم بھی آپ ہی کے ذریعے سے توڑنا چاہتے تھے، اور وہی کے ذریعے سے یہ بتا دیا کہ دیکھیں زید جب طلاق دے دیں گے زینب کو تو آپ کی شادی اس سے ہوگی. یہ آپ کے لیے کتنا بڑا پہاڑ ٹوٹنے والی خبر تھی کہ سوسائٹی کیا کہے گی، بات کیا ہوگی، ویسے دین کا تعلق ہے، لوگ تو بہت ہی باتیں بنائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگ کیا کریں گے، وہ یہ کام کر لیتے ہیں. اور پھر ویسے ہی ہوا کہ حضرت زینب کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا بغیر کسی، یعنی وہ ساری شرائط کے جو کہ عام نکاحوں میں ہوتی ہے، اور اس طرح سے اس رسم کو توڑا گیا. کہنے کو تو یہ بات بڑی آسان ہے، لیکن ہم میں سے کوئی بندہ بھی اس کو اگر اپنے اوپر لے کر سوچے تو پھر ہمیں اس کی سنگینی جو ہے وہ سمجھ میں آتی ہے. اب یہاں سے واقعہ دیکھیں گے اور آیات کے ساتھ ساتھ اس میں بالکل ایسی آیات ہے کہ صرف کہانی سمجھنے سے ہی بات سمجھ آنے لگتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. نہ کسی مومن مرد کو یہ حق پہنچتا ہے اور نہ کسی مومن عورت کو کہ جب فیصلہ فرما دیں اللہ تعالی اور اس کا رسول کسی معاملے کا تو پھر انہیں کوئی اختیار ہو اپنے اس معاملے میں، اور جو نافرمانی کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی تو وہ کھلی گمراہی میں مبتلا ہو گیا. یہ آیات حضرت زینب بنت جہش اور ان کے بھائی عبداللہ بن جہش کے بارے میں نازل ہوئیں. تین واقعات آتے ہیں اس آیت کے ساتھ، جس میں سے سب سے معروف واقعہ یہی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کا نکاح حضرت زید سے کرنے کی بات کی تو زینب بھی نہ مانی اور ان کے بھائی بھی نہ مانے اور اس پہ اعتراض کرنے لگے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جب اللہ کسی معاملے کا فیصلہ کر لے تو کوئی مومن عورت یا مرد اب اس فیصلے کو چیلنج نہیں کر سکتے، اس کو ماننا ہی پڑے گا. لہٰذا جب یہ آیت نازل ہو گئی تو انہوں نے اس نکاح کی خامی بھر لی اور اس کے بعد پھر شادی ہو گئی. کہنے کو یہ ایک بات ہے, لیکن اگر دیکھا جائے تو یہاں ایک بہت ہی اصول کی بات ہے بڑی, اور وہ کیا کہ اللہ کے حکموں کے آگے کسی انسان کو, کسی گروہ کو, کسی حکومت کو, فرد کو, عدالت کو, پارلیمنٹ کو, ریاست کو قطعاً اس کی اجازت نہیں کہ کوئی بات اللہ اور اس کے رسول سے ثابت ہو جائے اور وہ اپنی رائے سے, اپنی مرضی سے اس کو نہ مانے. صرف اس ایک اصول کے اوپر آج اگر ہم ایک نظر ڈالتے ہوئے گہری نگاہوں سے دیکھیں تو کہاں کہاں یہ اصول ٹوٹتا ہوا دکھتا. ہمارے یہاں عموماً بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہیں, سر عام ہمارے میڈیا پہ کہا جاتا ہے کہ جمہوریت ہی اصل طریقہ زندگی ہے, لیکن اس کو صحیح نہیں کیا گیا اور دس اینڈ دیٹ. اس لیے جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں, جو حکومت کے خلاف باتیں کر رہے ہوتے ہیں, وہ حکومت کے خلاف تو کر ہی بہت رہے ہوتے ہیں لیکن اسلام کے خلاف بھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ جو لائف سٹائل دے دے, جو طریقہ زندگی دے دے, جو بات کہتے اس کو ماننا پڑتا ہے. پچھلی آیتوں کے ساتھ اگر جوڑے تو عورتیں اپنے باہر جانے اور اپنی آزادی پہ پابندی لگانے کے معاملے میں جو کچھ کہیں ان کو اجازت نہیں ہے. کیوں؟ کہ جب اللہ نے فیصلہ کر دیا تو مان لیجئے, اللہ کے تقدیری فیصلوں کو مانتے تو تدبیری فیصلوں کو بھی مان جائیے. یاد رکھیے کہ جب تک ہم اللہ کی تقدیر اور اللہ کی تدبیر کو نہیں مانتے ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. زندگی میں یہ سیکھیں, یہ پورا واقعہ جو آج ہم پڑھنے والے ہیں یہ ہمیں یہی سکھائے گا کہ کوئی ضروری نہیں آپ کی شادی وہاں ہو جہاں آپ چاہتے ہیں, اور کوئی ضروری نہیں کہ جہاں آپ کی ہو گئی اور آپ بڑے خوش ہیں وہاں نبھے بھی. کوئی ضروری نہیں کہ جس چیز سے لڑکی خوش نہیں لڑکا بھی خوش نہ ہو, اور کوئی لڑکا خوش ہے پھر بھی اس کو توڑنا پڑے گا. یہ تقدیر کے فیصلے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں تقدیر کی رسیوں میں باندھ دیا, لہذا خوشی کا ایک ہی راز ہے, وہی بندہ خوش جیے گا جو کہ اپنے اختیار کو چھوڑ دے. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِن, لفظ مومن پہ غور کیجئے گا, ایمان کا تقاضا ہے کہ ہٹ درمی چھوڑ دو. پچھلی آیت کو دیکھیں, مسلمین, مومنین, خاشعین, صابرین, کتنے خوبصورت ٹائٹل دیے گئے. تو لہٰذا انہوں نے تو اپنی مرضی چھوڑ دی. ہمارا آج کیا حال ہے؟ آج ہم بھی رسم و رواج اور خاندان کے نام پر کیا کچھ کر نہیں جاتے؟ کتنا ہماری زندگیوں کے اندر یعنی یہ زہر پڑ چکا ہے کہ جو مرضی ہو اپنے خاندان کا چاہیے, اپنی برادری کا چاہیے, کوئی جوڑ ہے, کوئی رسم, کوئی معاملہ ہے, ہم کہاں اپنی مرضی چھوڑتے ہیں. انہوں نے تو چھوڑ دی, ہم نہیں چھوڑتے. کہتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری اور یہ دونوں فوراً تیار ہو گئے کہ ٹھیک ہے پھر ادھر کریں, تو اللہ کے نبی نے خود ان کا نکاح کروایا, حق مہر ادا کیا, 10 دینار سرخ, 4.25 تولے سونا ہوتا ہے, اور 60 درہم تقریباً 16.25 تولے چاندی ہوتی ہے, اور ایک اونٹ کے برابر کا وزن اٹھانے والا جانور کا, اور اسی طرح ایک لیڈی سوٹ, اور 50 مد آٹا تقریباً 43 سیر بنتا ہے. اس طرح 10 مد کھجور جو تھی وہ آپ نے حق مہر میں دلائی, اور اس طریقے سے ان کا نکاح ہوا. اللہ نے کہا, انہوں نے کر لیا. تو زندگی کے معاملات میں اللہ کے فیصلوں کو خوشی سے ماننا, ہمیں یہاں سے یہ بات پتا چلتی ہے. اب یہاں چند باتیں, بس نے یہاں اس ایک واقعے کے ساتھ ایک اور واقعہ بھی پیش کیا ہے. جلبیب نام کا ایک شخص تھا, کالا تھا, پیچھے میں آپ کو سنا چکی ہوں ان کا واقعہ کئی بار. تو انہوں نے بھی جب نکاح کے لیے قریشی گھرانے سے رشتہ طلب کیا تو ان کو تھوڑا سا پسو پیش ہوا کہ کیا سوچ کے نکاح کر دیں. تو بعض کہتے ہیں کہ یہ تو اس وقت بھی ہوئی اور اس کے بعد پھر وہ بھی راضی ہو گئے. اسی طرح ایک تیسرا واقعہ ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معید کے بارے میں آتا ہے, لیکن یہ سارے واقعے اکٹھے ہوتے ہیں, لیکن اگلی پچھلی آیتوں کو ملا لیں تو یہاں واقعہ حضرت زینب کا اور حضرت زید کا ہے. چند باتیں اس واقعے سے نکلتی ہیں. پہلی بات ہے کہ جب نکاح میں زبردستی نہیں, قف نہیں ہے, حدیث میں آتا ہے کہ رشتوں میں قف دیکھو, بعض اردو میں لوگ اس کو کفو پڑھ لیتے ہیں کیونکہ واو آتا ہے نا ان پہ, لیکن کف واو کے اوپر جزم آتی ہے. کف کہتے ہیں برابری, یعنی جوڑ دیکھو, شکل و صورت بھی دیکھو, قد کاٹ ہے یا کوئی بھی, انہیں چیزوں پہ نہ مرو. لیکن جو لوگ مرتے ہیں ان چیزوں پہ پھر ان کو واقعی دیکھ لینی چاہیے کیونکہ بعد میں ساری زندگی کے تانے بھی دینے پڑتے اور سننے پڑتے. لیکن برابری دیکھو، مثلا کنوارا ہے تو کنواری، شادی شدہ ہے تو شادی شدہ، پڑھا لکھا ہے تو پڑھی لکھی، دیندار ہے تو دیندار لڑکی، تو اس کو کف کہتے ہیں. کف ہوتا ہے، لیکن حضرت زینب کے معاملے میں کف کیوں نہیں دیکھا گیا؟ یہ ایک سوال اٹھتا ہے اس آیت کو پڑھنے کے بعد کہ کیا نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی زیادتی کی اور ایسا کیوں ہوا؟ تو پہلی بات ہے کہ لفظ کو غور سے دیکھے گا، اذا قضى الله ورسوله، اللہ کا فیصلہ تھا. مختلف رسومات ٹوٹ رہی تھی اس سوسائٹی کی، اب کسی نہ کسی پر تو کوئی ایسی بات ہونی تھی تاکہ پتہ چل جائے کہ جب کوئی ایسے بے جوڑ رشتے ہو جائیں تو پھر اس کو توڑا بھی جا سکتا ہے، کرنے ہی نہیں چاہیے، ہو جائے تو پھر اس کو توڑنے کی نوبت آئے جو آگے ہم پڑھیں گے تو وہ بھی کیا جا سکتا ہے. دوسری بات ہے کہ یہاں دیکھا جائے تو کف میں کوئی دین کا فرق نہیں تھا، دونوں نیک تھے، لڑکی بھی اچھی تھی، اچھے گھرانے کی تھی، لڑکا بھی اچھا تھا، لیکن یہ ذہنی فرق تھا. اس لیے ادھر اللہ کے نبی نے اگر یہ رشتہ کرایا آپ کے اوپر کوئی سختی نہیں کہی جا سکتی. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ مومن اور کافر کا رشتہ نہیں ہو سکتا جس پہ عموماً کوئی بولتا بھی نہیں ہے، لیکن اس طرح کی باتیں، مثلا ہمارے کلچر میں یہ بہت مصیبت ہے، لڑکی ذرا سی بڑی ہو جائے کہتے نہیں لڑکے کے برابر ہے یا لڑکے سے بڑی ہے، ہم نہیں کرتے. ہر چیز میں آپ زیادہ چیز چاہتے ہیں، دولت زیادہ چاہتے، مال زیادہ چاہتے، تو عمر زیادہ کیوں نہیں چاہتے؟ جتنی بڑی ہوگی اس نے اتنی زیادہ نمازیں پڑھی ہوں گی، اتنے زیادہ روزے رکھے ہوں گے، اتنی زیادہ اس کی زندگی میں نیکیوں کے مواقع آئے، اور اگر وہ نیک ہے تو اس نے اویل کیے ہوں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا من طال عمرہ و خیر عملہ، جس کی لمبی عمر ہو اور نیک عمل کرے وہ سب سے اچھا انسان ہے. لیکن ہمارے تصور میں یہ آ چکا ہے، ہمارا لڑکا 40 سال کا بھی ہو جائے تو لڑکی ہم 16 سال کی ڈھونڈتے ہیں، یہ درست نہیں ہے. اللہ کے نبی کی پہلی شادی اسی کا منہ بولتا ثبوت تھی کہ حضرت خدیجہ آپ سے 15 سال بڑی تھی، دو دفعہ شادی شدہ تھی، 4 بچوں کی ماں تھی، لیکن اس کے باوجود آپ نے یہ شادی کی. تو لہٰذا اگر کوئی اللہ کے نبی پر کوئی بات کرتا ہے تو اس کے لیے جواب موجود ہے کہ آپ نے تو خود ایک ایسی عورت سے شادی کی جو کہ آپ کے کف میں نہیں آتی تھی. اس لحاظ سے کیونکہ اس پوری صورت میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ کی نبی کی ذات پہ بہت بات ہے اور آپ کی عزت، آپ کی تقدیس، آپ کا معاملہ بہت زیادہ ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ پیچھے ہم پڑھ بھی چکے کہ نبی یو اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی کا حق مومنوں پر ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ ہے. وہ اختیار رکھتے ہیں، جیسے ماں باپ اپنے بچے پہ اختیار رکھتے ہیں تو نبی بھی رکھ سکتے ہیں. لہٰذا آپ نے اگر یہ رشتہ کروایا تو اس میں کوئی بری بات نہیں تھی. پھر دوسری بات آپ دیکھیے کہ یہاں سے ایک اور اشارتاً بات پتہ چلتی ہے کہ گو کے حضرت زینب کا یہ معاملہ پیش کیا گیا ادھر، لیکن یہ پسندیدہ عمل نہیں عام لوگوں کے لیے کہ کوئی لڑکی یا عورت دولت مند باپ کی بیٹی ہونے کی وجہ سے یا پڑھی لکھی ہونے کی وجہ سے یا خاندان کے بڑا ہونے کی وجہ سے کسی لڑکے کو حقیر جانے، یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے. اور اس کے اوپر ہم بات پیچھے کافی جگہ کرتے رہے، ریسنٹلی ہم نے سورت روم میں بھی اس پہ کافی لمبی بات کی تھی. اب کیا ہوا، یہ معاملہ ہو گیا، ختم ہو گئی بات. اس کے بعد اب اگلے معاملے میں کیا ہوا، وہ اس تقول للذی انعم اللہ علیہ، اور یاد کیجئے جب آپ نے فرمایا اس شخص کو جس پر احسان کیا اللہ نے، کون تھے یہ، نیچے لکھئے حضرت زید. زید کی طرف اشارہ ہے کہ جس پر اللہ تعالی نے انعام کیا. کیا انعام کیا، یہاں ایک بڑا دلچسپ سا نقطہ بیان کیا گیا، اور وہ کیا کہ پورے قرآن پاک میں سوائے انبیاء کرام کے کسی اور صحابی کا یا اللہ کے کسی اور نبی کا نام نہیں ہے سوائے زید کے. اور وہ کیوں ہے، بعض کہتے ہیں کہ چونکہ پیچھے پتہ چلا کہ اللہ کے نبی کا نام ان کی ولدیت سے نکل جائے گا، زید بن محمد آپ نہیں کہیں گے ان کو، زید بن حارثہ، اللہ تعالیٰ نے اس کی تلافی کر دی کہ قرآن پاک میں ان کا نام رکھا. اور زال یا دا، تین لفظ، ہر لفظ کی 10 نے کیا، تو زید کا لفظ قرآن کا لفظ سمجھ کے کوئی پڑھے اور نام رکھتا اپنے بچے کا تو ہر دفعہ اس کو بولنے کا 30 نیکیاں کا اجر ملے گا، اور یہ حضرت زید کا ایک کرائیٹیرین ہوگا، واللہ اعلم. لیکن یہ اللہ کا انعام تھا حضرت زید پر. آپ دیکھیے کہ زید کی حالت عام حالات میں دیکھیے کیا ہے، غلام، بیوی پسند نہیں کر رہی، ریجیکٹڈ آج کی زبان میں، لیکن اللہ کیا فرما رہے ہیں، انعم اللہ علیہ. اس لیے کبھی کوئی دل چھوٹا نہ کرے، آپ کو کوئی ٹھکرائے، آپ کو کوئی جھٹلائے، یہ اللہ کے انعام ہوتے ہیں. بعض دفعہ اللہ ویسے ہی لوگوں کو توفیق دیتا ہے کہ وہ ٹھکرا دیں آپ کو تاکہ کوئی اور قدر والا آپ کو تھام لے. تو یہ اللہ کے فیصلے ہیں, اس پہ راضی رہنا چاہیے, خوش ہونا چاہیے. بعض دفعہ بعض رشتے ہوتے ہیں بڑے کامیاب ہو جاتے ہیں, خدا سے دوری ہو گئی. اتنا گھرداری شوہر کی محبت میں لڑکی پڑتی ہے, نہ اللہ یاد نہ اللہ کی بات یاد. اور اس کی بجائے اگر کوئی ریجیکٹڈ لڑکی ہے یا لڑکا دونوں طرف, تو دل پہ چوٹ پڑتی ہے, اللہ یاد آتا ہے نا. تو مت سوچئے کیسے معاملات انسان کے حق میں برے ہیں. آسان تک رہو شعین وہ خیر الکم. اسی طرف دیکھیں کہ شوہر بیوی کے معاملات میں کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ناگوار گزرتی ہیں, اور دل کھول کے دیکھے تو زیادہ لوگ دکھی دکھتے ہیں کہ بس گزارا کریں, اب کیا بتائیں آپ کو, گلے پڑی بجا رہے ہیں اور کیا کیا کہتے ہیں لوگ. آپ مثال لیں, دیکھیں کہ مومن کا معاملہ ہمیشہ خیر کا ہے. آپ کہتے ہیں ایسا شوہر نہیں ملنا چاہیے تھا, یا آپ فرماتے ہیں کہ ایسی بیوی نہیں ملنی چاہیے تھی. ٹھیک ہے, مان لیے ایسی تو واقعی نہیں ملنی چاہیے تھی, لیکن ایسی ملی, آپ کو صبر کا موقع ملا. کیا یہ نام نہیں ہے؟ ایسی ملی آپ کو اللہ کی رضا پہ راضی رہنے کا موقع ملا, ایسی ملی ذرا آپ اپنے آپ کو قابو میں رکھ رہے. تو زندگی میں ہر بندے کو جو ملتا ہے اس میں بھی خیر ہے, اور جو نہیں ملتا اس میں بھی خیر ہے. وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ, اور آپ نے بھی اس پر انعام فرمایا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زید پر کیا انعام تھا؟ کہ آپ نے ان کو آزاد کر کے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا, اور اسی طرح یہ کہ آپ نے ان کا رشتہ کروایا. کیا آپ فرما رہے تھے؟ یہ لفظ نہیں, یہ اللہ کے نبی کے تھے. امسک علی کا زوجک, کہ اپنی بیوی کو اپنی زوجیت میں ہی رہنے دو. واتق اللہ, اور اللہ سے ڈرتے رہو. ظاہر تو اللہ کے نبی زید کو یہ فرما رہے تھے کہ نہیں نہیں, گھر نہیں توڑتے, گھر بنا رہے, کیونکہ حضرت زید کو یہ تھا کہ یہ میری عزت نہیں کرتی, یہ میرا حق نہیں دیتی. تو انہوں نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر یہ بات کہی اور شکایت لگائی, تو آپ نے ان کو منع کیا کہ آپ ایسا نہ کریں. بظاہر زید کو یہ لگ رہا تھا کہ اللہ کے نبی میرا گھر بسانا چاہتے ہیں, لیکن اندر کی بات کیا تھی؟ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ, اور آپ تو اپنے دل میں کچھ چھپائے ہوئے تھے. یہ کیا تھا؟ یہ چھپائی ہوئی بات وہ تھی کہ اللہ کے نبی کو وہی سے یہ پتہ چل چکا تھا کہ زید نے جب طلاق دینی ہے تو زینب سے پھر نبی کا نکاح ہونا ہے, اور اس خوف کے مارے یہ بات چھپائے بیٹھے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ملاح مبدی ہی, اللہ اس کو ظاہر کرنے والا تھا, جبکہ وتخشن سا, آپ کو اندیشہ تھا لوگوں کے تانو تشنی کا, آپ لوگوں کی باتوں سے ڈر رہے تھے, جبکہ واللہ احق ان تخشاہ, اللہ تو زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے. کہتا ہے کوئی کہ یہ قرآن محمد نے لکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, خود لکھا ہوتا تو یہ آیت ہوتی اس میں. اللہ اپنے نبی کی بات فرما رہے ہیں کہ ظاہر آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ایسا نہ کریں, اور دل میں خوف کیا ہے کہ آپ کو ایک آزمائش میں پڑنا پڑے گا. آج اللہ کے نبی کے اوپر جتنے الزام لگتے ہیں شادیوں کی صورت میں, یہ آیت اس کا رد بھی ہے. آپ کو کوئی شوق تو نہیں تھا زینب سے نکاح کرنے کا, لیکن اللہ آزما رہا تھا. کس طریقے سے اللہ تعالیٰ ایسی باتیں بیان کر رہے تھے کہ جس سے پتہ ہے کہ اب آپ کے ہی ذریعے تو ساری شریعت دینی ہے, اور آپ چونکہ اسوہ حسنہ ہے لوگوں کے لیے, آپ لوگوں کے لیے اچھے حساب سے ہیں, تو پھر آپ کو اس مشکل میں پڑنا پڑے گا. دیکھیے قربانیاں بہت بڑی دیتے ہیں لوگ, تبھی تو ان کو بہت کچھ ملتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ رسم توڑنی تھی اور کھول دی. اب آپ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرتے تو یہ آیت دیتے؟ ہمارے یہاں بعض دفعہ شرک کتنا ہو جاتا ہے نعتوں میں بھی اور واقعات میں, اور مبالغہ آرائی کرتے ہوئے کہ اللہ کے نبی کی ذات کو اللہ کے برابر کر دیا جاتا ہے, حالانکہ اس آیت میں آپ کو کوئی ایسا مزاج نہیں دکھ رہا کہ اللہ کے اچھا نہیں نہیں جو آپ کہہ رہے ہیں وہی ٹھیک ہے. نہیں, سچ سچ ہے, لیکن یہ ڈر جو تھا یہ فطری ڈر تھا. یہاں تھوڑی سی بات ساتھ ہی کر لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے ڈرتے تھے, یہ تو بہت بری بات ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ لوگوں سے ڈرنا ہی نہیں چاہیے, تو یہاں پتا کیا چل رہا ہے کہ اللہ کے نبی نمبر ایک انسان تھے. ڈر کس بات کا تھا؟ کہ لوگ باتیں کریں گے کہ اپنی بہو سے نکاح کیا. اللہ نے کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں, ہم آپ کے ذریعے یہ رسم ختم کریں گے. اللہ کے نبی کا ڈر کس بات کا تھا؟ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ انسان کو حت الوسع لوگوں کے تانوں تشنی سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ کے نبی کی زندگی کے ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ آپ نے ایسا کام کرنا ہی نہ پسند کیا کہ جس سے کوئی باتیں کرے. مثلاً آپ ایک موقع پہ اعتکاف کی حالت میں تھے تو آپ کی بیوی آپ کو ملنے آئی حضرت صفیہ, تو واپسی پہ آپ ان کو چھوڑنے جا رہے تھے تو کچھ لوگ دکھ رہے, تو انہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ ایک عورت کو دیکھا, اور چونکہ وہ پردے میں تھی کھلے منہ ہوتی تو سب جان لیتے کہ یہ صفیہ. اس سے بھی ایک ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ عورت کا پردہ ہوتا تھا اس دور میں. تو آپ نے کہا کہ فکر نہیں کرو, یہ میرے ساتھ میری بیوی ہیں. تو لوگوں نے کہا بھی اللہ کے نبی ہم آپ کے بارے میں کچھ سوچ سکتے ہیں؟ کہا نہیں, شیطان دل میں وسوسے ڈال دیتا ہے. تو عذر رفع کرنا چاہیے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا مجھے کسی کی بات کا ڈر نہیں, خدا نہ خواستہ کوئی بات پڑ جائے ایسی بے عزتی کی اسکینڈل ہو جائے تو ہاتھوں کے طوطے تو اڑ ہی جاتے ہیں. تو انسان کو ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ لوگ باتیں نہ کریں. اسی طرح جب آپ نے بیت اللہ کو دوبارہ بنایا تو اس وقت آپ کو موقع مل گیا تھا کہ آپ وہ حتیم کے حصے کو اندر ڈالیں, لیکن آپ نے کہا نہیں چھوڑو لوگ باتیں کریں گے ایسی چھوڑ دو. یعنی ایک بندہ مومن باتوں میں کودتا نہیں ہے, وہ موقع کم سے کم دیتا ہے لوگوں کو کہ لوگ اس کو باتیں کریں. لہٰذا اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. اور اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ان کو کہی تھی اس تقول فرمائے, تو وہ کیا بات تھی؟ اس کے الفاظ بھی آپ ہمیں ایک روایت سے ملتے ہیں. حضرت علی سے ایک روایت ہے, علی بن حسین ہے یہ, کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو بذریعہ وحی یہ اطلاع دی کہ حضرت زینب کو زید طلاق دینے والے ہیں اور اس کے بعد وہ آپ کے نکاح میں آئیں گی. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو پہلے ہی بتلا دیا تھا کہ حضرت زینب بھی ازواج مطہرات میں داخل ہو جائیں گی. پھر جب حضرت زید ان کی شکایت لے کر آپ کی خدمت میں آئے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور اپنی بیوی کو طلاق نہ دو. اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تو آپ کو پہلے سے بتلا دیا تھا کہ میں ان سے آپ کا نکاح کرواؤں گا, اور آپ اپنے دل میں اس چیز کو چھپائے ہوئے تھے جس کو اللہ تعالیٰ کھولنے والا تھا. تو لہٰذا چھپی ہوئی بات کیا تھی؟ حضرت زینب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح. اب ہوا کیا؟ فلما, پھر جب تھوڑا وقت گزرا, فا اور سما کا فرق ذہن میں رکھیے گا, کیا ہوا؟ جب قدا, پوری کر لی, کیا؟ زید زید نے منہا وطرا, ان سے اپنی حاجت. اشارہ ہے ان سے نکاح کر کے جسمانی تعلق کو قائم کرنے کا, یعنی اب زید کا نکاح ہو گیا, حاجت پوری ہو گئی. پھر اس کے بعد طلاق دی, زید نے اسے طلاق دینے کی خواہش رکھی. پھر کیا ہوا؟ زوج نہ کہا. اس کا ترجمہ تو بتائیں, کتنے زمائر گرائیں گے اور کتنے رکھیں گے؟ دیکھیے کتنے لفظ ہے, زوجہ نکاح کرایا, نہ ہم نے, کا آپ کا, ہا ان سے, کتنے لفظ ہیں. تو اگر آپ اس میں لکھ دیں نکاح کرایا, اور کچھ تو اتنے بھولے ہوتے صرف لفظ نکاح لکھ دیتے ہیں, کہتے ہیں باقی آپ خود ہی لکھ لیں. تو زوج نہ کہا, ہم نے کیا آپ کا نکاح. ہا سے یہاں کون مراد ہے؟ زینب. کا سے کون مراد ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نہ سے کون مراد ہے؟ فائدہ ہوتا ہے لفظ ترجمہ پڑھنے کا. الحمدللہ, دو نفل پڑھیے گا آج. ہم نے آپ کا نکاح کرا دیا ان سے. کیسے نکاح ہوا؟ حضرت زینب کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہوا, نمبر ایک زمین پہ نہیں ہوا, گواہ نہیں مقرر ہوئے, حق مہر نہیں ہوا, خطبہ نکاح نہیں ہوا, اور ہماری اصطلاح میں مہندی, اپٹن, تیل, کھانا کچھ بھی نہیں ہوا. حضرت زینب اس بات پہ فخر کیا کرتی تھی کہ میرا نکاح آسمانوں پہ ہوا. حضرت عائشہ کہا کرتی تھی میرا پرپوزل آسمان سے آیا تھا, کیونکہ جبرائیل علیہ السلام آپ کو تصویر دکھائی تھی انہوں نے اللہ کے نبی کو حضرت عائشہ کی پہلے سے, تو انہوں نے کہا کہ میرا تو نکاح بھی آسمانوں پہ ہوا, لیکن اس سے بنیاد بنا کر آج نہیں کوئی کر سکتا, کیونکہ اللہ کے حکموں کو مانتے ہوئے ہم یہ ساری شرائط پوری کرتے ہیں, تو وہاں تو اللہ تعالیٰ کرے ہم نے کرایا. دیکھیے ہر شادی اللہ ہی کے حکم سے ہوتی ہے. میں نے دیکھا لوگ جب رشتے کرتے ہیں کر اپنی پسند سے لے لیتے ہیں, اپنی مرضیوں سے اور دنیا کو دیکھ کر, پھر کہتے ہیں جی جہاں اللہ نے لکھا تھا ہو گیا. تو بھائی اللہ نے آپ کو نہیں عقل دی, وہاں پھر کہہ دیتے زوج نہ کہا. ہم بھی یہاں کہتے ہیں اللہ نے کرا دیا, تو اللہ نے جو ساری باتیں کہی تھی وہ نہیں ہے, تو لہٰذا نکاح جو ہے یہ ہونا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کیوں کرایا, اب سمجھی آگے, لِکَئِ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ, تاکہ اس عملی سنت کے بعد ایمان والوں پر اس معاملے میں کوئی تنگی نہ رہے, ایمان والوں کو یہ چیز مشکل نہ لگے. کیا؟ کہ فی ازواج ادعیائہم, کہ اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کیا جائے. اذا قدو منہن وطرا, جب وہ ان سے تعلق قائم کر لیں پھر اس کے بعد اپنی ان بیویوں سے نکاح کرنے میں کوئی تنگی نہ رہے, یعنی ایک رسم ٹوٹی. سارا زور ہمارے بھی دین کا اس وقت لوگوں پہ پڑتا ہے جب ہم کسی رسم کی بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ہو کے رہنا تھا, وَكَانَ عَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا, اور یہ اللہ کا کام ہے ہو کے رہنے والا, اس نے جو کرنا تھا. یہاں عمر اللہ سے کیا مراد ہے؟ زینب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح, اور یہ نکاح ہونا تھا, اور یہ نکاح کتنا بابرکت ثابت ہوا. اگلی آیتیں جب اس سورت کی ہم پڑھیں گے تو آپ خود دیکھیں گے کہ اسی نکاح کے اور اس ولیمے کے موقع پہ امت کو ایک بہت پیارا تحفہ بھی ملا تھا. تو یہاں سے پتہ کیا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کام کر کے رہتا ہے. کوئی کتنا ہی عقل مند کیوں نہ ہو, ماں باپ کتنے ہی زیرک کیوں نہ ہو, جو رشتہ ہونا ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے. فیصلہ ہوتا ہے, عقل مندوں سے غلط فیصلے بھی ہو جاتے ہیں اور بعض بھولے بھالوں کے بہت اچھے فیصلے بھی ہو جاتے ہیں. اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے وہ کام کر دیا. اسی پہ اللہ تعالیٰ نے آگے بات فرما دی کہ مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ, نہیں ہے نبی پر کوئی تنگی, کوئی کام کی تنگی. فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ, جس کو اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا ان پر, یعنی اللہ کا حکم تو ہونا ہی تھا اور نبی پر اس کام میں کوئی رکاوٹ نہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کر دی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کا یہ نکاح جو تھا یہ اللہ کی طرف سے ہوا اور نبی کو اس میں دل میلہ نہیں کرنا چاہیے. یہاں میں ہلکا سا ایک سائڈ پوائنٹ بول دیتی ہوں جو اس وقت ضرورت نہیں ویسے سوچنے کی, لیکن بہت ہی پیارا ریفرنس ہے ادھر, کہ جو لوگ لونڈیوں کے بارے میں بہت چونچ را کرتے ہیں کہ کیسے نکاح کے بغیر کیوں, کان امر اللہ ہی مفولا, اللہ نے کہا آزاد عورتوں سے نکاح کرو, اس کی شرائط ہیں, ولی ہو, حق مہر ہو, بسانے کا ارادہ ہو گھر کو, سب مسئلے ہوں گے. لونڈیوں میں کہا نہیں کرو, کوئی بات نہیں, چلو کوئی بات نہیں, ان کے مالکوں کی اجازت دے لو, آدھا ذکر کر دو, سب کر کرا لیے, بات ختم. اور یہاں اللہ نے وہ بھی نہیں رکھا, اس کی مرضی وہ دروازہ کھول لے, اس کی مرضی بند کر دے. تو کوئی بندہ اللہ کے فیصلوں پہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. فرمایا سنت اللہ ہی فی الذین خلوا من قبل, یہ تو اللہ کی سنت ہے ان انبیاء کے دور میں, انبیاء کے بارے میں جو پہلے گزر چکے. وکان عمر اللہ قدرا مقدورا, اور اللہ کا حکم ایسا ہے جو کہ ہو کے رہتا ہے. یہاں اشارہ ہے نکاح کے بارے میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح ہوئے, لوگوں نے اعتراض کیا تو کہا پہلی دفعہ تو نہیں ہوئے, پچھلے انبیاء کرام کے تو 100 نکاح ہوئے. حضرت داؤد کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے نکاح میں 100 عورتیں تھیں, حضرت سلیمان علیہ السلام کے نکاح میں 300 بیویاں تھیں. تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح دنیاوی کاموں کے لیے اور اس میں ہی فائدہ, ہم اس پہ الگ بات کر چکے ہیں کہ اللہ کے نبی کے ہر نکاح میں کوئی حکمت تھی. اب یہاں دیکھیے متبنی کی رسم ٹوٹی, حضرت عائشہ سے نکاح جو تھا وہ حضرت ابو بکر منہ بولے بھائی تھے اور ان کی بیٹی سے نکاح ہونا تھا. اس دور میں منہ بولے بھائی کو چچا کے ذمن میں لیتے تھے بچی کی, تو چچا تھے یعنی, تو اللہ کے نبی کا نکاح ہوا. اس میں ہر نکاح میں کوئی نہ کوئی رسم ٹوٹی, کہیں بیوہ سے نکاح, کہیں متعلقہ سے نکاح, کہیں اہل کتاب کی عورت سے نکاح, کہیں مشرک ماں باپ کی بچیوں سے نکاح, کہیں ان نکاحوں کے بیچ میں بات آتی تھی کہ آپ کا معاملہ جو تھا دوسرے قبیلوں کو مائل کرنے کا تھا, کئی نکاح سے ہوئے کہ قبیلوں کی دشمنیاں ختم ہوئی. تو اللہ کے نبیوں کے نکاح اس طرح کے نہیں ہوتے جو آج کے دور میں کہ صرف لسٹ کے لیے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ اللہ کے فیصلے ہیں, ہو کے رہے اور ہونے ہی ہیں, اور کوئی اس پہ اعتراض نہ کرے. یہود منافقین اللہ کے نبی پر کیچڑ اچھالتے تھے کہ دوسروں کو کہتے ہیں 4 بیویاں تک رکھو اور خود آپ نے زیادہ رکھا, کیونکہ آپ پیچھے بھی یہ بات سن چکے ہیں کہ ایک تو یہ بڑا مسئلہ تھا اور دوسرا کہ یہ آپ کی 5ویں بیوی تھی. اس وقت اللہ کے نبی کے نکاح میں 4 بیویاں پہلے سے موجود تھیں, اور ایک تو منہ بولے بیٹے کی اور دوسرا فتنے پہ فتنہ یہ اٹھا کے 5ویں بیوی بن گئی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیوں بولتے ہو, یہ اللہ کا فیصلہ ہے, اس نے کہہ دیا. اب آپ بتائیے کہ کوئی قرآن پاک پہ اعتراض کر سکتا؟ اس لیے اس کی بات کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یبلغون رسالات اللہ, جو لوگ اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں, ویخشونہ, اور اللہ سے ڈرتے ہیں, ولا یخشون احدا الا اللہ, اور نہیں وہ ڈرا کرتے کسی سے اللہ کے سوا, وکفا باللہ حسیبا, اور کافی ہے اللہ حساب لینے والا. یہاں ایک بہت ہی پیاری حکمت بیان کی گئی نبیوں کی زیادہ شادیوں کی. پہلی بات تو دیکھیے کہ نبیوں کے بارے میں یہ بات کہہ کر کہ الذین یبلغون رسالات اللہ ان کی شان بیان کی گئی. کتنا پیار آتا ہے اس جملے کو پڑھ کے ان لوگوں پر کہ جو اللہ کے پیغام پہنچاتے رہے, اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالا, پبلک پراپرٹی بنے, لوگ ان پہ کیچڑ اچھالے, ان کی ذاتی زندگی پہ باتیں کریں, ان کی شادیوں پہ بات کریں, اور وہ اللہ کا پیغام پہنچانے میں مصروف رہے. دوسری بات دیکھیے کہ حکمت کیا تھی زیادہ شادیوں کی, کہ نبی ایک وقت میں جب اتنی عورتوں کے ساتھ رہتے تھے, اتنی عورتوں کے پاس نبی کا علم جاتا تھا, نبی کے معمولات جاتے تھے, پھر وہ عورتیں بات میں انٹریکٹ کرتی تھی دوسرے لوگوں سے, تو وہ امت کے اندر علم کو کنوے کرنے کا سبب بنتی تھی. پیچھے ہم نے اشارتاً بات کی وذکرنا والی آیت پہ کہ اللہ کے نبی کی بیویاں بھی علم کا ایک بہت بڑا سورس بنی آپ کے بعد. تو زیادہ بیویاں ہونا, پھر زیادہ بچے ہونا نبیوں کے پیغام کو پہنچوانے میں مددگار ثابت ہوتا تھا. علم کے لیے کوئی ذرا سا سوچے, ایک مرد, ایک بیوی, دو بیوی, چار, دیٹس اٹ. اگر صرف آپ اس کو جذباتیت یا جنسی نوعیت کے لیے سوچے تو شوق تو پورا ہو گیا. سو بیویوں کی کیا ضرورت ہے, سو کی ذمہ داریاں نہیں, سو کے کھانا, اس کا پینا, پھر ان سے بچے. تو یہ شادی وہ نہیں ہے جو آج کے دور میں دکھائی جاتی ہے. آج بھی ایسے ہی ہے, ایک لڑکا لڑکی 10-15 لڑکیوں یا لڑکوں سے اپنی زندگی کے 20-25 سال میں ہی تعلق قائم کر چکا ہو, وہ طریقہ اچھا ہے یا اتنی عورتوں کی ذمہ داریاں لینا؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ شادیوں میں یہ حکمتیں ہوا کرتی تھیں, اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کے ذریعے سے لوگوں کو اس طرح کی باتیں دیتے تھے تاکہ لوگ اس بات کو آگے سے آگے پہنچا سکیں. لہذا کوئی اللہ کے نبیوں کے بارے میں بات نہ کریں. وکفا باللہ حسیبا, ورنہ پھر اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے, کوئی اس کے بارے میں کچھ نہ بولے. کیونکہ جیسے پیچھے آپ کو پتا ہے کہ حضرت عائشہ پر تہمتیں لگی تھی, اس طرح اس نکاح کے بعد اللہ کے نبی پر الزام لگنے شروع ہو گئے. گھر گھر باتیں, دیکھو دیکھو بہو سے شادی کر لی, کیا اندھیر ہے, دیکھو دیکھو, استغفر اللہ, چار کی بجائے پانچ بیویاں ہو گئیں. آپ سوچیں نا, جاہلوں والی باتیں آج بھی جب لوگ اس طرح کی کرتے ہیں, اور آج بھی لوگ مولویوں کی بڑی باتیں کرتے ہیں. سب سے پسندیدہ لطیفے لوگوں کے دین والوں کے ہوتے ہیں, کہا مت بولو, اللہ سے ڈرا کرو, یہ اللہ کے فیصلے ہیں. اور نبی کون تھے جو اللہ سے ڈرتے تھے, تم سے نہیں ڈرتے تھے. اگر باتوں سے ڈرتے, آپ بتائیں کہ اللہ کے نبی تیار ہوتے اس نکاح کے لیے؟ کوئی اور کر لیتے, کسی اور سے کرتے؟ اگر تو نعوذ باللہ اللہ کے نبی دوسروں کے پیروں کی طرح اور ان کے دیوتاؤں کی طرح ہوتے تو ساری کنواری لڑکیاں اپنے حرم میں جمع کر لیتے. لیکن آپ بوڑھی عورتوں کو سہارا دیتے ہوئے دکھتے ہیں, اور آج پھر لوگ بولتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. آگے پھر فرمایا, ما کان محمد ابا احد من رجالکم, نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ. یعنی محمد جو ہے وہ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. کیا ہے؟ ولاقی رسول اللہ, اور وہ اللہ کے رسول ہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ وخاتم النبیین, اور وہ نبوت کی مہر ہے, سٹیمپ ہے, سٹیمپ نہیں سیل ہے. اس لفظ کو لکھ لیں, خاتم کی ابھی وضاحت کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ, تو آپ اس کو دیکھ لیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کے رسول بھی ہیں, ان پر نبوت ختم ہوئی, اور کسی کے باپ نہیں. پیچھے زید کے منہ بولا بیٹا ہونے کی بات ہو چکی, یہاں دوبارہ یہ بات کہہ کے کہ محمد کسی رجال کے باپ نہیں ہے, رجل کی جمع. پتہ کیا چلا اس بات سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نرینہ اولاد جو تھی, نرینہ سمراجی کے بیٹے جو تھے, وہ بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچے. اسی لیے رجال کا لفظ آیا, نوٹ کیجئے گا, غلام نہیں آیا یا لڑکے کا لفظ نہیں آیا, بلکہ جوان ہونے پر نہیں پہنچے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے, حضرت زینب سے اگر نکاح کرتے ہیں تو زید آپ کے بیٹے نہیں تھے بلکہ آپ کے منہ بولے بیٹے تھے. لہٰذا کسی کو اس پہ اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ حضرت زینب سے آپ کا نکاح کیوں ہوا, کیونکہ وہ آپ کے بیٹے کی بیوی تھی. اشارہ وہی ہے کہ مت مناؤ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز دے دیا کہ آپ کے ساتھ کوئی بیٹا نہیں. حیرت کی بات ہے. ویسے آپ سوچیں, میں تو اس پہ کافی سوچتی بھی ہوں کبھی کبھی کہ اللہ کے نبی کا بیٹا کیوں نہیں ہوا. ہوئے اور فوت بھی ہو گئے. ہو کے فوت ہونے میں تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی دکھا دیے اتنی چیزیں کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. اور وہ لوگ جو آج نعوذ باللہ نبی سے اولادیں مانگتے ہیں, ان کو بتاؤ کہ اللہ کے تو نبی کی اپنی گود سے بچہ چلا گیا, کوئی کچھ نہ کر سکا. لیکن آپ سوچئے کہ یہ سلسلہ آگے کیوں نہ چلا, بہت سارے مسئلے بڑھ جاتے. اللہ کو حکمتیں پتہ ہیں, لیکن آپ سوچتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے بعد آپ کا بیٹا بھی ہوتا، خلیفہ ابو بکر بن جاتے، ایک اور ہی عجیب و غریب کہانی شروع ہو جانی تھی. جیسے وراثت کا سلسلہ ہوتا ہے نا، داؤد کے بعد سلیمان ہے، اور اس طرح دوسرے انبیاء کے بعد ان کے بیٹے بھی بعض دفعہ خلافت میں آتے ہیں. اللہ کی حکمتیں تھی، اللہ تعالیٰ نے وہیں سلسلہ بند کیا. اور آپ غور کر کے دیکھیں، جو بھی کسی انسان کو بڑے سے بڑا غم ہے نا، وہ سارے اللہ کے نبی کے ساتھ ہے. ہمارے ہاں کہتے ہیں فلاں پیدا ہوا، باپ پہلے ہی فوت ہو گیا. اللہ کے نبی کا تھا یہ معاملہ. دوسرا، ہمارے نظروں میں کون مظلوم ہوتا ہے؟ ہائے ہائے بےچارے کا بیٹا کوئی نہیں، نبی کا تھا. تیسرا غم کیا ہوتا ہے؟ ہائے بےچارے کی اولادیں اس کی زندگی میں مر گئیں. اللہ کے نبی کی بیٹیاں آپ کی زندگی میں چلی گئیں، دو بیٹیاں آپ کی زندگی میں چلی گئیں، تیسری آپ سے 6 ماہ بعد چلی گئیں. اگلا غم کیا ہوتا ہے؟ ہائے بڑھاپے کا ساتھ تھا، بیوی چلی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 یا 3 بیویاں آپ کی زندگی میں وفات پا گئیں. ہائے فلاں کا کوئی بھائی نہیں ہے، اللہ کے نبی کا کوئی بھائی نہیں تھا. ہائے فلاں کی کوئی بہن نہیں، یہی جملے ہیں نا ہمارے رونے کے. مشن پیارا ہوتا ہے نا، اپنی ذات نہیں پیاری رہتی، ہم اپنے آپ کو پوچھتے بہت ہیں. اور آپ یہ واقعہ جب پڑھتے ہیں نا، تو واقعی آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کتنی بڑی ہستی تھے، اور اللہ نے ان کو اپنی مرضی سے نعمتیں دی اور اپنی مرضی سے چھڑوائیں. ابھی تک جتنی بات ہوئی ہے نا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی سے ہے. آگے حصہ شروع ہو رہا ہے آپ کی مشن کی زندگی کا.
وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما.
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خاموشی سے آپ بھی کہہ سکتے ہیں دل میں، کسی کے باپ تمہارے مردوں میں سے، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں. اور تیسری بات، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. ہم اس آیت میں سے پہلا حصہ کر چکے، اب بات کریں گے خاتم النبیین پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری صفات سورۃ الاحزاب میں ہمیں ملتی ہیں، انہی میں سے ایک صفت یہاں ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں. ہم دیکھیں گے قرآن، سنت اور ڈکشنری کی روشنی میں کہ لفظ خاتم یا خاتمہ کس سنس میں استعمال ہوتا ہے، پھر ان شاء اللہ تعالیٰ اس آیت کو ہم دیکھیں گے جو کہ اس سے واضح ہے، کیونکہ یہاں اگر صرف اس کا یہ ترجمہ کر دیں کہ اللہ کے نبی خاتم النبیین ہے تو بات تو سمجھ آ جاتی ہے، لیکن پھر خاتم النبیین سے کیا مطلب ہے یہ ذرا تھوڑا سا واضح نہیں ہوتا. تو لفظ خاتم خا تا مین سے ہے، ختم. ہمارے یہ لفظ اردو میں بہت مختلف طرح سے استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی زبان میں ختم کا جو لفظ ہے وہ مہر کے لیے آتا ہے. کون سی مہر؟ سیل والی، سٹیمپ والی نہیں. یہ ایک بڑا بڑا کر کے لکھ لیں جملہ، سیلڈ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پروفیٹس پر سیل تھے. سیل کیا ہوتی ہے؟ جب کسی چیز کو ختم کرنا ہو، خط لکھ لیا اس کے بعد اس کو بند کرنا چاہا تو بس ایک باہر سٹیمپ لگا دی اور اس کے بعد کچھ بھی اندر سے باہر اور باہر سے اندر نہیں آ سکتا. اور اس کا معنی سٹیمپ نہیں ہے کہ ٹکٹ ڈاک کا سٹیمپ کرتے جاؤ اور خط بھیجتے جاؤ، کہ اللہ کے نبی نبوت کی کوئی مہر ایسی نہیں تھی کہ آج بھی کوئی اس پہ مہر لگانا چاہے اور اس کو سٹیمپ کرتا جائے اور چلتے جائے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نبوت کا بالکل آخری چیز تھی. عربی زبان میں لفظ ختم کس طرح استعمال ہوتا ہے تھوڑا سا ہم اس کو دیکھیں گے. ختم اللہ لہ بخیر، عرب کہتے ہیں کب؟ کہ خدا اس کا خاتمہ بالخیر کرے. اسی طرح وہ ختمت القرآن وبلغت آخرہ، مطلب کیا؟ میں نے قرآن آخر تک پڑھا. پھر اسی طرح اختمت الشیو، کہتے ہیں کہ یہ افتتاح کی ضد ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا آج افتتاح ہے، سٹارٹنگ اوپننگ ہے، تو ختم کیا ہے؟ کلوزنگ ہے، کلوزنگ کے معنوں میں آپ کہہ سکتے ہیں. اسی طرح خاتمہ اور خاتمو دونوں طرح سے پڑھا جاتا ہے، تا پہ زبر سے بھی پڑھا جاتا ہے اور تا کی زیر سے بھی پڑھا جاتا ہے. دونوں کا اگر معنی دیکھیں تو یہی بنتا ہے کہ کسی چیز کو ختم کرنے والے. خاتمہ تو شیء کہتے ہیں آخر کو. وادی کے کناروں کو عربی میں ختام الوادی کہتے ہیں، جیسے ویلی ہوتی ہے نا تو اس کے ایجز جو ہے اس کو کہتے ہیں. اسی طرح قوم کے آخری فرد کو ختام، خاتم یا خاتم کہتے ہیں، یعنی آخری فرد کسی نسل میں سے کسی قوم کا کوئی شخص ہو. تو ان ساری چیزوں کو دیکھیں، اسی طرح اور بھی بہت سارے اس کے استعمالات ہیں. ساری چیزوں میں سے جو پتہ چلتا ہے وہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے سلسلے پر آخری سیر لگ گئی. ہم پیچھے سے کتنی بار یہ چیز پڑھتے آ رہے ہیں قرآن پاک میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے حضرت نوح علیہ السلام سے نبوت کا سلسلہ اس طرح کا شروع کیا کہ وہ نبی آ کر لوگوں کو تعلیمات دیتے. آدم علیہ السلام بھی نبی تھے لیکن اس وقت تک کوئی گناہ نہیں تھے، اس لیے کوئی شریعت سازی نہیں ہوئی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک پہنچتے پہنچتے حضرت نوح کے دور کا جو پورا سلسلہ تھا وہ اللہ کے نبی پر آ کر پورا ہوا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا، اللہ کے نبی آخری کڑی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو مکمل دین دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دین دیا تو ایک ایسی آیت نازل کر دی کہ جس کو سن کر یہود نے کہا کہ اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن عید کرتے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. اس پہ حسرت کیوں ان کو ہوئی تھی؟ کہ یہ اعزاز تو ہم نے لینا تھا کہ ہم آخری ہیں، کیونکہ عموماً لوگ اینڈ پہ بڑی بات کرتے ہیں، اور یہود کے علماء کو یہ اچھی طرح سے پتا تھا کہ نبوت کے سلسلے کی آخری مہر جو ہے وہ آنے والی ہے. اور جب امت مسلمہ کو وہ نبی ملا تو اس پہ حسد بھی کیا گیا اور رشک بھی کیا گیا، اور اس طریقے سے مسلمان امت جو ہے وہ آخری نبی کی امت کہلاتی ہے. اب یہ ایک ایسا عقیدہ ہے جو پچھلے کئی سالوں سے متفق علیہ ہے. کئی دور ایسے گزرے کہ مختلف لوگوں نے باتیں کی، لیکن الحمدللہ گئے گزرے دور میں بھی مسلمان عمل کریں نہ کریں، بات مانے نہ مانے یہ الگ بات ہے، لیکن اس پہ ان کا اتفاق ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ الاحزاب میں جو رسم و رواج پہ اتنی زیادہ بات ہوئی، یہ اس بات کا ایک اشارہ تھا کہ اب آخری صفائیاں ہو جانی چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ معاشرے کے اندر پھیلے ہوئے رسم و رواج اور خرابیوں کو رہنے دیا جائے اور آنے والا نبی ان کو دور کر دے؟ ایسا نہیں کر سکتے تھے، بلکہ آپ نے نہ صرف یہ کہ اپنی محبت کے ساتھ ویسے ہی اس کام کو کرنا ہی تھا، لیکن جبکہ آپ آخری نبی تھے تو بالکل فائنل ٹچز دے دیے گئے. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز بخشا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے رکھا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں کچھ ایسے فتنے اٹھنے شروع ہو گئے کہ جس سے ختم نبوت کے عقیدے پر زد پڑتی ہے، اور ایک ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ جس سے یہ فیلنگ آنے لگتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے. مثلاً سب سے پہلا شخص جس نے اس کا دعویٰ کیا وہ مسلمہ قذاب تھا. مسلمہ اس کا نام تھا، وہ تو اپنے آپ کو رحمان الیمامہ کہلاتا تھا، یمامہ کا رحمان، لیکن اللہ کے نبی نے جو اس کو نام دیا وہ مسلمہ قذاب تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ بات ہوئی، آپ نے خواب کے ذریعے سے بھی بتائی کہ میرے بعد کچھ ایسے دجال پیدا ہوں گے، 30 دجال پیدا ہوں گے اور وہ سارے جھوٹے ہوں گے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس شخص کے ساتھ جہاد ہوا اور اس کو اس کے کیفر کردار تک پہنچایا گیا. یہ اس دور سے یہ کہانی شروع تھی. اس نے جو خط نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا تھا اس میں لکھا یہ تھا کہ من مسلمتا رسول اللہ نعوذ باللہ الى محمد رسول اللہ، کہ یہ خط مسلمہ کی طرف سے جو اللہ کا رسول ہے محمد رسول اللہ کی طرف لکھا جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر اس کو جب قتل کر دیا گیا، پھر اسی طرح سے اسود انسی ایک شخص تھا. کچھ لوگوں نے تو باقاعدہ نبوت کا دعویٰ کیا اور کچھ لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم پر وحی اترتی ہے، جس میں ایک عورت بھی تھی سجا نام کی، اور اسی سے بعد میں مسلمہ قذاب نے شادی بھی کی تھی. الخبیثات للخبیثین والے اصول کے تحت کہ جیسی سوچ ہوتی ہے انسان ویسے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے. اس کے بعد تقریباً 1300 سال تک کسی کو سر اٹھانے کی جرت نہیں ملی. یہ آپ دیکھیے عجیب بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جاتے ہی یہ فتنے اٹھے، سر توڑ کے اٹھے، ایک اٹھ رہا ہے دوسرا اٹھ رہا ہے، لیکن صحابہ کرام نے اس طریقے سے اس فتنے کا کلا کما کیا کہ کسی کو جرت نہ ہوئی. اور تقریباً 1300 سال گزر گئے، کسی کو اپنے آپ کو نبی کہنے کی جرت نہ ہوئی. لیکن اس کے بعد پھر یہ اعزاز بھی حاصل ہوا تو ہمارے ہی کلچر کو حاصل ہوا. انگریزوں کا دور تھا، مسلمان غلام تھے، مسلمانوں کو کئی قسم کی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا. ایسے وقتوں میں ایک شخص جو بنیادی طور پر عیسائیت کے عقیدے کا حامل تھا، اور اس نے انگریزوں کو خوش کرنے کے لیے نہ صرف یہ کہ اس دور کے پادریوں سے بڑی بڑی باتیں کی، بلکہ انگریزوں کے قصیدے گائے، ان کی ملکاؤں کے اور ان کی عورتوں کے ایسے ایسے قصیدے پڑھے کہ اگر آپ پڑھیں تو انسان کی غیرت جو ہے وہ، انسان کو شرم آتی ہے کہ ایسی باتیں کوئی مسلمان کہہ سکتا ہے. ہوتے ہوتے سلطنت عثمانیہ کا جب زوال ہوا، اس دور میں انگریزوں کے ساتھ ملی بھگت کر کے پہلی دفعہ یہ جرت ہوئی کہ ایک شخص جس کا نام غلام احمد کہا جاتا ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. اور اس نے اس قسم سے لوگوں کے اندر ان چیزوں کو پروموٹ کیا کہ لوگوں کو بڑی مراد دی، خوب انگریزی بولتا تھا، لکھتا تھا، بظاہر عیسائیت کے خلاف بھی بولتا تھا لیکن اندر کچھ اور کہانیاں تھیں. اور اس طرح کچھ لوگوں کو اس نے اپنے ساتھ لگایا. زبان کا بہت مٹھاس اور اس طرح کا معاملہ تھا. اور سچی بات ہے کہ جس عقیدے سے کو ماننے کے بعد سود بھی حلال ہو جائے، جس کے بعد نکاح کی بھی ضرورت نہ رہے، جس کے بعد نفس کی ساری پابندیاں رک جائیں، کون اس کو نہ لے گا؟ نتیجہ کیا ہوا کہ اس نے اپنے خام خیال لوگ پیدا کیے. اور آج تقریباً 15ویں صدی میں داخل ہونے کے بعد کچھ لوگ، یعنی آٹے میں نمک کے برابر آج بھی آپ کہہ لیں، جس کو آپ کہہ لیں ایک یا 2 لاکھ پوری دنیا میں اس عقیدے کے حامل لوگ ہیں، لیکن اس کے برعکس آج بھی 1 بلین سے زیادہ مسلمان الحمدللہ اسی عقیدے پر موجود ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنی بڑی جرت کیسے ہوئی جبکہ اتنی بڑی باتیں ہیں اور اس طرح کی باتیں، تو وجہ کیا ہے کہ اس عقیدے کے حامل لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے کی روایات کو ڈسٹارٹ کیا، یہ کہنے کی بجائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی واپس آئیں گے دنیا میں، یہ کہہ دیا کہ مسیل مسیح واپس آئیں گے. اور مسیل مسیح کا نظریہ غلام احمد جو تھے ان کے نام پہ کر دیا کہ یہ ہیں. اور کچھ ظاہری شواہد جمع کر لیے گئے، مثلاً وہ مقام لط پر آئیں گے حضرت عیسیٰ، انہوں نے اسی کو لدھیانہ میں رکھا، یہ صاحب جو تھے یہ لدھیانہ سے تعلق رکھتے تھے، کہا یہ وہی لدھیانہ ہے. پھر اسی طرح انہوں نے اپنے حساب سے بہت کچھ ایسی چیزیں کی جس کی ڈیٹیلز کا اس وقت بہت نہیں ہے، لیکن ہم قرآن پڑھنے والوں کو ہم یہ جتنی بھی باتیں کر رہے ہیں کسی عقیدے کے خلاف نہیں کر رہے، ہم وہی باتیں کر رہے ہیں جس زبان سے یہاں عبداللہ بن ابی کا تذکرہ ہوتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا ہے، اسی سے علم کی بنیاد پہ یہ چند نام سامنے رکھے تاکہ آپ دیکھیں کہ کس طرح سے لوگ اسلام کے متفق مسائل میں بھی جھگڑا کر دیتے ہیں. تو پھر اگر آج کے دور میں آپ کہتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے سود کھا لو تو پھر آپ کیسے کہتے ہیں نہ کھائیں، کوئی کہتا ہے کہ یہ جائز ہے تو نہ جائز ہے. جرت ہر دور میں ہوئی، غلط فہمیاں ہوتی ہیں، بات کو سمجھنے سمجھانے کیا فرق ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایک حقیقت کھول کے بیان کر دی، اور آخر میں آپ دیکھیے علیم، اللہ تعالیٰ علم والے ہیں، اس کو خوب پتا ہے کہ انسانیت کو جو پیغام دینا تھا وہ پورا ہو چکا، اور اس طریقے سے انسانیت کو جو خیر ملنی تھی مل چکی. علیمن کا لفظ بہت بڑی دلیل ہے اس بات پہ کہ اللہ کے نبی کو آخری نبی بنانا اللہ کے علم میں تھا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں تو خاتم النبیین کہا گیا نا، لیکن آپ کے ناموں میں سے ایک نام جو آپ کی صحیح روایت سے ہمیں ملتا ہے وہ ہے العاقب. عاقب کہتے ہیں عقبہ سے، سب سے پیچھے آنے والا، آخری نبیوں میں سے آپ اپنے آپ کو کہا کرتے تھے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ بعض لوگوں نے اس ایک لفظ پہ بات کی، یعنی جو فرق انگلش کے لفظ سٹیم پہ ہوتا ہے اس میں فرق کیا، سٹیم اور سیل کے معنوں میں فرق کرنے کی کوشش پیش کی. اس لیے کبھی بھی ایسی کوئی کتاب پڑھے، کوئی ایسی روایت پڑھے جس کو لوگ پیش کریں، آپ کہتے ہیں ہائے آیتیں تو قرآن کی لکھی ہوئی تھی. جی آیت قرآن کی نہیں لکھیں گے تو اس کو لوگ اسلام کیسے مانیں گے؟ آپ سوچیے، کوئی اپنے غلط عقائد کو رد کرنے کے لیے گیتا کی مثال دے سکتا ہے اور کوئی مانے گا؟ کوئی بائبل کی دے سکتا ہے؟ سب مار کے نکال دیں گے. جتنے باطل عقائد ہیں آج بھی ہمارے گرد و نواح میں، جہاں ہمیں مسلمانوں کے عقائد میں کوئی کمی بیشی دکھے گی، اس کے اندر دلیل قرآن کی ہوگی یا کسی حدیث کی ہوگی، اللہ جانے کہ اس کی صحیح بات ہوگی یا غریب حدیث ہے یا کیا ہے یا اس کی کوئی ڈسٹورشن ہے، ہم کسی پہ بات نہیں کرتے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ باطل سے باطل فرقے نے بھی اپنے تمام دلائل جو ہیں وہ قرآن سے ہی پیش کیے. تو ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی روایتوں سے ہمیں کچھ بات پتہ چلتی کہ کیا آپ بھی خاتم النبی تھے، کیونکہ قرآن کی بہترین تفسیر جو ہے وہ قرآن سے ہوتی ہے. قرآن کی آیت ہمارے سامنے ایک خاتم النبی والی یہ آ گئی، دوسری الیوم اکملت لکم دینکم والی بات آ گئی. اسی طرح ہم چند احادیث دیکھیں گے، صرف آپ کو ریفرنس لکھاؤں گی اور خلاصہ، پھر اس کے بعد آپ جا کے دیکھیں تو خود دیکھ لیں کہ کتنی واضح روایات موجود ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے. صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری اور مجھ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے ایک عمارت بنائی اور خوب حسین و جمیل بنائی، مگر ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوٹی ہوئی ہے. لوگ اس عمارت کے ارد گرد پھرتے اور اس کی خوبصورتی پر حیران ہوتے، مگر ساتھ ہی یہ بھی کہتے کہ اس جگہ اینٹ کیوں نہ رکھی گئی، تو وہ اینٹ میں ہوں، میں خاتم النبیین ہوں. کتنی واضح روایت ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ جا کے اس کی ڈیٹیل بھی دیکھنا چاہیں تو آپ کو مزید وضاحت ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے مہر لگائی، آپ دیکھیے کہ پہلے دور میں جب بادشاہوں نے کسی کو کوئی خط بھیجنا ہوتا تھا تو اس کو کسی کاغذ کے لفافے میں یا کپڑے کی تھیلی میں لپیٹتے اور اس کے بعد سیل کر دیتے. ہوتا کیا تھا کہ جس شخص کے پاس گیا اسے پوچھتے تھے کہ سٹیمپ ٹوٹی ہوئی تو نہیں تھی، اگر ٹوٹی ہوئی ہوگی اور دوبارہ لگی ہوگی تو مطلب یہ کہ کسی نے بادشاہ کے حکم کو بدل کے خیانت کر کے چینج کر دی، اور اگر وہ سیم ایز اٹ از چلی گئی تو لوگ سمجھ جاتے تھے کہ بادشاہ کا ہی خط ہے. اب اللہ کے لیے تو کوئی مثال نہیں ہے، اس قرآن کی نظر سے ذرا اس مثال کو بھی سامنے رکھ کے دیکھ لے کہ جب ایک بادشاہ اپنی مہر ٹوٹی بھی دیکھتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، اس شخص کو زندہ چھوڑے گا اور اس خط کو پکڑ کے کہاں پھینکے گا، تنور میں پھینک دے گا نا. اللہ کی ذات جو مالک الملک ہے، جو دونوں جہان کا بادشاہ، جب اس کا پیغام قرآن کی صورت میں، اللہ کے نبی کی صورت میں ہمیں سٹیمپ ملتا ہے. آج جو لوگ اس قرآن میں خیانتیں کرتے ہیں اور اس کے اندر اپنی تاویلات کے دروازے کھول دیتے ہیں، دیکھیے فقہی اختلاف کی بات نہ کریں، فقہ اور چیز ہے، عقیدہ بالکل اور چیز ہے. سب سے بڑی جنگ جو ہے نا عقیدے کے نام پہ ہونی چاہیے، جس کو آہستہ آہستہ ختم کیا جا رہا ہے. آج یہی کہا جا رہا ہے ایکشنز آر بیٹر دین دی بلیف. میں نے خود ایک ویڈیو دیکھی کرسچنز کی بنی ہوئی تھی، انہوں نے اللہ ڈزنٹ ایگزسٹ کے نام پہ ویڈیو بنائی، سارے دلائل اپنے میٹر کے اور کروموسوم اور جینیٹک کی بات کر کے بتا دیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ گاڈ ہو، اگر ہے تو دکھتا کیوں نہیں، اور دس اینڈ دیٹ. اور اینڈ پہ لکھا انگلش کے ایک محاورہ اصل میں کہ ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈ. تو انہوں نے اسی کو دوسری سینس میں کیا ہوا تھا کہ جو عمل ہے وہ زیادہ بڑی چیز ہے، بلیف کو چھوڑ دو. سو اسٹرینج. دنیا میں تو آپ ایسا کبھی نہیں کرتے. آپ جو ہے رول نہ کروائیں اور گھر بیٹھ کے پیپر پہ پیپر لکھتے رہیں, کون لے گا کل؟ آپ کو ملے گا اس کے بدلے میں کچھ؟ نہیں ملتا. بلیف از بیٹر دین ایکشن. تھوڑا سا عمل بہت اچھے بلیف کے ساتھ انشاءاللہ کل فائدہ دے دے گا. اور بڑے بڑے عمل ہوا میں راکھ بنا کے اڑا دیے جائیں گے, سراب کی طرح قیامت کے دن دکھیں گے عقیدے کی خرابیوں کی وجہ سے. تو اللہ بھی پھر ایسے لوگوں کے خط اور ایسے لوگوں کے کاموں کو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دے گا. اس لیے انسان کا عقیدہ واضح ہونا چاہیے. لیکن جو مثال دی ہے آپ کو کہ بلڈنگ بنائی اور اس کے اندر ایک خالی جگہ, آج آپ ذرا اس کو امیجنیشن میں لائیں. جب ایک عمارت بن جاتی ہے پوری, مثلا یہ روم بنا ہوا ہے, ہال پورا بن گیا, کیا اب اس کے اندر کوئی جگہ ہے کہ ہم کوئی اینٹ لگائیں؟ کسی بھی گھر کے بننے کے دوران آپ اس کو بڑا کر لیں, اس کو چھوٹا کر لیں, یہ دیوار نہ ڈالیں, یہ نہ کریں, دروازہ کھلا کر لیں, پاسبل ہے؟ اب بنی ہوئی عمارت میں اینٹ لگے گی تو وہ تو اوپر ہی لگے گی نا. اللہ کے نبی کے آنے سے نبوت کا یا اسلام کا محل مکمل ہو چکا. اب اس کے بعد کوئی اس کے اندر ایک اینٹ لگائے گا تو وہ اس کو تنگ کرے گا, بھدا کرے گا, اور نہ کہ وہ اس سے وسعت پیدا کرے گا. پھر دوسری ایک اور روایت نوٹ کر لیجئے, صحیح مسلم, ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے. آپ نے فرمایا, مجھے چھ باتوں میں انبیاء پر فضیلت دی گئی. نمبر ایک, جوامع الکلم سے نوازا گیا, یعنی مختصر لفظوں میں بڑی بات کرتے تھے آپ. دوسرا, روب کے ذریعے میری مدد فرمائی گئی. میرے لیے غنیمت کا مال حلال کیا گیا. پہلے دور کے انبیاء کی قوموں کے لیے مال غنیمت حلال نہیں ہوتا تھا. آسمان سے آگ آتی تھی اور آگ اس کو کھا جاتی تھی, دشمن سے لیے ہوئے مال کو, لیکن اللہ کے نبی کی امت کے لیے حلال تھا. چوتھی, میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنایا گیا اور اس سے تیمم کی اجازت دی گئی. پھر مجھے تمام مخلوق کے لیے رسول بنایا گیا. اور چھٹی, میری ذات سے نبوت کا یا انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا گیا. ایک اور روایت ہے حضرت انس بن مالک سے, فرمایا, رسالت اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا. میرے بعد نہ کوئی رسول آئے گا اور نہ کوئی نبی آئے گا. اس کے بعد دیکھیے کوئی گنجائش رہ جاتی ہے پیچھے؟ اتنے کلیئر ایویڈنسز کے بعد. ابن ماجہ کی ایک روایت ہے, آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی نہیں بھیجا جس نے اپنی امت کو دجال کے خروج سے نہ ڈرایا ہو. اب میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو, تو وہ ضرور تمہارے ہی اندر نکلے گا. یعنی ہر قوم ڈرتی تھی کہ ہم پہ دجال نہ آئے, اور وہ نہیں آیا, تو پیچھے اب تم رہ گئے, اب تمہارے ہی اندر آئے گا. پھر اسی طرح امام ترمذی ایک روایت کو لے کے آتے ہیں, فرمایا, اللہ کے نبی نے, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہوتے, لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں. پھر ایک اور روایت ہے, اللہ کے نبی نے غزوہ تبوک پر روانہ ہوتے ہوئے حضرت علی سے فرمایا کہ آپ مدینہ میں ٹھہریے, اور آپ کچھ پریشان ہوئے تو آپ نے کہا, میری تمہارے ساتھ وہی نسبت ہے جو موسیٰ کے ساتھ ہارون کی تھی, کیونکہ وہ بھی بھائی تھے, یہ چچزت بھائی تھے, مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. یعنی تم نبی نہیں بن سکتے میرے بعد, کیونکہ میرے بعد کوئی نبوت کا سلسلہ نہیں چلے گا. اسی طرح ایک ساتویں دلیل نوٹ کیجئے گا, ابو داؤد کی روایت ہے کتاب الفتن کی, حضرت ثوبان سے, اللہ کے نبی نے فرمایا, میری امت میں 30 کذاب, کذاب جھوٹا, کاذب سے مبالغہ, 30 کذاب ہوں گے جس میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے, حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں. اب آپ دیکھیں یہ تو حدیث ہیں, اور بھی آپ کو جتنی چاہیں مل سکتی ہیں, جو بھی صحیح حدیث کا مجموعہ ہے آپ کو اس میں سے یہ چیزیں مل جائیں گی. یہ مسئلہ تبھی آپ کو بتایا کہ 1300 سال پہلے ابھی شروع ہوا تھا. یہ مت سوچئے کہ یہ جتنی باتیں ہم کر رہے ہیں ہم آج کے دور کے مشہور مذہب جن کے یہ عقائد ہیں مرزائیت ان کے خلاف کر رہے ہیں, نہیں, یہ تو ابھی شروع ہوا ہے, 150-200 سال پہلے کی بات ہے. لیکن یہ جتنی احادیث ہیں یہ 1400 سال پرانی. اور اب کچھ اقوال امام ابن کثیر جو کہ 774 ہجری میں, یعنی پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی ایک صدی کے اندر کا دور تھا ان کا, ان کا اس کے بارے میں کیا قول ہے یہ پڑھ کے سنا دیتی ہوں. کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی کی یہ روایات نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنی کتاب میں اور رسول نے اپنی سنت میں یہ بتا دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں, تاکہ ساری دنیا جان لے, جو شخص بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کذاب ہے, جھوٹا ہے, دجال ہے, گمراہ ہے, اور دوسروں کو گمراہ کرنے والا ہے. اسی طرح ماضی کے ایک اور بہت ہی بڑے عالم علامہ آلوسی کہتے ہیں, بس اتنے یاد رکھ لیں, نام تو ان کا لمبا ہے, کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا ایک ایسا عقیدہ جس کے دلائل قرآن اور سنت سے موجود ہے, جس پر امت کا اجماع ہے, یعنی سب اس پہ متفق ہیں. پر جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کافر ہو جائے گا, اور اگر اس نے توبہ نہ کی اور اس دعوے پر مصر رہا تو اس کو قتل کیا جائے گا. اسی طرح تیسرا کال ہے ابن حیان کا، یہ 745 745 ہجری، یعنی اس عقیدے کے شروع ہونے سے بھی 1200 سال پہلے کی بات ہے. وہ لکھتے ہیں، جس شخص کا یہ نظریہ ہو کہ نبوت کا سلسلہ منقطع نہیں ہوا اور اسے اب بھی حاصل کیا جا سکتا ہے، یا جس کا عقیدہ ہو کہ ولی نبی سے افضل ہوتا ہے، وہ زندیق ہے، یعنی قید میں ڈال دیا جائے اس کو، اور واجب القتل ہے. آج تک جن لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، مسلمانوں نے ان کو قتل کر دیا. ہمارے زمانے میں بھی فقراء میں سے ایک شخص نے شہر مالقہ میں نبوت کا دعویٰ کیا تو اندلس کے بادشاہ نے غرناطہ میں اس کا سر قلم کر دیا اور اس کی لاش کو سولی پر چڑھایا. اس حالت میں لٹکتا رہا یہاں تک کہ اس کا گوشت گل سڑ کر گر پڑا، یعنی اس کو دفن بھی نہیں کیا گیا. ایک ہی صرف امام کا لکھ لیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے تقریباً ایک صدی اور اس کے قریب کے زمانے کی شخصیت ہے، وہ لکھتے ہیں کہ ختم نبوت کا سلسلہ جو ہے یہ متفق ہو چکا. اب اگر کوئی شخص کسی سے اس بارے میں استفسار بھی کرے گا، یعنی سوال بھی پوچھے گا کوئی اس بارے میں، سوال ہے کہ کوئی شخص جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے، تو کوئی یہ کہے کہ لاؤ میں اس کی ذرا تحقیق کر لوں، تو وہ شخص بھی کافر ہو جائے گا. یعنی اتنی شدت ہے اس مسئلے میں. بہرحال اب آپ دیکھیں کہ یہ تو ہیں وہ دلائل جو ہمیں قرآن، حدیث اور ہمارے اسلاف کے اقوال سے ملتے ہیں. کچھ دلائل نوٹ کیجئے گا ختم نبوت کے سلسلے میں، عقلی دلائل، یعنی وزڈم، ہماری عقل سے جو چیزیں بھی ہمیں سمجھ آتی ہیں. پہلی بات دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آخری نبوت تھی. آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو کتاب دی اس کی حفاظت کا ذمہ کہا. سورۃ ہجر میں ہم لوگ پڑھ چکے یہ آیت کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بس یہ فرق ہے اللہ کے نبی کے اور پچھلے انبیاء کی شریعتوں میں کہ آپ کی کتاب جو ہے یہ تبدیلیوں سے پاک ہے. پچھلی قوموں نے تبدیلیاں کر کے ان کتابوں کو بدل دیا. پھر دوسری بات آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو پیچھے 1300 سال تک جو لوگ مانتے آئے، پڑھتے آئے، اور سب اس چیز کا یقین رکھتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا فرض ہے اور آپ آخری ہیں. تقریباً جس وقت یہ دعویٰ کیا گیا تھا نا نبوت کا، اس وقت مسلمانوں کی تعداد پوری دنیا میں 50 کروڑ کے کم و بیش تھی، 50,000 پیپل اس وقت ہے. آج تو بلین میں، 2-3 بلین کا بھی نام آ جاتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ اس دور میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ اچھا اگر یہ عقیدہ غلط ہو تو پھر اتنے لوگ کیوں مانیں، عقل سے لوگ سوچتے ہیں نا. لیکن آپ دیکھیے کہ 50 کروڑ لوگوں کو ایک طرف کر دیں اور اس میں سے 1-2 لاکھ کے لوگ اگر ان کے ساتھ لگ جاتے ہیں، تو کیا آپ اس چیز کو مان سکتے ہیں کہ جتنے باقی ہیں وہ سارے مرتد ہو گئے نا؟ یعنی اس کے مطابق تو پھر دوسرے لوگ جو اس عقیدے کو نہیں مانتے وہ مرتد ہے نا، اور وہ کہتے ہیں مرتد ہے، وہ مسلمان نہیں مانتے ایسے لوگوں کو کہ جو ان کو نبی نہیں مانتے. اس میں ہم تھوڑی سی بات پیچھے بھی کر چکے ہیں، شاید آپ کو یاد ہوگا، سورۃ آل عمران اور سورۃ مائدہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کا جو تذکرہ تھا، وہاں بھی کچھ باتیں کی گئیں. بعض لوگ پھر ان کی یہ باتیں کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہماری وجہ سے اسلام پھیل رہا ہے، اور ان کا آپ غور کریں گے جتنا زور ہے وہ یورپ میں. یہ سوچ اٹھی بھی یورپ سے تھی، یہ پنپ بھی یورپ میں رہی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری کوششوں سے مسجدیں تعمیر ہو رہی ہیں اور ہم نے اتنے لوگوں کو کلمہ پڑھایا. لیکن پوچھئے کہ کون سا کلمہ پڑھایا، ایمان کا کلمہ کہ کفر کا کلمہ کہ اسلام کا کلمہ؟ تو ایسی ساری چیزیں جو ہیں اس کے اوپر انسان کا شرح صدر ہونا چاہیے. آپ کہیں گے کہ آپ اتنی ڈیٹیل سے ہمیں کیوں بتا رہے ہیں؟ اس لیے بتا رہی ہوں، یہ بات کان کھول کے سن لیں. میرا یقین ہے کہ جو لوگ اس وقت میری بات سن رہے ہیں، آپ لوگوں میں سے کسی کے دل کے کونے میں بھی یہ بات نہیں چھپی ہوگی کہ ہم ایسا سوچ سکتے ہیں. لیکن ہماری نسلیں ٹارگیٹ پر ہیں. اس وقت جو دین حکومتوں کی زیر نگرانی پھیلایا جا رہا ہے وہ وہی ہے. حکومت کو کسی سے بات کرنی ہے تو وہ کن سے پوچھتی ہے اسلام کے نام پہ؟ کبھی بھی آپ یاد رکھیں کہ توحید والوں کو کیوں نہیں لوگ بلاتے بڑے بڑے فورمز میں، بڑی بڑی دعوتوں میں، حکومتی اعلانات پہ. کہانی کے بعد میں نے فیل کیا کہ جتنی حکومت کی سرپرستی باطل سوچ رکھنے والوں کو حاصل ہے، وہ صحیح سوچ رکھنے والوں کو نہیں. ٹھیک ہے، صحیح سوچ رکھنے والے بھی کہیں ہیں، اس میں بھی فقہی اختلافات ہیں، لیکن ہمیشہ سمپل سی بات ہے، وہ اسی چیز کو پروموٹ کریں گے جس سے ان کا حال بھی ٹھیک ہوگا. اگر میں اور آپ کچھ کوششیں نہیں کر سکتے اپنے بچوں کو اس طریقے سے، اس چیزوں کے اثر سے نکالنے کی، اللہ کو پتہ کل کیا ہوگا. یہ ساری باتیں اللہ اور اس کے نبی کی باتوں میں سے. کہ کس طرح حضرت عیسیٰ آئیں گے. ایک روایت امام بخاری، مسلم، ترمذی، امام احمد، چار کتابوں کی یہ روایت ہے، ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں. آپ نے فرمایا، اس خدا کی قسم جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، ضرور اتریں گے تمہارے درمیان ابن مریم عادل حاکم کی حیثیت سے، پھر وہ صلیب کو توڑ ڈالیں گے، خنزیر کو مار ڈالیں گے، جنگ کا خاتمہ کر دیں گے، مال کی اتنی فراوانی ہوگی کہ اسے کوئی لینے والا نہ ہوگا، اور دینداری کا یہ عالم ہوگا کہ اپنے پروردگار کی جناب میں ایک سجدہ دنیا و مافیہا سے بہتر ہوگا. کیا یہ سب آج ہو چکا؟ بھوک ننگ تو ساری طرف پڑی ہوئی ہے، اکانومی کے تو اتنے فلاپس ہیں، اور نہ اس وقت تک خنزیر مرا، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ جو دعویٰ ہو چکے 200 سال پہلے ابھی تک اس کے وہ حالات ہی نہیں بنے. پھر ایک اور روایت دیکھیے گا، امام بخاری اس کو لاتے ہیں، اس وقت تک قیامت برپا نہ ہوگی جب تک عیسیٰ ابن مریم کا نزول نہ ہو. تیسری روایت مشکات کی ہے ابو ہریرہ سے، آپ نے خروج دجال کے ذکر کے بعد فرمایا کہ اس اثنا میں مسلمان اس سے لڑنے کی تیاری کر رہے ہوں گے، صفیں درست کر رہے ہوں گے، اور نماز کے لیے اقامت کہی جا چکی ہوگی کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے اور مسلمانوں کی امامت کرائیں گے، اور دشمن خدا دجال ان کو دیکھے گا تو پگھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں پگھلتا ہے. اگر آپ اس کو اسی حالت پر چھوڑ دیں تو وہ خود ہی پگھل کر مر جائے گا، مگر اللہ تعالیٰ اس کو ان کے ہاتھ سے قتل کرائے گا، پھر آپ اپنے نیزے میں اس کا خون لگا کر لوگوں کو دکھائیں گے. ہمارا ایمان ہی کیسا ہوگا کیونکہ اللہ کے نبی نے فرما دیا. پھر ایک اور روایت ابو داؤد کی ہے، ابو ہریرہ ہی راوی ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا، میرے اور ان یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے، اور یہ کہ وہ اترنے والے ہیں، بس جب تم ان کو دیکھو تو پہچان لینا، ان کا قد درمیانہ، ان کی رنگت سرخ و سفید، دو زرد رنگ کے کپڑے پہنے ہوں گے، ان کے سر کے بال ایسے ہوں گے گویا بن سے پانی ٹپکنے والا ہے، حالانکہ وہ بھیگے ہوئے نہ ہوں گے. وہ اسلام پر لوگوں سے جنگ کریں گے، صلیب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، خنازیر کو مار ڈالیں گے، جزیہ ختم کر دیں گے. اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں اسلام کے بغیر تمام ملتوں کو ختم کر دے گا، یعنی سارے دین ختم سوائے اسلام کے. وہ مسیح دجال کو قتل کریں گے، اور وہ زمین میں 40، بس اب 40 کے لفظ کے آگے کیا ہے یہ صحابی کو نہیں پتا، سال کا لفظ کچھ بولتے ہیں کوئی کچھ، 40 سال قیام فرمائیں گے، پھر وہ وفات پا جائیں گے، اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھائیں گے. ایسے نہیں لگتا کھلی آنکھوں سے ہم عیسیٰ کو اترتا ہوا دیکھ رہے ہیں، فرشتوں کے پروں پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے، اور اس طرح ان کے لمبے بال ہوں گے، اور کہتے ہیں کہ ان کے جسم سے خوشبو آئے گی جو مسلمانوں کو جہاں بھی دنیا میں ہوں گے ان کو سونگھ جائے گی. یہ کچھ تو ہوا بھی نہیں، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پھر یہ وہی عیسیٰ ہیں؟ بس دو روایتیں اور لے لیجیے. حضرت جابر کی روایت ہے صحیح مسلم سے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا، عیسیٰ ابن مریم اتریں گے، مسلمانوں کا امیر ان سے عرض کرے گا کہ حضور تشریف لائیے اور امامت فرمائیے، تو آپ فرمائیں گے، نہیں، تم میں سے بعض دوسروں کے امیر ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اس امت کی تکریم کے طور پر ہے، یعنی امت مسلمہ کی امامت میں نہیں کراؤں گا، یعنی یہ خود ہی ایک دوسرے پہ امام ہے، کیونکہ قرآن میں آ گیا نا کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے امت وسط بنایا. اب آپ دیکھیے کہ یہاں سے پتا چلتا ہے کہ وہ پیدا نہیں ہوں گے کسی عورت کے بطن سے، وہ آسمان سے آئیں گے. حضرت نواس بن سمان نے دجال کا قصہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، اسی اثنا میں اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم کو بھیجے گا، وہ دمشق کے مشرقی حصے میں سفید مینار کے پاس زرد رنگ کے دو کپڑے پہنے ہوئے دو فرشتوں کے پروں پر اپنے ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے. جب وہ سر جھکائیں گے تو یوں محسوس ہوگا کہ قطرے ٹپک رہے ہیں، اور جب سر اٹھائیں گے تو موتیوں کی طرح قطرے ڈھلکتے ہوئے نظر آئیں گے. ان کے سانس کی ہوا جس کافر تک پہنچے گی وہ اس کی حد نظر تک جائے گی، اور وہ زندہ نہ بچے گا. پھر ابن مریم دجال کا پیچھا کریں گے اور لد کے دروازے پر جا کر اسے پکڑیں گے اور قتل کریں گے. آخری روایت ہے، صوبان ہی کی ہے یہ بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے دو لشکر ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی آگ سے بچا لیا، ایک وہ لشکر جو ہندوستان پر حملہ کرے گا، اور دوسرا وہ جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہوگا، کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں مسلمان متحد ہوں گے، پھر سب مل کے جہاد کریں گے، سارے عیسائی جو اس وقت کے ہوں گے وہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ مسلمان ہو جائیں گے، اور جیوز میں سے بھی جو ہوگا ہوگا، باقی سب قتل کر دیے جائیں گے. یہ آخری روایت جو تھی یہ مسند احمد کی تھی. تو اب آپ دیکھ لیجئے، اتنا واضح عقیدہ. اب آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 100 حدیثیں ایک موضوع کو سپورٹ کرتی ہیں اور اس عقیدے کے حامل لوگ وہ نہیں پڑھتے ہیں، لیکن وہ صرف کہتے ہیں یہ سب ہوگا، وہ بھی یہ ساری حدیثیں کوٹ کرتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ نہیں آئیں گے، مسیح عیسیٰ آئیں گے، اور اس کے لیے اب ان کو لازمی یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ کی وفات ثابت کرے. یہ پیچھے اس کرسچینٹی سے رب مل رہا ہے آپ کو، حضرت عیسیٰ کی وفات کو ثابت کرنے کے لیے ان لوگوں نے ایک قبر بنائی، اور ان کا خیال ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ کی قبر ہے آج بھی. اور مجھے حیرت ہے کہ یہ سب کچھ پاکستان انڈیا کے علاقے میں کیوں ہے، آج بھی حضرت عیسیٰ کی قبر بنائی ہوئی ہے اور جا کے لوگ وہاں حاضری دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ فوت ہو چکے ہیں اور یہ ان کی قبر ہے، یہ بالا کوٹ سائڈ پہ اوپر کی طرف ایک قبر بنی ہوئی ہے. تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کے بھی عقائد کی اصلاح کرے، اور ہمارے جو بھائی بہن اس سوچ کے حامل ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کو قرآن سے جڑنے کی اور اس کو صحیح طور پہ پڑھنے کی توفیق دے. ہم تو کسی کو بھی نہیں دیکھنا چاہتے کہ کوئی جہنم میں جائے، اور ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ ہمارے اعمال کتنے برے ہیں کہ صحیح عقیدے رکھنے کے باوجود ہم آگ میں چلے جاؤں. تو اللہ نہ کرے کیسا ہو. ایک دفعہ اس آیت کی تلاوت سنتے ہیں، بہت ہی بوجھل دل ہوا، اب اس کے بعد انشاءاللہ اگلی آیت پہ جائیں گے.
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما.
اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر.
كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان.
Thank you. سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا رسول الله معلمنا
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا
هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يوهبنا
هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا
كتاب الله يهذبنا العمل به كتاب الله
يهذبنا
ومعجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا
هو معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا
فلنعمل نحن بمنهجه هيا يا رب هلم بنا فلنعمل نحن بمنهجه هيا يا رب هلم بنا
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسوله
جس دور کی نازات کی دنیا اب ہم زمانہ بھول گئے دنیا کی کہانی یاد رہی اور اپنا پسانہ بھول گئے دنیا کی کہانی یاد رہی اور اپنا پسانہ بھول گئے منہ دیکھ لیا آئینے میں پردہ نہ دیکھے سینے میں منہ دیکھ لیا آئینے میں پردہ نہ دیکھے سینے میں دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے دنیا کی کہانی یاد رہی اور اپنا فسانہ بھول گئے اغیار کا جادو چل بھی چکا ہم ایک تماشا بن بھی گئے اگلی آیت کا جادو چل بھی چکا ہم ایک تماشا بن بھی گئے دنیا کا جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے دنیا کی کہانی یاد رہی اور اپنا فسانا بھول گئے وہ ذکر حسین رحمت کا امین کہتے ہیں جسے قرآن مبین وہ ذکر حسین رحمت کا امین کہتے ہیں جسے قرآن مبین دنیا کے لیے نئے نام سیکھے اللہ کا ترانہ بھول گئے دنیا کی کہانی یاد رہی اور اپنا فسانہ بھول گئے انجام آزادی کیا کہیے بربادی ہی بربادی ہے انجام آزادی کیا کہیے بربادی ہی بربادی ہے جو درس شہِ فتح نے دیا دنیا کو پڑھانا بھول گئے دنیا کی کہانی یاد رہی اور اپنا فسانا بھول گئے جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے دنیا کا گھر آباد کیا عقبا کا مگر برباد کیا دنیا کا گھر آباد کیا عقبا کا مگر برباد کیا مشکل میں خدا کو یاد کیا مشکل ہوئی آسان بھول گئے دنیا کی کہانی یاد رہی اور اپنا فسانہ بھول گئے آسان تو بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں آسان تو بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے دنیا کی کہانی یاد رہی اور اپنا فسانا بھول گئے جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے دنیا کی کہانی یاد رہی اور اپنا فسانا
اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك
يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما
آیت نمبر 41 سے دیکھیں گے یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کو کثرت سے یاد کرو
وسبحوا بکرۃ و اصیلا اور اس کی پاکی بیان کرو صبح اور شام کو کیونکہ هو الذی یصلی علیکم و ملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا اللہ وہ ہے جو رحمت نازل کرتا ہے تم پر اور اس کے فرشتے بھی تم پر نزول رحمت کی دعا کرتے ہیں تاکہ وہ نکال کر لے جائے تمہیں طرح طرح کے اندھیروں سے نور کی طرف اور مومنہ پر وہ ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے کیا ہے اس کی صورت تحیتہم یوم یلقونہ سلام انہیں یہ دعا دی جائے کہ جس روز وہ اپنے رب کریم سے ملیں گے کہ ہمیشہ سلامت رہو وعد لہم اجرن کریما اور اس نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے عزت والا رزق چار آیات ہیں لیکن ان کے اندر ایک بہت ہی خوبصورت موضوع ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو کچھ کاموں کے کرنے کا حکم دیا آئیے ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں پہلی بات تو خطاب ہی بڑا خوبصورت ہے یا ایھا الذین آمنو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو مراد کیا ہے کہ مان چکے ہو تو اب عمل سے اس کا اظہار کرو دکھاؤ لوگوں کو کہ ماننے والوں کا رویہ نہ ماننے والوں سے کس طرح مختلف ہوتا ہے اور یہ پکار ہر بندے کو اپنے لیے لگنی چاہیے کہ عرش سے اللہ تعالیٰ نے مجھے پکارا اور کیا واقعی میں اپنے آپ کو اس کے قابل سمجھتی ہوں حکم کیا ہے اذکر اللہ اللہ کا ذکر کرو ذکر کس کو کہتے ہیں ذکر یاد کو کہتے ہیں کس کو یاد کرو اللہ کو کرو تو پھر ذکر الہی کیا ہوا اللہ کی یاد کیا ہے اللہ کی یاد کے مختلف درجے ہوتے ہیں پہلا درجہ ہے کہ بندہ دل سے اللہ کو یاد کرے یہ یاد بندے کے دل کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیتی ہے چاہے ذکر زبان سے نہ بھی ہو پھر جب ذکر دل سے ہوتا ہے تو اس کا تذکرہ زبان پہ آتا ہے تو وہ ذکر باللسان بن جاتا ہے پہلا ہے ذکر بالقلب دل میں کسی کی یاد دوسرا ہے ذکر باللسان، زبان کا ذکر، ہمارے ہاں عموماً ذکر اسی کو کہتے ہیں کہ کوئی وظیفہ اتنی دفعہ پڑھ لو، اتنی دفعہ کر لو، حالانکہ اگر اللہ کی یاد سے خالی ہے وہ وظیفہ تو وہ صرف ایک لپ سروس سے زیادہ کچھ نہیں. اورات کو ہمارے ہاں عموماً اذکار سمجھ لیا جاتا ہے، اور سو سو نہیں کئی کئی لاکھ بار پڑھا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر بھی اللہ یاد نہیں آتا. تو ذکر دل سے شروع ہوا، اللہ سے تعلق جڑا، کنیکشن لگا. جیسے آپ کال ملاتے ہیں کہیں بھی، تو جب آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ دوسری طرف کال مل چکی ہے، پھر آپ باتیں کرتے ہیں. تو یہ باتیں کرنا زبان کا ذکر ہے. پھر باتیں کرتے کرتے انسان خالی نہیں ہوتا، بلکہ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اس کا تذکرہ کرتا ہے، تو اس کے جسم کا ایک ایک انگ اس کو اللہ کی مرضی کا بنا دیتا ہے. بالکل اسی فون کال کی طرح کہ جہاں ہم اپنے پیاروں سے میسیجز ریسیو کرتے ہیں، پھر اس کے بعد فوراً عمل کرنا شروع کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا ہے، کیا لینا، کیا دینا، کیا کرنا. تو اس طرح پھر ذکر کا تیسرا درجہ چلتا ہے، ذکر بالجوارح، اعضاء کے ساتھ، لمبس کے ساتھ، باڈی آرگنز کے ساتھ ذکر کرنا. آنکھوں کا ذکر کیا ہے؟ کہ اللہ کی یاد میں رلانا. زبان کا ذکر یہ ہے کہ اللہ کے ناموں کو پیار اور محبت سے لے لینا. کانوں کا ذکر کیا ہے؟ کہ کانوں سے وہ باتیں سننے کی ہر وقت کوشش کرتے رہنا جس سے ایک بندہ حقیقت میں اللہ تعالی سے جڑتا. کیونکہ جب ایک بندہ اللہ کو یاد نہیں کرتا تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کہ انسان کا دل غافل ہو جاتا ہے، خالی ہوتا ہے، حیران ہے، پریشان ہے، انسان لاپرواہ ہونے لگتا ہے. ذکر کیوں کریں؟ کیا ملے گا؟ ذکر سے بہت کچھ ملے گا. امام ابن قیم رحمہ اللہ نے ذکر کے 100 فوائد لکھے. آپ لکھنا چاہتے ہیں سارے؟ پھر وقت پورا ہو جائے گا. یعنی آپ حیران ہوں گے کہ لوگوں نے زندگیاں لگا دی نا قرآن میں اور دین کی خدمت میں، تو اس کی ساری خیر پھر ہمیں ہی ملی. آج ہمارے ہی پاس وہ ساری خیر پلٹ کے آتی ہے. ان 100 میں سے کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے صرف لسٹ کے طور پر رکھوں گی، ڈیٹیلز نہیں، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کی یاد سے کیا کچھ ملتا ہے، اس کے فوائد کیا ہیں، اور ہم اس کے ساتھ اپنی زندگیوں کو کیسے منور کر سکتے ہیں. تو آئیے ذرا امام ابن قیم رحمہ اللہ کی جمع کردہ لسٹ کی روشنی میں، جو ظاہر ہے کہ قرآن اور حدیث سے ہی ہے اور ہر بات کی دلیل بھی موجود ہے. پہلا فائدہ ذکر کا ہے کہ ذکر الہی شیطان کو ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے. یعنی ذکر کرنے سے شیطان دور بھاگ جاتا ہے، اس کے سارے منصوبے فیل ہو جاتے ہیں. دوسرا، ذکر الہی اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا باعث ہوتا ہے. تیسرا، ذکر الہی، لفظ اب ذکر الہی بار بار نہیں بولوں گی، دل کے تمام غم اور فقر اور قلبی پریشانیوں کو دور کرتا ہے. نیکسٹ، دل میں فرح و سرور، یعنی دل کو خوش کر دیتا ہے، دل میں خوشی بھر جاتی ہے. ذکر الہی دل اور بدن کو طاقت بخشتا ہے. جیسے کھانا کھاتے ہیں تو انرجی ملتی ہے نا، اس طرح اللہ کی یاد سے بندے کو اللہ کے کام کرنے کی طاقت ملتی ہے، انرجی ملتی ہے. پھر ذکر الہی دل کو روشن اور چہرے کو نورانی کر دیتا ہے، بندے کا چہرہ خوبصورت ہونے لگتا ہے، فریش لکنگ ہو جاتا ہے اور دل کھل جاتا ہے. اسی طرح ذکر الہی رزق میں کثرت کا سبب بنتا ہے. پھر نیکسٹ، ذاکر کو روب و ہیبت، لذت و حلاوت اور غور و تدبر کا لباس پہناتا ہے. یعنی ذکر کرنے سے دوسروں پہ اس بندے کا روب آ جاتا ہے، لوگ اسے ڈرنے لگتے ہیں. وہ ڈر وہ نہیں ہوتا جو سانپ کا ڈر ہے، بلکہ لوگ مجھ سے مروب ہوتے ہیں. اب یہ کہہ لیں آج کے مسلمانوں سے مروبیت کیوں ختم ہو گئی دوسروں کی؟ کیونکہ اللہ کی یاد ختم ہو گئی. پھر لذت اور مٹھاس آتی ہے زندگی میں. پھر نواں فائدہ ہے کہ اس سے محبت الہی پیدا ہوتی ہے. جس کا ذکر کرتے جائیں حقیقت ہے، اسے محبت ہونے لگتی ہے. جس طرح کثرت ذکر سے اللہ کی محبت پڑتی ہے، اسی طرح درس اور تکرار سے علم کا دروازہ ہے. یعنی بہت ہی پیاری بات امام ابن قیم لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے ذکر سے اس کی محبت بڑھتی ہے، اور اللہ کی محبت بڑھتی ہے تو علم کے دروازے کھل جاتے ہیں. اور اس طرح پھر ذکر الہی محبت کا دروازہ، محبت کا شارع اعظم اور صراط اقوم، یعنی سیدھا راستہ ہے، یعنی ہائی وے ہے یہ، سبیل الجنہ ہے. پھر اس کے بعد ذکر کا اگلا فائدہ کیا ہے؟ کہ ذکر الہی سے محاسبہ نفس کی خوبی پیدا ہوتی ہے. انسان سب سے زیادہ اپنا فکر کرتا ہے، دوسروں کی باتیں چھوڑ دیتا ہے، اپنی فکر کرتا ہے، حتیٰ کہ ذاکر باب الاحسان یعنی احسان کے درجوں میں پہنچ جاتا ہے اور یہاں تک کہ اس کو ہر عمل کرتے ہوئے یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، یعنی وہی جو تقویٰ کے درجوں میں آخری درجہ احسان کا، یہ ذکر سے ملتا ہے. پھر گیارہواں فائدہ ہے ذکر کا کہ اس سے انابت ملتی ہے. انابت کہتے ہیں رجوع اللہ کو، کہ بندے کا پھر رجوع بار بار اللہ ہی کی طرف ہے، پھر بازاروں کی طرف اور لوگوں کی طرف رجوع کی بجائے جو بھی کام ہے وہ اللہ کی ذات ہی سے متعلق اس انسان کی زندگی میں آتا ہے. بارہواں فائدہ ہے ذکر الہی تقرب الہی کا موجب ہے، اللہ کا قرب ملتا ہے. جس قدر اللہ کا ذکر زیادہ کریں گے اتنا قرب بڑھتا جائے گا، جتنی غفلت رکھیں گے اتنی اللہ سے دوری ہوگی. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو اللہ کی طرف بڑھتا ہے پھر اس کے لیے اور بڑھنا کتنا آسان ہوتا ہے، اور جو کٹتا ہے اس کے لیے کٹنا اور آسان ہو جاتا ہے. تیرہواں فائدہ ہے کہ ذکر الہی سے انسان پر معرفت کے دروازے کھلتے ہیں، بڑے بڑے دروازے. آپ کہتے ہیں نا ہمیں کیسے پتہ چلے اللہ کی مرضی، اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ کو کیسے پہچانے، اللہ کو یاد کر کے. اور یاد میں نے پہلے عرض کر دی کہ صرف زبان کا ذکر نہیں، دل کی یاد، اس سے اللہ کو پہچانتے جائیں گے تو انشاءاللہ یہ فائدہ ہوگا. چودہواں فائدہ ہے ذکر الہی دل میں اللہ کی ہیبت اور عظمت اور عزت و جلال کا سکہ بٹھاتا ہے، یعنی بندے کے دل میں پھر اللہ کی بھی تو ہیبت آتی ہے نا کہ اتنی بڑی ذات، میں اس کے ساتھ کیسا معاملہ رکھوں. پندرہواں فائدہ کہ ذکر کرنے والے کا تذکرہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پہ کرنے لگتے ہیں. سورہ بقرہ کی آیت 152 میں آتا ہے فذکرونی اذکرکم، اور تم مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا. اللہ کے نبی کی ایک بڑی پیاری حدیث جو حدیث قدسی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من ذکرنی فی نفسی، جس نے مجھے اپنے دل میں یاد کیا، ذکرتہ فی نفسی، میں اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کی ذات کہہ رہی ہے کہ میں اس کو دل میں یاد کرتا ہوں. ومن ذکرنی فی ملعین، اور جو کسی مجلس میں میرا ذکر کرے گا، ذکرتہ فی ملعین خیر منہم، تو میں اس کا تذکرہ اس سے بہتر مجلس میں کرتا ہوں، یعنی فرشتوں کی. آپ دیکھیے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں نا، کبھی انجوائے کیا کریں. اگر آپ کو اللہ کے نبی کی اس بات کا یقین ہے نا کہ ہم یہاں سب اللہ کی یاد کے لیے بیٹھتے ہیں نا، ہمارا ذکر وہ نہیں ہے جو ہم اپنی مرضی کے طریقوں سے کریں. قرآن تو خود بہترین ذکر ہے، اس کے لیے تو قرآن میں خود لفظ آیا ہے کہ ان نحن نزلنا الذکر، اے نبی ہم نے آپ پر یہ ذکر نازل کیا. تو ذکر کا بہترین طریقہ جو ہے وہ اللہ کا قرآن پڑھنا ہے، تو اس سے ساتھ ہی آسمانوں پہ آپ کا تذکرہ شروع ہوتا ہے. سولہواں فائدہ امام ابن قیم لکھتے ہیں کہ ذکر الہی دل کی زندگی ہے، حیات قلبی کا سبب ہے. جیسے جیسے انسان ذکر الہی کرتا ہے ویسے اس کے دل میں نئی زندگی پیدا ہوتی ہے. سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ آپ کو لگتا ہے قرآن ایک نئی زندگی دے رہے نا؟ کہتے ہیں کہ دل کے لیے ذکر ایسا ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی، تو بتائیے کہ پانی سے جدا ہونے پر مچھلی پر کیا گزرتی ہے؟ آپ اپنی بے چینیاں دیکھا کریں اگر آپ قرآن سے دور ہیں، کلاس میں نہیں آنے دے رہا کوئی، چھٹی نہیں ہے، چھٹی کر لی، کوئی مجبوری، کوئی عذر آیا، اس وقت دل کی حالت کیا ہے؟ مطمئن ہو کے بیٹھ جاتے ہیں یا بے چین ہے؟ صبح آنے کا وقت یقین کریں آپ کا ہوتا ہے، آج نہیں جاتی، آج کلاس چھوڑتی ہوں، مجھے پورا یقین ہے. اگر آپ اس کی تصدیق کریں نہ کریں، مجھے یقین ہے کہ اس کے بعد گلٹ شروع ہو جاتا ہے، اب جاؤں گی تو دیر ہو جائے گی، اب جاؤں گی تو تفسیر چھٹ جائے گی، اب نہ ہی جاؤں. ورنہ خوشی وہی ہے جو آپ کو اللہ کی یاد میں آتی، کیونکہ آپ مچھلی کو پانی سے نکال دیں تو وہ تڑپتی ہے. اسی طرح نماز کا وقت آ جائے تو بندہ مومن جس نے نماز کو حقیقت میں اللہ کی یاد سمجھا ہوتا ہے وہ بھی تڑپ رہا ہوتا ہے. ہم کتنے مزے سے بیٹھے ہوتے ہیں اس وقت بھی. آپ کو پتا ہے کہ ابن قیم کے استاد کون تھے؟ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ. تھوڑی سی بات بیچ میں آپ کو فوائد کے اندر ہی بتاتی جاؤں. تو اپنے استاد کے گھر میں گئے ابن قیم، کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرے استاد نے صبح کی نماز پڑھی، پھر وہیں بیٹھ کر تقریباً دوپہر تک ذکر الہی کرتے رہے، یعنی کل بھی ذکر کیا یا دوسرا بھی تھا. تو ذکر سے فارغ ہوئے تو میری طرف متوجہ ہوئے، کہنے لگے، یعنی انہوں نے پوچھا ہوگا کہ نہ آپ نے کھایا نہ پیا نہ کچھ، یہ کیا ہوا، چائے نہ کچھ. تیمیہ کہنے لگے کہ یہ تو میرا ناشتہ ہے، اگر یہ ناشتہ نہ کھاؤں تو یقیناً میری قوت سلب ہو جائے، یعنی اس سے طاقت لیتا ہوں. ہم کہتے ہیں ہماری شوگر لو ہو جاتی ہے اگر ہم صبح اٹھ کے کھانا نہیں کھاتے. پھر فرمایا، بعض دفعہ میں اپنے نفس کو دم دے کر اس لیے قدرے آرام دے لیتا ہوں کہ پھر پوری طرح تیاری کر کے اللہ کو یاد کر سکوں. یعنی بندہ مومن اگر کھاتا بھی ہے یا پیتا بھی ہے یا سوتا بھی ہے تو اس لیے کہ پھر اور اللہ کو یاد کرے. 18th فائدہ, 18th فائدہ کیا ہے کہ ذکر دلوں کا زنگ اتار دیتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ہر چیز کو زنگ لگتا ہے, اس طرح دلوں کا زنگ غفلت اور ہوا اور خواہش نفسانی ہے, تو اس کا علاج ذکر الہی اور توبہ استغفار ہے. 19th فائدہ ہے کہ ذکر الہی تمام گناہوں اور بدیوں کو محو کر دیتا ہے, مٹ جاتے ہیں گناہوں کی آتیں, برائیاں اللہ تعالیٰ اس کی نکال دیتا ہے. 20th فائدہ ہے کہ انسان اور اللہ تعالیٰ کی باہمی یگانگت اور بے ربطی کو زائل کرتا ہے, یعنی جو بیچ میں اجنبیت آ جاتی ہے نا اللہ سے کبھی کبھی, وہ دور ہوتی ہے, کیونکہ غافل انسان اور اللہ کے درمیان کسی قسم کا رابطہ نہیں ہوتا. اگر ہم اس کو نہیں یاد کرتے تو اللہ بھی نہیں کرتا. وہ کہتے نا تم روٹھے ہم جھوٹے, جاؤ روٹھتے تو جھوٹو, ہمیں بھی اتنے کام کرنے سے چھٹ گئے. ہم جب اللہ سے اکھڑے اکھڑے رہتے ہیں نا تو اللہ کو بھی ہماری پرواہ نہیں رہتی. تو ذکر باہمی رابطوں کو جوڑتی ہے. پھر 21st فائدہ, ذکر کرنے والا اللہ کا ذکر کرتا ہے نا, یا کرتا ہوگا اللہ اکبر سے, سبحان اللہ الحمدللہ کبھی تسبیح. کہتے ہیں جب بندے پہ کوئی مصیبت آتی ہے نا تو وہ اللہ کی تعریف والے کلمات جو ہیں اس بندے کا ذکر کرنے لگتے ہیں. روایت سنا دیتی ہوں, بڑی خوبصورت ہے, امام احمد نے یہ روایت نقل کی. اللہ کے نبی نے فرمایا انما تذکرون من جلال اللہ عز و جل, حیبت تو جلال الہی ہے جو تم اس کی تحلیل و تکبیر اور تحمید کرتے ہو. یہ مشکل لفظ ہیں لیکن لا الہ اور اللہ اکبر اور سبحان اللہ کے لیے الحمدللہ, جو بھی باتیں تم کرتے ہو وہ جا کر عرش الہی کے گرد گھومنے لگ جاتی ہیں اور شہد کی مکھیوں کی طرح آواز کرتی ہیں اور اپنے فائل کو یاد کرتی ہیں. کیا تمہیں پسند نہیں کہ تمہیں بھی کوئی چیز عرش الہی کے پاس یاد کرے اور تمہارا تذکرہ کرے؟ کبھی سوچا آپ نے اس طرح سے اس بات کو؟ اور صحیح روایت ہے یہ. 22nd فائدہ, 22nd, جب انسان عیش اور کشادگی میں ذکر الہی کرتے کرتے اللہ تعالیٰ سے تعارف اور راہ و رسم پیدا کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا واقف کار بن جاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ تنگی اور شدت میں اس کا واقف اور مددگار بن جاتا ہے اور اس کی جان پہچان رکھتا ہے اور ہر وقت اس کی دستگیری فرماتا ہے. مشکل لفظ ہیں لیکن میں جان کے بولتی ہوں کہ اب آپ ان کو بھی ہضم کرنا سیکھیں. یعنی جو بندہ اچھے دنوں میں اللہ کو یاد کرتا ہے, برے دنوں میں اللہ اس کو یاد کرنے لگ جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کا متی اور ذاکر گزار بندہ جب اللہ کو سختی اور مصیبت کے وقت پکارتا ہے یا اپنی کسی حاجت کے لیے دستے سوال دراز کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اللہ کسی واقف و معروف شخص کی معروف سی آواز سنائی دیتی ہے, لیکن عز و جل سے اعراض کرنے والے غافل شخص کو کے بارے میں کیا ہے کہ جب وہ اللہ کو پکارتا ہے اور اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اللہ کسی منکر یا نا واقف شخص کی غیر معروف سی آواز ہے. کب نکلتی ہیں آوازیں ہماری؟ جب غم آتے ہیں. فرشتے بھی کہتے ہوں گے کبھی سنی نہیں ان کی بات, یہ کون ہے, کبھی ان کا تذکرہ نہیں سنا. جو اچھے وقت میں بھی بولتا ہے تو اس کی دکھ میں بھی فرشتے بات کو پہچان لیتے ہیں. 23rd, عذاب الہی سے نجات کا ذریعہ ہے ذکر. حضرت معاذ کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, آدمی کوئی ایسا عمل نہیں کرتا جو اس کے لیے ذکر الہی سے بڑھ کر عذاب الہی سے نجات دلانے والا ہو. 24th, ذکر الہی کے باعث ذاکر پر اللہ کی جانب سے آرام اور سکینت نازل ہوتی ہے, اس سے رحمت الہی ڈھانپ لیتی ہے اور اس کے گرد رحمت الہی کے فرشتے پر باندھ کر گھیرا ڈال لیتے ہیں. 25th فائدہ, جو بہت ضروری ہے خاص طور پہ خواتین کے لیے, کہ ذکر کرنے والا چغلی غیبت جھوٹ گالی گلوچ سے بچ جاتا ہے. جب زبان پاک ہے اللہ کی باتیں کرنے سے تو فالتو بولیں گے, کیونکہ کلام تو کرنا ہی ہوتا ہے, اور جس زبان سے یا دل میں اللہ کی یاد ہوگی تو کیا پھر اس وقت موقع ملے گا؟ آپ دیکھیے کہ ہم صرف اب ایک دن میں اپنی باتوں کو نوٹ کریں. یہ میں آپ سب کو ایک چھوٹا سا اسائنمنٹ دیتی ہوں, یا آپ اس پہ اپنے آپ کو چیک کریں کہ ایک دن میں کتنا بولتی ہوں. قرآن اتنا پڑھنے کے بعد اب ہماری باتیں کم ہونی چاہیے, بیکار باتیں تو بالکل ہی کم ہونی چاہیے. ہماری گوسپ, بیکار بے تکی باتیں, اس کا حال, اس نے کیا کیا, اس نے کیا پوچھا, کیلو کال کہتے ہیں اس کو کنٹرول کریں. اپنے سیل فون کے منٹس کم کر دیں. اگر آپ 200 لیتے ہیں نا اس مہینے سے, 100 لے کے دیکھیے, اور وقت کو بچائیے، کوئی آپ کا وقت نہ کھا لے. آپ ایک فون کال کرتے ہیں نا، اس سے آپ کا ذہن اتنا بکھر جاتا ہے کہ ایک گھنٹہ بات کی ہے نا تو آدھا گھنٹہ اس کے بعد آپ کا ذہن ہی نہیں سیٹ ہوتا، اور میرا حال ہے اس سے پہلے ہی دوسری کوئی کال آ جاتی ہے. ذکر کی عادت ڈالیں، سبحان اللہ، الحمدللہ. فون سن رہے ہیں نا، کوئی بات کر رہا ہے تو اس دوران آپ تو چپ ہیں نا، تو آپ کچھ نہ کچھ پڑھتے رہے، کھانا پکا رہے ہیں پڑھتے رہے، آپ دیکھیں گے کہ آپ کو فالتو باتیں کرنے کی عادت ختم ہو جائے گی. 26واں فائدہ کہ ذکر کی مجالس فرشتوں کی مجلسیں بن جاتی ہیں، اور جن مجلسوں میں لغف اور بیکار باتیں ہوتی ہیں تو شیطان وہاں آ جاتا ہے. اب چاہیں تو شیطان کی مجلس بنا لیں اپنی، یا چاہیں تو فرشتوں کی. پھر 27واں فائدہ یہ کہ ذکر کرنے والا خود بھی نیک بخت ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ بیٹھنے والوں کی بھی قسمت اچھی ہو جاتی ہے. ایک حدیث کا خلاصہ ہے کہ جب کوئی ذکر کی محفل ہوتی ہے اور جس میں اللہ کی بات لوگ سنتے سناتے ہیں، تو کوئی ویسے ہی آ کے وہاں بیٹھ جائے تو فرشتوں کو کہا جاتا ہے اس کو بھی معاف کر دو. تو جب یہ احساس دلایا جائے کہ نہیں یہ تو ایسے ہی آ گیا تھا، تو کہا کہ یہ لوگ اتنے خوش قسمت ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی بد نصیب نہیں رہتا. پھر ذکر کی وجہ سے قیامت کے دن کے افسوس اور حسرت سے ایک بندہ محفوظ ہو جائے گا. حدیث میں آتا ہے وہ محفلیں جو اللہ کے ذکر سے خالی ہیں، قیامت کے دن بندے کے لیے حسرت کا سبب ہوں گی، بربادی کا سبب ہوں گی. پھر 29واں فائدہ ہے کہ تنہائی میں اللہ کو یاد کرنے سے عرش الہی کا سایہ ملے گا. معروف روایت ہے 7 لوگ جو اللہ کے عرش میں ہوں گے، اس میں ایک وہ ہے کہ جو اللہ کو یاد کرے تنہائی میں اور اس کی آنکھ سے آنسو چھلک پڑے. 30واں 30th فائدہ کیا ہے کہ جو بندہ اللہ کی یاد میں مگن رہتا ہے اس کو بن مانگے زیادہ ملتا ہے. حدیث میں ہے، حضرت عمر اس کے راوی ہیں، جس شخص کو میری یاد سوال و درخواست کرنے سے بند کرے میں اسے مانگ لینے والوں سے بھی زیادہ عنایت کرتا ہوں. یہ حدیث قدسی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا. پھر 31واں فائدہ دیکھیے کہ بہت ہی پیاری بات ہے کہ ذکر ہے عبادت لیکن آسان ترین. باقی باتیں کرتے ہیں، وضو کرنا پڑتا ہے، رکنا، کھڑا ہونا، جھکنا، بیٹھنا، روزہ رکھتے ہیں، بھوکا رہنا پڑتا ہے، حج کرتے ہیں، کتنی مشقت ہے. ذکر کیسا ہے؟ بیٹھے چلتے، قیاماً وقوداً ولا جنوبہم، چلتے پھرتے، سب سے آسان ہے. زبان بھی نہ ہلائیں، صرف دل میں بھی اگر سوچ رہے ہیں تو آپ کا پورا جسم جو ہے وہ اللہ کی عبادت میں لگتا ہے. پھر 32واں فائدہ ہے، ذکر سے جنت میں درخت لگتے ہیں. ذکر کرنے اور اللہ کی یاد جو ہے جنت کے پودے لگاتا ہے. ترمذی میں ابن مسعود سے ایک روایت ہے، تو خلاصہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا، لقیت لیلۃ اسری بی ابراہیم الخلیل علیہ السلام، معراج کی رات ابراہیم علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی، تو فرمانے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری طرف سے اپنی امت کو سلام کہنا، اور کہنا کہ جنت کی زمین بھی نہایت بہترین اور اعلیٰ ہے، اور پانی بھی میٹھا ہے اور بے نمکین ہے، مگر ہے وہ صاف اور چٹیل میدان. یعنی حضرت ابراہیم نے یہ پیغام اللہ کے نبی کو دیا تھا معراج کی رات، کہ اپنی امت کو کہیں کہ جنت کا پانی تو میٹھا ہے، نمکین نہیں ہے، زمین ہے بڑی زرہیز لیکن اب بھی چٹیل ہے، کوئی پودا نہیں ہے. اس کے پودے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. یہ امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ روایت ابن مسعود سے، یہ حدیث غریب ہے، لیکن ترمذی میں ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، جو شخص ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے بہشت میں ایک کھجور لگا دی جاتی ہے، غرست لہ نخلۃ فی الجنہ. تو جنت کی کھجوروں کی قیمت اللہ کا ذکر ہے. پھر حال کہ یہاں رک جاتے ہیں، واقعی کریں گے تو پھر تو صرف یہی ہوگی، لیکن یقین کریں کہ ہم واقعی اس موضوع پہ اگر جتنی بات کریں وہ تھوڑی ہے. اصل بات یہ کہ اللہ کی یاد والی زندگی اور اللہ کی یاد کے بغیر والی زندگی اچھی نہیں. تو اللہ کے نبی کو حکم دے دیا، امت کو بتا دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرًا کثیرًا، اللہ کو یاد کرو، صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ذکرًا کثیرًا، کثرت سے یاد کرو. کیوں؟ کہ جو بندہ جتنا اللہ کو یاد کرے گا اتنا ہی اس کا شیطان اس سے مایوس ہو جائے گا. اور فسبحوا بکرتم واسیلا، صبح کو بھی اور شام کو بھی. کیوں؟ اس لیے کہ جس کا دل صبح کو اللہ سے لگ گیا سارا دن باقی اللہ کی طرف مائل رہے گا، اور جس کا دل رات کو اللہ سے لگ گیا اس کی ساری رات اللہ کی یاد میں ہوگی. ایسا بندہ صبح و شام ذکر کر کے اللہ کو اس بات کا یقین دلاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میری صبح بھی تیرے نام پہ، میری شامیں بھی تیرے نام پہ. صبح و شام کی دعاؤں کو پڑھنا نہ چھوڑیں. اس آیت کے اوپر عمل یہ ہے آپ کا کہ صبح و شام کی دعائیں اگر ابھی تک تو ویسے پڑھ رہے تھے, آج سے آپ کہیں گے وَسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا کے حکم پر عمل کرتے ہوئے یہ دعائیں پڑھ رہی ہوں, اور آپ دیکھیں گے کہ یہ دعائیں آپ کو کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ سے جوڑیں گی بھی اور آپ کو کتنی چیزوں سے دور رکھیں گی. انشاءاللہ میں ذکر کے موضوع پہ ایک الگ سے پوری کوشش کروں گی کہ ہم ایک نشست رکھیں اور اس میں اس کے ڈفرینٹ اینگلز اور دعاؤں کو بھی آپ کو پڑھا دیا جائے گا. ہمیں حکم نہیں دیا بلکہ فرمایا هو الذی یصلی علیکم وملائکته, اللہ وہ ہے جو رحمت نازل کرتا ہے تم پر بھی اور اس کے فرشتے بھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا تذکرہ, لفظ جہاں آیا ہے یصلی, صلی یصلی تسلی, وہی لفظ ہے جس سے لفظ صلات بھی ہے جس کو آپ اور ہم نماز کہتے ہیں اردو میں, اور صلات وہی لفظ ہے جس کو اردو میں ہم درود کہتے ہیں. درود شریف پڑھنے کی بات ہے. هو الذی یصلی علیکم, یہاں لفظ دیکھیے گا علیکم کا آیا ہے, کم تم سب پر, کس پہ؟ امت مسلمہ پر, امت محمدیہ پر درود نازل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے درود بھیجنے کے دو مطلب ہیں. نمبر ایک, اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے سامنے اپنے پیارے بندوں کی تعریف فرماتا ہے, اور دوسرا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے درود بھیجنے کا کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت بھیجتا ہے. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا ذکر کیوں فرماتا ہے؟ اس لیے کہ ایمان والے بھی تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اور اس طریقے سے اللہ کی ذات ان بندوں کا تذکرہ کرتی ہے. وہی روایت جو بھی ہم نے سنی بھی کہ اللہ تعالیٰ کے بندے جب کسی جگہ بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ بھی ان کو یاد کرتا ہے. وہ ملائکۃ اور اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں کے درود بھیجنے کا کیا مطلب ہے, فرشتوں کا درود بھیجنا کیا ہے؟ تو اس سے مراد ہے کہ فرشتے اس بندے کی مغفرت اور بخشش کی التجائیں کرتے ہیں. صحیح بخاری کی ایک روایت میں بھی بہت ہی پیارے الفاظ میں یہ بات آتی ہے کہ جو فرشتے اللہ کے عرش کو تھامے ہوتے ہیں وہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ان لوگوں کی بخشش کر جو توبہ کر چکے ہیں اور اپنے نیکیوں کی کوشش کرتے ہیں. اور آگے ہم ایک سورت کے آغاز میں پڑھیں گے, غالباً سورت زمر کی ابتدائی آیتوں میں یہ بات ہے کہ فرشتے مقرر ہیں, ان کا کام یہ ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتے آتے ہیں, اپنے گناہوں کو چھوڑتے جاتے ہیں اور نیکیوں کی زندگی کی کوشش کرتے ہیں. لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ, تاکہ وہ نکال لے تم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف. یہ فرشتوں کی دعا لگتی ہے جو بندہ اندھیروں سے روشنیوں میں آتا ہے. یہاں ظلمات سے مراد کفر کے اندھیرے, جہالت کے اندھیرے, نفس پرستی کے اندھیرے, اور نور کیا ہے؟ اللہ کی معرفت کا نور, پھر علم, پھر جنت, پھر پھٹکی بھی زندگی کے بجائے ایک خوبصورت زندگی کا تذکرہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے پیارے طریقے سے یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے فرشتوں کی دعاؤں کو لگا دیتے ہیں اور ان پہ رحمتیں ہوتی ہیں. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ صلات اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے اور فرشتوں کی طرف سے استغفار ہے, یعنی دعائے مغفرت, اور باہم ایک دوسرے کی طرف سے دعا کے معنوں میں آتے ہیں. لفظ صلات میں یہ تینوں معنی ملتے ہیں. یعنی اب نعوذ باللہ اس کا یہ مطلب نہیں, بعض لوگ ان آیات کو پڑھ کر, یہ تک باتیں میں نے کچھ لوگوں کی سنی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بھی نبی کا میلاد پڑھا تھا اور اللہ تعالیٰ بھی فرشتوں میں جا کے میلاد کرواتے ہیں اور یہ آیت دلیل میں دی جاتی ہے. حالانکہ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو علیکم کم تم ایک, اگر ہوتا نا اللہ کے نبی تو علیہ کا علیکم, یعنی سارے فرشتے پیچھے چکے یا ایھا الذین آمنوا کا تذکرہ تھا, تو یہاں بھی سب کی بات کی جا رہی ہے کہ اللہ کا لطف و کرم ہے مومنوں کے اوپر کہ جو بندہ اللہ کی طرف چل پڑتا ہے پھر اللہ اس کی زندگی سے کیسے اندھیرے دور کرتا ہے کہ وہ قرآن کے نور میں آنے لگتا ہے, روشنی پھوٹ پھوٹ پڑتی ہے اس کے قول سے, اس کے عمل, اس کے اخلاق, اس کے معاملات سے یہ چیزیں کھل کھل کے دکھتی ہیں کہ یہ بندہ میرا خاص بندہ ہو گیا. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا, اور مومنوں پر وہ بڑے ہی رحیم ہے. جس بندے نے واقعی اللہ سے دل لگا لیا صرف اسی کو یہ باتیں سمجھ آتی ہیں. دوسرے لوگ تو صرف ذکر کرتے ہیں اوراد کے طور پر, ورد کے طور پر جپتے ہیں مالا, ایک دفعہ, سو دفعہ, لاکھ دفعہ, پانچ سو دانوں کی تسبیح, کھڑے ہو کے, بیٹھ کے, اللہ ہو, تبلے پہ, سیٹیوں کے ساتھ. لیکن جس بندے کی زندگی میں حقیقت میں اللہ کی یاد آتی ہے تو وہ اندھیروں سے روشنیوں کی طرف آتا ہے, بے علمی سے علم کی طرف, آپ سوچیے ذرا قرآن سے پہلے کی زندگی اور قرآن کی طرف آنے والی زندگی، فرق ہے؟ اندھیرے اور روشنی کا فرق نہیں لگتا، تھوپ اور چھاؤں کا فرق نہیں لگتا، یہ اللہ کی طرف سے ایک سکینت اترتی ہے۔ امام ابن قیم نے بڑے پیارے انداز سے ذکر پہ بات کیا، کس طریقے سے وہ بندہ چلتا پھرتا اللہ کی یاد کا ایک نمونہ بنتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ والے وہ ہیں جن کو دیکھو تو تمہیں رب یاد آ جائے، ان کی ڈکشنری میں ایک ہی لفظ ہے اللہ۔ کوئی گناہ ہو گیا استغفر اللہ، کوئی اچھی چیز دیکھی الحمدللہ، کوئی خوبصورت چیز دیکھی سبحان اللہ، اللہ اللہ، ایسے ہی لگتا ہے ہر دل کی دھڑکن کے ساتھ لفظ اللہ کا آتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالی خوشخبریاں دیتے ہیں کہ میں تم پہ رحم فرماؤں گا، تحیتہم یوم یلقونہ سلام۔ ساری زندگی یہ معاملہ ہوا، قیامت کے دن جب وہ اللہ سے ملیں گے تو ان کا استقبال سلام سے ہوگا، وقت ملاقات ان کو یہ سلام کی خوشخبری دی جائے گی۔ یہ کون سا وقت ہے؟ ایک تو یہ کہ جب مومن جنت میں جائیں گے تو دوسرے مومنوں کو سلام کہیں گے، پھر جنت میں فرشتے اہل ایمان کو سلام کہیں گے۔ کہیں بھی کوئی جاتا آتا ہے نا تو اس کو تحفہ دیا جاتا ہے، مومنوں کو جو تحفہ ملے گا وہ سلام کا تحفہ ملے گا، اور وعد لہم اجرن کریما، اور اس نے ان کے لیے بڑا ہی پیارا رزق تیار کر رکھا ہے۔ ان کو اسے بتایا جائے گا کہ آج تمہارے لیے بہت خوبصورت چیزیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنا دیدار دے گا، اللہ تعالیٰ ان سے بات کرے گا۔ میٹنگ ود اللہ پاور پوائنٹ میں آپ لوگ دیکھ چکے ہیں یہ چیز کہ کس طرح جنتی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے جنتوں میں ملاقاتیں کریں گے، بات چیت ہوگی، کسی شخص کو اس کے زندگی بھر کے گناہ یاد کروائے جائیں گے، وہ رو پڑے گا کہ اللہ تنہیں معاف نہیں کر دیا، تو کہا جائے گا ہاں معاف کیا تبھی تو تمہیں جنت دی ہے۔ لیکن وہ باتیں اس کو آئیں گی، یا تو ایک دم اس کو خوف آئے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دوبارہ اللہ تعالیٰ مجھے پھر اس جنت سے نکال نہ دے۔ آپ دیکھیے کہ کتنی بے کیف زندگی ہے جو اس قرآن کو سمجھنے کے بغیر کی زندگی ہے۔ قابل رحم ہے وہ لوگ، دعا کیا کریں اپنے لیے بھی اور اپنے ان ساتھیوں کے لیے بھی جو واقعی اس قرآن سے دور ہے۔ پھر یہ جو تحیتہم میں اس کی مختلف تفسیریں ہیں، چند روایتیں ان کو اکٹھے پڑھ کے سنا دیتی ہوں۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومن بندوں کا اکرام ہے، جب یہ اللہ سے ملیں گے تو اعزاز کے طور پر ان کو سلام کہا جائے گا۔ اللہ سے ملنے کا دن کون سا ہے؟ بعض کہتے ہیں قیامت کا دن، بعض کہتے ہیں جنت میں داخلے کا وقت مراد ہے، جہاں ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام ہوگا اور فرشتے بھی سلام دیں گے۔ بعض کہتے ہیں ان کی موت کا وقت، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک ولی بات، سورہ فجر میں ہم پڑھیں گے انشاء اللہ تعالیٰ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ملک الموت جب کسی مومن کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو اول اس کو یہ پیغام پہنچاتے ہیں کہ تیرے رب نے تجھے سلام کہا ہے، پھر درد کا احساس کہاں، والنازیات غرقا۔ آپ دیکھیے کہ موت کی سختیاں اتنی ہیں، ایسے وقت میں بتایا جا رہا ہے، یہاں سے سلام کرنے کی رغبت بھی بتائی جا رہی ہے کہ مومنوں کو ایک دوسرے سے سلام کا تعلق رکھنا چاہیے، ہائے اور بائے کا نہیں۔ کوئی مصیبت نہیں ہوتی کسی سے ملنا کہ آپ اس کو دیکھتے ہی ہائے کہہ دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اسلام کے ریچول سے بھی محبت ہو جائے، اور اس طریقے سے ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کریں، اللہ تعالیٰ کی باتیں بھی مانیں، اور جس طرح سے اس نے ہمارے لیے اتنی پیاری دنیا سجائی اور اتنا کچھ اس نے ہماری ہدایت کے لیے دیا، ہم بھی کل اس حال میں آگے جائیں کہ یہ ساری نعمتیں ہمیں بھی ملیں۔ آپ امیجن کریں کسی کو کوئی چیز مل رہی ہو اور ہمیں نہ ملے، کتنا دکھ ہوگا۔ یہاں پہ سبق پورا ہوتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. آج کی آیتیں بھی کتنی خوبصورت ہیں. الحمد للہ. جی آواز لو ہے, چلے ٹھیک ہے ان شاء اللہ. اب دیکھیے ٹھیک ہے, بہتر ہوگی, اللہ تعالیٰ آسانی کرے. ان شاء اللہ ہم اپنے ریکیپ کی طرف آتے ہیں. نحمد صلی اللہ رسول الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمن بالخیر. اللہم وفقنا لما تحب وترضى. آمین. چلے ان شاء اللہ تعالیٰ ہم آج آیت نمبر 36 ان شاء اللہ شروع کریں گے. ٹھیک, اوکے. 36 میں ہم نے آج کیا دیکھا آیت نمبر 36 میں. اس آیت سے ہمیں کیا پتا چلا؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تو مومن اور مرد اور عورت کی بات ہے نا, اور یہاں پر پھر بتا دیا گیا کہ اذا قضی اللہ ورسولہ, کہ جو فیصلہ جب فیصلہ کرتے اللہ اور اس کا رسول. تو یہ کون سے فیصلے کی طرف اشارہ ہے؟ جی ہاں, اللہ کا فیصلہ جو حضرت زینب اور حضرت زید کے نکاح کی طرف اشارہ ہے نا. ٹھیک جی. اور ہمیں اور کیا پتا چلا کہ دیکھیں ایمان کا تقاضا کیا ہے. اب یہاں پر ایمان مرد اور عورت سے بات ہے. کیا ہمیں پتا چلا کیا ایمان کا تقاضا ہے؟ کہ مومن مرد اور عورت کیا کرے, اللہ کے حکم کے سامنے کیسے ہوں. کیا کیا باتیں ہم نے یہاں سے نوٹ کری تھی؟ اللہ کا حکم آ جائے تو جھک جائیں, اللہ کے فیصلے کو مان جائیں, حجت بازی نہ کریں. جی ہاں بالکل. اور تقدیر جو اللہ نے بنائی ہوئی ہے اللہ کے فیصلوں کو مان جانا چاہیے اور خوشی سے ماننا ہے نا. اللہ تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں کہ فقط اللہ دلالا مبینہ, کہ بے شک اللہ وہ بھٹک گیا بھٹکنا کھلم کھلا, یعنی جو گمراہی میں پڑ گیا پھر اس نے جنت کا راستہ بھی کھول دیا. جی ہاں, اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا, ہم نے اس کو تفصیل میں دیکھ لیا. لیکن یہاں سے اس آیت کی کانٹیکسٹ میں ہمیں حضرت زینب اور زید کے نکاح کی طرف اشارہ ملا. اور پھر دیکھیں کہ آیت نمبر 37 میں بات کیا ہوئی, انعام کی بات ہوئی, کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص پر اللہ نے احسان کیا, انعام کیا. کس پر انعام کیا اور کیا انعام کیا؟ جی نافرمانی کر کے بھی انسان گمراہ ہو جاتا ہے. بالکل. جزاکم اللہ خیر کثیر, بارک اللہ فیکم. کہ کس پر انعام کی بات ہے اور کیا انعام ہے؟ جی ہاں, حضرت زید پر. اور انعام کیا تھا؟ کہ حضرت زید کو ایمان سے نوازا گیا ہے نا. جی ہاں, قرآن میں نام آیا, ایمان کی توفیق ملی. جی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کی بھی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان کیا تھا حضرت زید پر؟ جی کتنی خوبصورت انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام قرآن میں لے کے آ گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان کیا ہے کہ آزاد کرایا, غلامی سے آزاد کرایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو منہ بولا بیٹا آپ نے بنایا. جی ہاں, ان کا رشتہ کرایا, مہر کی رقم ادا کری, ساری بہت سارے انعامات. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ بولا بیٹا ہونا اور ان کو غلامی سے آزاد کرانا کتنی بڑی بات ہے. پھر آگے کی آیت میں اسی آیت کے حصے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو کیا فرمایا کہ تم طلاق نہ دو, اپنے پاس رکھو اپنی بیوی کو اور اللہ سے ڈرتے رہو. لیکن ساتھ میں کیا پتا چلا کہ وہ تخفی فی نفسی کا معاملہ, کہ انہوں نے پوشیدہ کر رکھا تھا اپنے دل میں بات کو جو اللہ ظاہر کرنے والا تھا. یہ کون سی بات چھپائی ہوئی تھی؟ کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, جی ہاں, نبی صلی اللہ علیہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینب سے ہوگا طلاق کے بعد. بالکل, بارک اللہ فیکم. اور دیکھیں کہ کیوں چھپائے ہوئے تھے وہ بات؟ وتخشى الناس, لوگوں کے ڈر سے ہے نا. ایک انسانی فطرت کے ناطے سے یہ فطری ڈر تھا نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے کہ لوگوں کا الزام لگ جائے گا بہور سے نکاح کر رہے, لیکن آپ کے ذریعے اس رسم کو توڑنا مطلوب تھا لوگوں کے تانوں سے. بالکل, تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ واللہ حق ان تخشا ہو, کہ اللہ تعالیٰ کہ تم لوگوں سے نہ ڈرو, بلکہ زیادہ حقدار کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. جی ہاں, ڈرنے کا حق اللہ کا ہے, اللہ کا حکم مانو. تو ہمارے لیے بھی یہ حکم کتنا بڑا ہے کہ ہمیں لوگوں کا ڈر نہیں رکھنا دلوں میں, اللہ کا ڈر رکھنا ہے. اور دیکھیں یہ بات یہ بھی پتا چلی کہ تقوی وہ قوت ہے جو انسانوں کا ڈر دل سے نکال دیتا ہے. اللہ کا ڈر اگر ہمارے دل میں آ جائے تو یہ اتنی بڑی قوت ہے کہ ہم کوئی انسان سے نہ ڈریں گے. اور پھر حضرت زینب کا نکاح ہوا, اور کہاں ہوا حضرت زینب کا نکاح؟ کہاں ہوا تھا؟ آسمانوں پر. اور یہ نکاح کیوں کروایا گیا؟ ہم نے جیسے پہلے بھی بات کری کہ رسم کو توڑنے کے لیے. منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح ہو سکتا ہے, منہ بولے بیٹے کو وہ مقام نہیں دیا جا سکتا جو حقیقی بیٹے کا ہے نا. تو حقیقی بیٹے کی بیوی سے نکاح نہیں, لیکن منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کیا جا سکتا ہے, اس رسم کو توڑا جا رہا ہے. اور حضرت زینب کا نکاح پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا, اور اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا فرماتے ہیں کہ وکانا امر اللہ مفعولا, کہ یہ ہونا تھا اور ہوا, اللہ اپنے فیصلے کو جو وہ کہے پورا کر سکتا ہے. بالکل, غلط رسم کو توڑنا تھا, اللہ کا حکم طے شدہ ہے. پھر دیکھیں آیت نمبر 40 میں ہمیں کیا پتا چلا کہ آپ کے ذریعے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ رسمیں توڑی جا رہی تھی نا. اس بات سے کیا, اس آیت میں کیا بتایا گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کیوں توڑی گئی تھی, کیا ہمیں بات پتا چلی یہاں سے؟ جی آیت نمبر 40 میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نسلوں کو صفائی, جی ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل. اور دیکھیں ایک یہ بھی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل کیا جا رہا تھا. یہاں پر دیکھیں خاتم النبیین کی بات ہوئی, جی رسموں کو توڑنا مقصود تھا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آیا, کیونکہ آپ کیا تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیلڈ ہے نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آخری سیلڈ ہے. جی ہاں, آپ کسی کے باپ نہیں, یہ بھی ہمیں یہاں سے پتا چلا. جی ہاں, دین کو مکمل کیا جا رہا ہے. دیکھیے حدیث سے بھی ہمیں یہ بات واضح کر دی گئی ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا, تاکہ یہ رسومات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ختم کر دی جائے. بالکل. اور پھر دیکھیں کتنا خوبصورت حکم دیا گیا, ایمان والوں کو کیا حکم دیا جا رہا ہے, آیت نمبر 41 میں کیا حکم دیا گیا یہاں پر, اللہ کا ذکر کرو. اور کیسا ذکر کرو, ذکر کثیرا, بہت زیادہ اللہ کو یاد کرو, کثرت سے یاد کرو اللہ کی یاد. کہ ہم نے کتنے درجے دیکھے تھے تفسیر میں کہ کیسے کیسے یاد کیا جا سکتا ہے, تین, دل سے, ذکر بالقلب, ذکر باللسان, اور ذکر بالجوارح. کتنا خوبصورت رقص ہے جی. اور پھر کیسے کرو, کب کب کرو, کب کب کرو ذکر, آیت نمبر 42 سے کیا پتا چلا, جی ہاں رکرتم و اصیلا, صبح اور شام. ہم اس پر عمل کیسے کریں گے, کیسے ہوگا, ہم کس طرح کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اللہ کے ذکر کی بات ہے, پھر اللہ کا ذکر کثیر کرو, پھر صبح و شام کرو. جی ہاں, صبح و شام کی دعائیں پڑھنی ہیں, اس کو پابندی سے اپنی عادت میں ڈالنا ہے انشاءاللہ. اچھا دیکھیں کہ کثرت سے ذکر کب ہم کر سکتے ہیں؟ انشاءاللہ کب کثرت سے ذکر ہم کر سکتے ہیں؟ کیا اس کے لیے کیا ہونا ضروری ہے؟ کچھ ذہن میں بات آ رہی ہے؟ جی کیا کیسے ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ کہ جب زندگی سے لہو اور لب کو نکالیں گے، جب بھی ہم ہر وقت ذکر کر سکتے ہیں نا، ہر وقت ذکر ہم کب کر سکتے ہیں؟ جب اللہ کی یاد دل میں ہوگی، بالکل، جب زندگی سے غیر ضروری چیزوں کو ختم کریں گے، ہے نا، ورنہ پھر اچھی چیزیں تو نہیں آ سکتی. اگر ہم غیر ضروری چیزوں میں ہی اٹکے ہوئے ہوں گے، اگر ہم دوسری چیزوں میں ہمارا ذہن ہوگا تو ذکر کی طرف ذہن جائے گا؟ جی ہاں، بیکار ہو بھی اس کو چھوڑنا ہوگا. یہ دیکھیں وقت لیتے ہیں نا، بیکار کام سے بچنا ہوگا، بالکل. اور دیکھیں فجر کی نماز کے بعد بھی ذکر اور پھر اشراق کی نماز پڑھنے کا کتنا بڑا ثواب بتایا جاتا ہے، کچھ یاد ہے آپ لوگوں کو؟ جی ہاں، بالکل. نو لانگ فون کالس، دیکھیں یہ ساری باتیں ہیں. ہم اپنے فون پر بھی کتنا ٹائم لیتے ہیں، لانگ فون نہیں تو واٹس ایپ، کچھ اور کتنی ساری چیزیں ہیں نا، بار بار ذہن اس کی طرف جاتا ہے، اور ایک دو میسیجز اگر دیکھ لیں تو کتنا ذہن بھٹک جاتا ہے. اس ویسٹ آف ٹائم، بالکل فضول بات ہے، منع نہیں ہے، لیکن اپنے وقت کا صحیح استعمال کرنا، کم بات کر کے بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اور دیکھیں فجر کی نماز کے بعد ذکر اور پھر اشراق پڑھیں تو کتنا بڑا ثواب ہے اس کے لیے، ایک عمرہ اور حج کے ثواب کی وہی دی جاتی ہے، احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں کثرت سے ذکر کرنے والا بنا دے. کوشش کریں، موقع ڈھونڈیں، وقت ڈھونڈیں، کوئی بھی کام کریں، کچن میں بھی پکاتے، ڈرائیونگ کرتے وقت زبان کو اپنا ذکر سے سکتے ہیں. دیکھیں اس کے کتنے فائدے ہیں، کتنے فائدے ہم نے دیکھے تھے نا، بہت فائدے ہیں، ہے نا. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے گا. دیکھیں اگلی آیت سے اگر ہم دیکھ لیں تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ ہم سے یہاں پر کیا بتائے کہ کیا ملے گا اگر ہم ذکر کریں گے. اللہ کا ذکر صبح و شام اور کثرت سے ذکر کرنے سے کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، رحمت بھیجتا ہے علیکم، تم پر اور اس کے فرشتے، بالکل. کیسے؟ اللہ کی یہاں پر جو یہ یسلی کا لفظ ہم نے دیکھا کیا ہے، اللہ کے درود بھیجنے کے دو مطلب دیکھے تھے، کون کیا تھے، وہ کیا تھے، علیکم کی بات ہوئی نا کہ تم پر بھیجے گا. جی ہاں، اللہ کی ماں پر اس شخص کا اللہ تعالیٰ اپنے فرشتے کے سامنے اپنے پیارے بندوں کی تعریف فرماتا ہے، فرشتوں کے سامنے ذکر کرے گا، خیر عام کر دے گا اس کا. دیکھیں ہم کتنا شوق ہوتا ہے نا ہماری کوئی بات کرے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، ہمارا ذکر کریں گے فرشتوں کے سامنے، کتنی خوبصورت، دل پڑھ کے ہی اور سن کے ہی ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خوشی سے مل پا رہا ہے. لیکن اس کے لیے ذکر کرنا ہوگا. اور نمبر 2، اپنی رحمت بھیجے گا. اور پھر اور کیا ہوگا کہ فرشتوں کی بات نہیں نا، فرشتے بھی کریں گے، تو فرشتے کا درود بھیجنا کیا ہوگا، کس طرح سے ہوگا؟ فرشتے اس بندے کی مغفرت اور بخشش کی التجا کریں گے، سبحان اللہ، مغفرت کی دعا کریں گے. کتنی ضرورت ہے ہمیں اپنی مغفرت اور بخشش کی دعا خود کریں، وہ بھی پتہ نہیں قبول ہوتی بھی ہے کہ نہیں، لیکن اگر فرشتے کریں تو سبحان اللہ. اور پھر جب فرشتوں کی دعائیں لگتی ہیں تو کیا ہوتا ہے ایسے شخص کے لیے، وہ کیا ہو جاتا ہے کہ اندھیروں سے روشنی کی طرف آ جاتا ہے. کیا کیا فوائد ہیں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں، انہیں آیتوں کے ذریعے روشنی کی طرف آ جاتا ہے، اندھیروں سے نکل جاتا ہے. کون سے اندھیرے؟ جہالت کے اندھیرے، کفر کے اندھیرے. جی ہاں، روشنی کون سی روشنی؟ زندگی میں علم کا نور آ جاتا ہے، جہالت چلی جاتی ہے. علم کی روشنی، اللہ کی معرفت، قرآن کی روشنی میں چلنے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھیں, ذکر کے فوائد دیکھیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ فرشتے ہمارے بھی دعا کریں, ہمیں بھی یہ سب کچھ ملے, تو کیا کرنا ہوگا؟ اللہ کا ذکر, اللہ کا ذکر, اللہ کو کثرت سے یاد کرنا ہوگا. جی ہاں, ذکر الہی. اللہ ہے نا, اللہ کیا فرماتے ہیں کہ تم اللہ مجھے یاد کرو گے, میں تمہیں یاد کروں گا. فذکرونی اذکرکم, اللہ تمہاری تعریف کرے گا, اس کو نیکی کی توفیق مل جائے گی, ہے نا. اور ایسے لوگوں کے لیے پھر اور کیا خوشخبری ہے کہ اللہ اس پہ رحم کرے گا, مہربان ہو جائے گا. اور جب وہ لوگ اللہ سے ملیں گے تو ان کا استقبال کیسے کیا جائے گا, تحفہ کیا ملے گا؟ جی ہاں, سلام کیا جائے گا ان کو, ہے نا. جب مومن جنت میں جائیں گے تو ایک دوسرے کو سلام کہیں گے, فرشتے اہل جنت کو سلام کہیں گے, اللہ کی طرف سے یہ ہوگا سب. سلام, سلامتی کیا ہے؟ دعا ہے نا, دعا ہی دی جائیں گی سلامتی کی. بہت بڑا اجر ہے, بالکل اجرن کریما. اور دوسرا کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا تیار کر رکھا ہے, اجرن کریما. اس میں کیا آ جائے گا؟ اللہ کا دیدار, ان سے بات کریں گے, پڑھ کے دیکھیں. اگر ہم سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنا دیدار کرا دینا, اللہ تعالیٰ ہم تیرا چہرہ دیکھیں, ہے نا. لیکن اللہ تعالیٰ کے تو یہ وعدے ہیں, لیکن کن کے لیے ہیں؟ جو اس پہ عمل کرے گا, بہترین اجر, رزق انشاءاللہ. تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اللہ کو بہت زیادہ یاد کریں, اللہ کے پاکی بیان کریں, اپنے گناہوں کی معافی مانگیں, ہر معاملے میں ہر وقت اس کے حکم کو ماننے کی کوشش کریں. یہی اللہ تعالیٰ کو ہم سے مطلوب ہے نا, ہے نا. کتنی خوبصورت دیکھیں یہاں پر جو خوشخبریاں دی گئی ہیں, یہ پڑھ کے ہی ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے, کتنی محبت کرتا ہے نا ہم سے. اللہ چاہتا ہے کسی طریقے سے بندہ میرا بن جائے, پھر میں نے اس کے لیے کیا کچھ نہیں رکھا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا دے, ایسا کرنے والا بنا دے. دیکھیں اب ہم جب سنتے ہیں نا, تو یہ بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ایک کتنی بڑی رحمت ہے, ہے نا, کتنا بڑا انعام ہے. جو ہم نے یہاں پر, جو ہم نے اس آیت میں دیکھا, مجھے بہت اچھی بات لگی, میں آپ سے بھی شیئر کرتی ہوں کہ یہاں پر جو ہم نے آیت نمبر 37 میں کہ اللہ تعالیٰ نے جو انعام کیا وہ کیا ہم نے دیکھا, تو ان کو اسلام کی توفیق دے دی, ایمان لے آئے, اسلام لے آئے, ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کا ہم پر بھی تو انعام ہے نا, کتنا بڑا انعام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قرآن سے جوڑ دیا, اسے رہنمائی لینے والا بنا دیا, ہے نا. انعام نہیں, اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی رحمت ہے ہم پر, علم کی توفیق دے دی, نیکیوں کے راستے کی طرف ہمیں متوجہ کر دیا, ورنہ تو غفلت میں پڑے رہتے, غفلت میں زندگی گزر رہی تھی نا ابھی تک. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کتاب سے جوڑ کر اتنی بڑی نعمت ہم کو دی, اللہ کی یہ رحمت ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کو بھی تو ہم سے پھر مطلوب ہے نا کہ ہم کوشش کریں کہ جو اللہ چاہتا ہے ہم ویسے بن جائیں, ہے نا. ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لے کے آئیں, اس پر عمل کریں ان شاء اللہ تعالیٰ, اور نیت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی ضرور کر دیں گے. اللہ تعالیٰ کی مدد جب ہی آتی ہے نا, جب ہم اللہ تعالیٰ کے لیے سچے ہو جائیں, خالص ہو جائیں. جی ہاں, روشنی کی طرف اللہ تعالیٰ ہمیں لے کے آئے ہیں, اور ہم کوشش بھی کر رہے ہیں روشنی کی طرف آنے کی, کہ وہ راستہ ہمیں مل جائے جو ہم کو سبیل الجنہ کی طرف پہنچا دے, اللہ کی طرف پہنچا دے, اللہ سے جڑ جائے, اللہ کا قرب دے دے. اور پھر جب اللہ سے ملے تو ہمارے پاس کچھ تو ہونا, تو ہم یہ کہہ سکیں گے اللہ ہم کوشش کر رہے تھے, کچھ تو صرف کہنے کو ہی ہو جائے. استقامت کی کوشش اللہ تعالیٰ ہمیں کرے اور ہمیشہ سے جمے رہے, ہدایت پا کر اللہ تعالیٰ ہمیں پیچھے نہ کر دے, اس بات کی دعا کرنی ہے. اور میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر علم, اس علم عمل کو ساتھ ساتھ لینے والا بنا دے, خوب ذکر کرنے والا بنا دے, اللہ کے لیے خالص ہو جائے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو دیکھے, اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو, جو ہماری ٹوٹی پوٹی کوششیں ہیں اسی کو قبول کر لے اللہ تعالیٰ. چلیے انشاءاللہ اسی بات کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہت ساری آسانی کرے, ہمیں بہت ذکر کرنے والا بنا دے, ہر وقت ہماری زبان ذکر سے تر ہو اور وہ ذکر کرے جو اللہ کو مطلب ہے. ٹھیک ہے, اب انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ جو کرنے والے ہیں کتاب الزکات کی طرف آتے ہیں. اور یہاں پر ہم آج چیپٹر 13 دیکھیں گے. ٹھیک ہے, 13 اینڈ 14 دونوں دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. چلیے اس کی طرف آتے ہیں. جزاکم اللہ خیر کثیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اگلا چیپٹر دیکھیں گے, صدقہ فطر کے مسائل. صدقہ الفطر, پہلی بات صدقہ فطر فرض ہے. فرض کا مطلب ہم سب جانتے ہیں کہ جس طرح زکات فرض ہے اسی طرح یہ بھی فرض ہے. صدقہ فطر کا مقصد روزے کی حالت میں سرزد ہونے والے گناہوں سے خود کو پاک کرنا ہے. باوجود کوشش کے انسان سے گناہ ہو ہی جاتے ہیں, تو صدقہ فطر کے ذریعے سے یہ چیزیں پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمارے لیے پاکی کا سبب بنتی ہے. اور لفظ فطر جو ہے اس کو بھی آپ اگر دیکھیں, یہ وہی چیز ہے جس کو ہماری زبان میں فطرانہ کہتے ہیں. اور فطرانہ, فطر, فاتوئے, را جو لفظ ہے نا, اصل میں عربی زبان میں ناشتے کو کہتے ہیں, فطورا, فطور ناشتے کو کہتے ہیں. تو اسی سے پھر جو فطرانہ اور فطر جو ہے وہ یہی آتا ہے روزے کے ساتھ تعلق, کیونکہ عموماً روزے میں صبح کا وہ وقت ہمارا خالی گزرتا ہے, بھوکے گزرتا ہے. تو صدقہ فطر یا فطرانہ ایک ہی چیز ہے جس کا تعلق روزے کی حالت میں ہوئی ہوئی غلطیاں اور جو بھی کمی بیشی ہے اس کا کفارہ ہے. صدقہ فطر نماز عید سے قبل ادا کرنا چاہیے ورنہ عام صدقہ شمار ہوگا, نماز سے پہلے پہلے. صدقہ فطر کے مستحق وہی لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں. اب یہ سارا چیپٹر اکٹھا کر کے پھر اس میں جو چیزیں رہ جائیں گی اس کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال, فرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکات الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین فمن ادھا قبل الصلاۃ فہیا زکات مقبولۃ ومن ادھا بعد الصلاۃ فہیا صدقۃ من الصدقات. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر روزے دار کو بےہودگی اور فحش باتوں سے پاک کرنے کے لیے, نیز محتاجوں کے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے فرض کیا. جس نے نماز عید سے پہلے ادا کیا اس کا صدقہ فطر ادا ہوا, اور جس نے نماز عید کے بعد ادا کیا اس کا صدقہ فطر عام صدقہ شمار ہوگا. اسے احمد اور ابن ماجہ نے روایت کیا. تو بات واضح ہے کہ یہ فرض ہے, حتیٰ کہ اس میں آپ دیکھیں گے آگے جا کے کہ وہ لوگ بھی جن کے پاس نصاب جتنا پیسہ ہے کہ نہیں, یعنی زکوٰۃ تو ایک خاص جگہ پہ جا کے فرض ہوتی ہے, صدقہ فطر تو بالکل عام درجے پہ بھی فرض ہو جاتا ہے, اور اس کو نماز سے پہلے ادا کرنا چاہیے. اس کی حکمت بھی سمجھ آ گئی کہ ایک تو یہ کہ روزے کی حالت میں انسان سے جو گناہ ہو جاتے ہیں اس کی کفارہ, اور دوسرا یہ کہ غریب عید کی خوشیوں میں کچھ نہ کچھ اپنے لیے استعمال کر سکیں چیزیں. اب دیکھیے کہ
ایک یہ بھی سوال ذہن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ خود بھی ہمارے گناہوں کو معاف کر سکتے تھے. ظاہر ہم نے اتنے شوق سے تپاک سے روزے رکھے, اب کچھ غلطیاں ہو گئیں تو کیا اللہ کی ذات معاف نہیں کریں گی؟ کر دیں گے. لیکن یہ تھوڑے سے پیسے ادا کروانا, اصل میں ہمارے تھوڑے سے جو پیسے ہوتے ہیں نا, یہ ہمارے دل کا گلٹ دور کرنے کے لیے ہوتے ہیں. آپ فیل کرتے ہیں کہ جس چیز کے لیے آپ رو دھو لیں, معافی مانگ لیں, نفل پڑھ لیں, صدقہ دے دیں, تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے دل کے اندر سے بھی وہ چیز چلی جاتی ہے. اس میں ہمارا اپنا زیادہ فائدہ ہوگا بجائے اس کے کہ دوسروں کا زیادہ اس میں یعنی ہو. اللہ تعالیٰ تو ویسے ہی معاف کر سکتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ غریبوں کو پھر عید کی خوشیوں میں شامل کرنے کا ایک ذریعہ بھی بنتا ہے. صدقہ فطر کی مقدار ایک سا ہے, جو پونے تین سیر یا ڈھائی کلو گرام کے برابر ہے. صدقہ فطر ہر مسلمان, غلام یا آزاد, مرد ہو یا عورت, چھوٹا ہو یا بڑا, روزے دار ہو یا غیر روزے دار, صاحب نصاب ہو یا نہ ہو, سب پر فرض ہے. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال فرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر ساعا من تمر او ساعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا صدقہ فطر ایک سا کھجور یا ایک سا جو غلام آزاد, مرد, عورت, چھوٹے بڑے ہر مسلمان پر فرض کیا ہے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا. جس شخص کے پاس ایک دن رات کی خوراک میسر نہ ہو وہ صدقہ ادا کرنے سے مستثنی ہے, کیونکہ اس کو تو بلکہ دیا جائے گا نا, بجائے اس کے کہ اسے لیا جائے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اتنی سہولت کی. اب آپ دل میں سوال آتا ہے کیوں, ہر ایک پہ کیوں ہے, غلام پہ کیوں, مسکین پہ کیوں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کیا بندہ کسی کو ایک وقت کا کھانا نہیں کھلا سکتا؟ غریب سے غریب بندہ بھی کیا اس کے گھر میں کوئی مہمان نہیں آتا؟ تو ایک وقت کا کھانا غلے کی صورت میں دیں, اناج میں دیں, گھر میں پکے ہوئے کھانے کی قیمت ہے. تو ہر ملک کے اندر رہتے ہوئے جو بھی لوگ وہاں ایک وقت کا کھانے پہ استعمال کرتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ غریب سے غریب بھی اس کو دے سکتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ کچھ نہ کچھ لائبلٹیز ہر ایک پہ ہونی چاہیے. ہمارے اوپر جب ذمہ داریاں نہیں ہوتی نا, تو اس کی وجہ سے پھر ہم زیادہ ریلیکس ہو جاتے ہیں. جتنی کسی کے اوپر ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں وہ اتنا ایکٹیو ہوتا ہے. اب جتنی ذمہ داریاں کم کرتے جائیں گے نا, اتنا وہ سست ہوگا. تو بالکل یہی چیز اللہ تعالیٰ نے مسلمان ہونے کے ناطے مسلمانوں پہ رکھی کہ ہر وقت زکات لینے کی موڈ میں کیوں رہتے ہو؟ کچھ کرو تاکہ تمہیں بھی کہیں نہ کہیں دینا پڑے. صدقہ فطر غلے کی صورت میں دینا افضل ہے. گیہوں, چاول, جو, کھجور منقع یا پنیر میں سے جو چیز زیر استعمال ہو وہی دینی چاہیے. عن ابی سعید رضی اللہ عنہ یقول کنا نخرج زکاة الفطر ساعا من طعام او ساعا من شعير او ساعا من تمر او ساعا من اقط او ساعا من زبیب. حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم صدقہ فطر ایک سا غلہ یا ایک سا جو یا ایک سا کھجور یا ایک سا پنیر یا ایک سا منقع دیا کرتے تھے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا. باقی تو چیزیں ہم سمجھ گئے ہوں گے. منقع پتہ کیا ہوتا ہے؟ موٹے انگور جو ہوتے ہیں نا, اس کا خشک چیز. ایک تو چھوٹے انگور سوکھتے ہیں تو وہ کشمش یا سونگی ہوتی ہے, لیکن جو بڑا انگور سوکھتا ہے اس کو منقع کہتے ہیں. مراد یہ کہ جس ملک میں جو بھی چیز کھائی جاتی ہے اسی کو دیا جا سکتا ہے. صدقہ فطر ادا کرنے کا وقت آخری روزہ افطار کرنے کے بعد شروع ہوتا ہے, لیکن عید سے ایک یا دو دن پہلے ادا کیا جا سکتا ہے. صدقہ فطر گھر کے سرپرست کو گھر کے تمام افراد, بیوی, بچوں اور ملازموں کی طرف سے ادا کرنا چاہیے. یعنی جس کے گھر میں آپ ہیں وہ سب کا دے دے گا, حتیٰ کہ اگر کوئی مہمان بھی آتا ہے تو وہ بھی گھر والا اس کی طرف سے دے سکتا ہے. عن نافع رضی اللہ عنہ کان ابن عمر رضی اللہ عنہما یؤتی عن الصغیر والکبیر حتی ان کان
عن بنية وكان ابن عمر رضي الله عنهما يؤتيها للذين يقبلونها وكانوا يؤتون قبل الفطر بيوم أو يومين. حضرت نافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما گھر کے چھوٹے اور بڑے تمام افراد کی طرف سے صدقہ فطر دیتے تھے، حتیٰ کہ میرے بیٹوں کی طرف سے بھی دیتے تھے، اور ابن عمر ان لوگوں کو دیتے تھے جو قبول کرتے اور عید الفطر سے ایک یا دو دن پہلے دیتے تھے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. تو یہ تھا صدقہ فطر. آپ اس کے بارے میں کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں. بات واضح ہے نا؟ کوئی مشکل تو نہیں؟ جی آپ پوچھیے. جی آپ دیکھیے کہ جہاں آپ رہتے ہیں اس کے بارے میں تو یہ ہے نا، غریب غربا کا حق ہے اور آپ نے اس سے پہلے دینا ہے. ایون اگر آپ یہاں رہتے ہیں اور آپ پاکستان میں دینا چاہتے ہیں تو آپ پاکستان میں اپنے گھر والوں کو، دوستوں کو جو بھی وہاں رہتے ہیں، فون پہ کہہ سکتے ہیں کہ رمضان سے یعنی عید کی نماز سے پہلے پہلے وہ دے دیں. لیکن اگر یہاں آپ جمع کرواتے ہیں کہیں بھی ہے تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ آپ اس کو ایک زبردستی کے ساتھ رکھیں. ہاں جو لوگ لے رہے ہوتے ہیں پھر ان کے لیے یہ ہے کہ اس کو، جیسے مثال ہے کہ ڈونیشن باکس اس میں ڈل گیا، اب آپ کی طرف سے نیت ہو گئی تو اب اگر فوراً وہ چیز نہیں بھی وہاں پہنچ سکی یا اس کے لیے کچھ وقت کا انتظار کیا جاتا ہے تو انشاءاللہ آپ کی طرف سے ادائیگی ہو گئی. جی ہاں جی کوئی حرج نہیں. بیوی کے پاس پیسے ہیں اپنا، وہ کماتی ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر میاں ان کی طرف سے دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. اسی طرح مہمان کی طرف سے آپ دیتے ہیں یا مہمان اپنا خود دیتا ہے، سمپل سی بات ہے، کوئی حرج نہیں. اس میں کوئی زیادہ بھی دینا چاہے، کم بھی دینا چاہے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور یہ ایسی چیز ہے کہ اگر ایک ٹائم ختم ہو گیا نا عید کی نماز، اب اس کے بعد آپ دیتے رہے جو بھی کریں وہ صدقہ ہوگا، وہ صدقہ فطر نہیں ہوگا. اگر پچھلی زندگی میں نہیں معلوم تھا، کبھی غلطی سے، کمی، کسی بھی وجہ سے اگر نہیں دے سکے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ سک لے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اب معلوم ہو گیا تو اس کے بعد انشاءاللہ دیں گے. یہاں دیکھیے کہ صدقہ فطر کے مستحق وہی لوگ ہیں نا جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں. تو وہ زکوٰۃ کی آٹھ مدود آپ دیکھیں تو اس سے پتہ چل رہا ہے نا کہ اگر کسی وجہ سے کسی غریب کو نہیں دے سکے تو فی سبیل اللہ کی چیزوں میں یا جو بھی چیزیں ہیں اس میں دیا جا سکتا ہے. مقصد یہ کہ آپ کے ہاتھ سے وہ چیز نکل جائے. اب استعمال وہ فوراً تو نہیں ہوگی نا راتوں رات، لیکن انشاءاللہ آپ کے نام پہ جب چلا جائے گا. جی آپ کا سوال یہ ہے کہ رمضان میں جب آپ جاتے ہیں تو وہاں افطاری کے وقت میں کھجورے اور جوس بانٹ رہے ہوتے ہیں حج میں یا جب بھی، تو آف کورس اگر وہ ایسی مہمان نوازی میں کھلا رہے ہیں تو آپ کھا سکتے ہیں. اور آپ رمضان ہے یا حج ہے کوئی بھی، تو آپ اس سوچ سے لے سکتے ہیں نا کہ اگلے کو اپنے اجر میں شامل کریں. لیکن میرا نہیں خیال کہ عرب لوگ زکوٰۃ کی چیزیں یوں بانٹتے ہوں گے، زکوٰۃ سے تو کوئی لے کے نہیں. بڑی ہمارے ہی کلچر ہے مجھے لگتا ہے کہ اپنی ماسیوں کو اور اپنے لوگوں کو زیادہ دینا، کیونکہ ان کو بھی پتا ہے کہ یہاں جو آئے ہیں وہ لوگ ہر ایک ایسا نہیں ہے کہ جس کو زکوٰۃ لگے. لیکن اگر کوئی دے آپ کو شک ہے تو پوچھ لیں کہ یہ زکوٰۃ سے تو نہیں ہے. اور ہاں صدقہ اگر وہ کہے تو پھر لے لیں. صدقہ، ہر نیکی کو صدقہ کہتے ہیں. ہمارے یہاں لفظ صدقہ بھی ایک بڑا ہی عجیب و غریب سا معروف بن چکا ہے نا. ویسا نہیں، آپ نے پیچھے پڑھ لیے نا اسی بک کے شروع میں کہ ہر چیز صدقہ ہے. جیسے آپ ہر صدقے کو صدقہ کہتے ہیں، فی سبیل اللہ آپ کا مسکراہنا بھی صدقہ ہے، میاں کا اپنی بیوی کے لیے ایک لقمہ جو دینا وہ بھی صدقہ ہے. لیکن پھر صدقہ فرض اور نفل اور اس چیز میں، لفظ صدقے میں تو کوئی قباحت نہیں ہے. ہمارے کلچر کے اندر یہ تھوڑا سا لفظ بوجھل محسوس کیا جاتا ہے اور اس کے بارے میں دل میں شک آتا ہے. ٹھیک ہے، الحمدللہ یہ ٹاپک یہاں پہ پورا ہوا. اگلا ٹاپک کریں گے صدقۃ التطوع، نفلی صدقہ، پیج نمبر ہے 82. لفظ صدقہ تو ہمارے لیے عام ہے، لیکن تطوع کا لفظ اردو میں ہم عموماً نہیں بولتے، تو نفل عبادت کے لیے لفظ تطوع آتا ہے. اس کا روٹ اگر آپ دیکھیں تو توئے و عین ہے، اور توئن و قرہن قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے، خوشی سے کرنا یا ناخوشی سے. اسی لفظ تطوع والے روٹ ہی سے لفظ اطاعت بھی آتا ہے، اطیع اللہ و اطیع رسول. اس میں بھی میسج یہی ہوتا ہے کہ جو نیکی کے کام کرتے ہو دل کی خوشی سے کرو. تو فرض جو ہوتے ہیں، جیسے فرضی زکوٰۃ ہے، وہ تو انسان دیتا ہی ہے. اس میں بعض دفعہ یہ نہیں پتا چلتا کہ دل کی خوشی سے دے رہے ہیں کہ مجبوری میں دے رہے ہیں، کہ نہ دیا تو پکڑ ہوگی. تو نفلی صدقے کو تطوع کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ وہی کرے گا جس کے دل کی خوشی شامل ہوگی. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ فرضی بھی اور نفلی صدقے دونوں اور ہر نیکی کا کام اللہ تعالیٰ ہمیں دل کی خوشی سے کرنے والا بنا دے. یہاں دیکھیں گے مسئلہ نمبر ہے 119. حرام مال سے دی گئی زکات یا صدقہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا. حدیث دہرائیے گا میرے ساتھ. عن اسامۃ بن عمیر بن عامر رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ عز وجل لا يقبل صلاة بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول. حضرت اسامہ بن عمیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ وضو کے بغیر نماز اور حرام مال سے صدقہ قبول نہیں فرماتا. اسے نسائی نے روایت کیا. اب آپ دیکھیے اس حدیث کو سننے کے بعد وہ لوگ تو خوش ہو رہے ہوں گے جنہوں نے صحیح بخاری کا اس دفعہ کا سیشن لیا, اور وہ نہیں جو تھے ان کے لیے دوبارہ تھوڑی سی بات دہرا دیتی ہوں کہ جب قبول ہی نہیں ہونا تو پھر ہم کریں کیوں. بہت سارے لوگ یہ کوشچن کرتے ہیں کہ جب قبول ہی نہیں ہونا تو پھر ہم کیوں کریں. مثلا ایک مرد ہے, اگر اس کی کمائی حرام کی ہے تو پھر وہ حج کیوں کرے اور عمرہ کیوں کرے اور نماز کیوں پڑھے. ٹھیک ہے, اسی طرح بعض دفعہ روایات میں ہم پڑھتے ہیں کہ جس نے کسی کاہن کو جا کر ہاتھ دکھایا یا کسی غیب کی باتیں معلوم کی تو اس کی 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو اب دو چیزیں ہیں. اسی ایک حدیث میں دونوں کا ہمیں اندازہ مل رہا ہے, تو آپ تھوڑا سا اس کو سمجھ لیجئے کہ کیا پھر قبول نہیں ہونی تو اس وجہ سے ہم نہ کریں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ قبولیت دو قسم کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ایک وہ قبولیت ہوتی ہے جس کو نفی الحقیقت کہتے ہیں, حقیقتن نفی, یس نہیں ہونی, دیٹس اٹ. یعنی اسی حدیث میں اگر آپ الفاظ دیکھیں گے نا, لا یقبل صلاۃ بغیر طہور, اس کے نیچے انڈر لائن کر کے لکھ لیجئے, اس پہ یہ بات فٹ ہوتی ہے کہ ہاں واقعی اگر کوئی جانتے بوجھتے ارادتن بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی, اور اس کو نماز نہ پڑھنے کا گناہ بھی ہوگا, اور جو نماز سے اس کو فائدہ حاصل ہونا تھا وہ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, آگے دیکھیے, ولا صدقتن من غلول, اور غلول غل سے ہے, اور غل آپ پیچھے قرآن پاک میں بھی پڑھ چکے ہیں. غل کہتے ہیں مال غنیمت کی چوری کو, یعنی جیسے اجتماعی مال کی چوری. تو گویا کہ یہاں مراد یہ ہے کہ ناجائز طریقہ کار ہے وہ کمانے کا, تو کوئی بھی ایسی کمائی تو اس کو بھی قبول نہیں کرتا. اب اس کو فرق سمجھ لیجئے کہ قبولیت کی ایک دوسری قسم ہوتی ہے کہ انسان جب وہ کام کرتا ہے اس سے فرض تو ساقط ہو جاتا ہے لیکن اس کا ثواب جو ملنا تھا وہ نہیں ملتا. ٹھیک ہے, اور چھوڑنے پہ جو گناہ ہونا تھا وہ بھی نہیں ہوتا. اتنی بات سمجھ آئی؟ مثلا زکات فرض ہے, ہر ایک کو فرض ہے. ایک شخص ہے اس کی کمائی حرام کی ہے, اب وہ حرام کماتا ہے وہ تو ایک الگ ایشو ہے, اس کو اس وقت چھوڑ دیں. ہم صرف اس کے اس 2.5% کی کمائی جو اس نے زکات میں دی اس کی بات کر رہے ہیں. اب وہ دے کے نہ دے, بالکل دے, کیوں دے؟ اگر نہیں دے گا تو وہ زکات کا فریضہ اس کے سر پہ رہے گا. قیامت کے دن اس کو پوچھ ہوگی کہ ایک تو تم حرام کماتے تھے, اوپر سے تم نے زکات بھی نہیں دی. ٹھیک ہے, یا صدقہ کوئی بھی ہو. دوسری بات یہ کہ اگر وہ نہیں دے گا تو جو اس کے اوپر لائبلٹی اس گناہ کی ہے وہ اور بڑھ گئی. جیسے کہ ایک تو غلط کام کیا, ایک اوپر سے دوسرا اور نیکی بھی چھوڑ دی. ٹھیک ہے, اب سورج یہ کہ وہ دے رہا ہے, اب کیا وہ اس نے دیا. دینے سے زکات دینے کا وہ فریضہ جو انسان کے اوپر تھا وہ پورا ہو گیا, لیکن اس زکات کے جو پھل ملنے تھے, جو نفع ملنے تھے, جو اس کے بعد اس کی غایت تھی وہ نہیں ملے گی. تو اس کو کیا کہتے ہیں, نفی ثمرۃن غائدہ, یعنی جو اس سے فائدہ ہونا تھا وہ نہیں ملے گا. تو میرا حال بات واضح ہے الحمدللہ کہ ساری چیزوں کا خلاصہ یہ کہ حرام میں پڑنا ہی نہیں چاہیے. انسان اتنی بڑی چیز اپنے رزق پہ لے لے, کھانا کھاتے ہوئے تو مکھی گر جائے تو ہم نہیں کھاتے پھر اس کے بعد کہ پتہ نہیں جراثیم ہی نہ ہو. تو حرام کے اندر جو جراثیم ہے جس سے انسان کی عبادت میں اور نیکیوں میں کمی آتی ہے اس کو بھی انسان ضائع کر دیتا ہے. اور دوسری بات ہے کہ حرام سے بچنے کی کوشش کرنی ہے, یہی ہر اصول پہ ڈال لیجیے گا.
اسی سے وہ کائن کی کمائی ہے، اسی سے لوگ کہتے ہیں پھر عمرہ کیسے کریں، حج کیسے کریں، پھر مسجدیں بنائیں کیا کریں. بس سمپل سی بات ہے کہ حرام چھوڑ دو. جو لوگ ایسی کمائی لگاتے ہیں ان کو اس کا ثواب ہو نہ ہو دوسرے کو فائدہ ہوتا ہے. اور اللہ کا ایک قانون یاد رکھیے کہ نیکی نیکی کو لاتی ہے اور گناہ گناہ کو لاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ زکوٰۃ ادا کرنے کی نیکی ان کو مال حرام سے پاک کر دے، اور اسی طرح سے دوسری چیزیں بھی ہیں. اگلا مسئلہ ہے حلال کمائی سے کھجور کے برابر کیا گیا صدقہ بھی اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، یعنی تھوڑے یا زیادہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ انسان کس دل سے دے رہا ہے. حلال کمائی سے کیے گئے معمولی صدقے کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا دیتے ہیں. اب اس کی روایت پڑھتے ہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب ولا يقبل الله الا الطیب وان الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها بصاحبه كما يربي احدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جو کوئی ایک کھجور کے برابر بھی حلال کمائی سے صدقہ کرے، اور اللہ تعالیٰ حلال کمائی سے ہی صدقہ قبول کرتا ہے. حلال کمائی سے کیا گیا صدقہ اللہ تعالیٰ دائیں ہاتھ میں لیتا ہے، پھر اس کے مالک کے لیے اسے پالتا یعنی بڑھاتا رہتا ہے. جس طرح تم میں سے کوئی اپنا بچھیرا پالتا ہے، بچھیرا کون ہوتا ہے؟ گھوڑے کا بچہ. گائے کے بچے کو بچھڑا کہتے ہیں اور گھوڑے کے بچے کو بچھیرا کہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے. اسے بخاری نے روایت کیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ چھوٹی سی چیز آپ دے دیتے ہیں اللہ کے ہاں کل جائیں گے تو وہ پہاڑوں کے برابر ہے. ہو سکتا ہے ایک شخص جس نے اپنی زندگی میں غربت دیکھی ہو، کل قیامت کے دن اس کے نامے مال میں ہو کہ اس نے ہزاروں گز کپڑا ڈونیٹ کیا تھا، تو وہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ میں نے تو زندگی میں کبھی اتنا اکٹھا دیکھا ہی نہیں اپنے پاس. تو وہ کہیں گے کہ وہ جو ایک دو گز جو تیرے اپنے بھی کام کا تھا لیکن تو نے اپنے سے بھی زیادہ ضرورت مند کو دے دیا، تو یہ اس کو ثواب چلا جائے گا، تیرا اللہ نے وہ بڑھا دیا. اسی طرح ہو سکتا ہے کھانے کے لک میں، وہاں ہو سکتا ہے کہ فوڈ کنٹینرز میں بدلے ہوں. بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ ہمارے گھروں میں کتنی ایکسٹرا چیزیں ہوتی ہیں نا، کپڑے بھی ہوتے ہیں ہم پہنتے بھی نہیں ہیں، اور دنیا میں دوسرے ملکوں میں دوسری جگہوں پہ لوگ سردی کی وجہ سے مر رہے ہوتے ہیں. ابھی چند دن پہلے بھی کسی نے یہ بھیجا تھا ایک میسج کہ سیریا میں آج کل جو آپ کو پتا کہ چل رہی ہے خانہ جنگی، تو وہاں لوگ سردی کی وجہ سے مر رہے ہیں. ایک تصویر تھی جس میں کتا پڑا ہوا اور بچہ اس کو کھا رہا ہے، چھوٹا بچہ اس کے گوشت کو کھا رہا ہے. اور یقین کریں میں آپ کو پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ میں اور آپ اپنے گھروں سے وہ چیزیں ہی نکال لیں نا جو ہم نہیں پہنتے یا کم پہنتے ہیں یا نہ بھی ہوں، گزارا ہو جائے گا تو بھی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور ہو سکتا ہے ان کی وہ سردی ہو. پچھلے دنوں وہاں سے کمپین آئی تھی کہ بلینکٹس اور اس طرح کی موٹی چیزیں وہ جمع کر رہے ہیں، لوگوں سے کپڑے ڈونیٹ کرتے ہیں. تو ہمیشہ یہ سوچا کریں کہ یہ مت دیکھے کہ میں کیا دے رہی ہوں، یہ دیکھے کس دل سے دے رہی ہوں. میرے تو گھر میں پڑا ہوا ہے، میری تو الماری میں جگہ نہیں اور کسی کے تن پہ بھی نہیں ہے. یہ احساس بندے کو پھر نیکی کراتا ہے. اور کبھی اپنی دی ہوئی چیز، اپنی جو بھی چھوٹی سی، اس کو چھوٹا نہ سمجھے. اس کو اللہ کے پلڑے میں جب ڈال دیتے ہیں تو ایک دم اس کی گروتھ شروع ہوتی ہے. چھوٹا سا بیج ہوتا ہے نا، پھر آپ دیکھتے ہیں ایک درخت میں بدل جاتا ہے. یہ بھی تو اسی بات کا ثبوت ہے کہ ایک بیج تمہیں ہزاروں لاکھوں بیج دیتا ہے، ہر سال دیتا ہے. تو کیا تم ایک سویٹر اللہ کے لیے دیتے ہو تو وہ تمہیں ہزاروں سویٹرز نکل دے گا؟ یہ تو غیب کے معاملے ہیں. اس لیے ایک اور بعض وقت صرف سستی ہوتی ہے بلیف میں. ہم کب خالی کرتے ہیں گھر؟ جب ہم پاکستان جا رہے ہوتے ہیں، الماریوں کی الماریاں خالی ہوتی ہیں کیونکہ اب آگے اور لے کے آنے ہیں، یا پھر کوئی ایسی کلیمیٹی آ جاتی ہے کہ جس کے اوپر پھر ایک سب طرف ماحول بنا ہوتا ہے. عام حالات میں وہ نیکی جب کوئی دوسرا نہیں کر رہا اس وقت کرنا، یہ انسان کا اپنا اس نیکی کے ساتھ ایک میلان ہونا اور دل سے اٹھنے والی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اگلا ہے صدقہ اللہ تعالیٰ کے خصوصی فضل و کرم کا باعث بنتا ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بینا رجل بفلاتن
من الأرض فسمي صوتا في سحابة اسكي حديقة فلان فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوأبت ذلك الماء كله فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته فقال له يا عبد الله ما اسمك قال فلان للاسم الذي سمي في السحابة فقال له يا عبد الله لما تسألني عن اسمي فقال إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول اسقي حديقة فلان لاسمك فما تصنع فيها قال أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثه. سمجھ آئے واقعہ؟ بہت دفعہ آپ نے یہ حدیث سنی ہوئی ہے، تفاسیر میں کوٹ کی جاتی ہے. آئیے پڑھتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا ایک شخص جنگل میں کھڑا تھا، اس نے بادل سے آواز سنی، کسی نے آواز دی کہ فلاں آدمی کے باغ کو پانی پلاؤ. چنانچہ بادل ایک طرف چلا اور اپنا پانی ایک سنگلاح زمین پر انڈیل دیا. اچانک نالیوں میں سے ایک نالے نے سارا پانی جمع کیا اور وہ آدمی پانی کے پیچھے چلا. دیکھا کہ ایک شخص اپنے باغ میں کھڑا ہے اور اپنے بیلچے سے پانی ادھر ادھر تقسیم کر رہا ہے. اس آدمی نے کہا کہ اللہ کے بندے تمہارا کیا نام ہے؟ اس نے کہا فلاں. وہی نام جس نے بادل سے سنا تھا. پھر اس نے دریافت کیا اللہ کے بندے تو میرا نام کیوں پوچھتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے اس بادل سے جس کا یہ پانی ہے آواز سنی تھی کہ فلاں کے باغ کو پانی پلا اور تیرا نام لیا، میں جاننا چاہتا ہوں تو اپنے باغ میں کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا جب تو نے پوچھا ہے تو میں بتا دیتا ہوں کہ جو کچھ میرے باغ میں پیدا ہوتا ہے اس کا تہائی حصہ صدقہ کر دیتا ہوں، یعنی 1/3، اور ایک تہائی سے میں اور میرے عیال کھاتے ہیں، یعنی بچے گھر والے، اور ایک تہائی اس باغ میں واپس لگا دیتا ہوں، یعنی نئے سال کی فصل کے لیے. اب آپ دیکھیں کہ یہ کتنی خوبصورت بانٹ ہے، اور یہ ہے اصل میں خرچ کرنے کا منیمم طریقہ. یعنی میں نے اس حدیث کو جب سنا فرسٹ ٹائم، اس کے بعد سے حقیقت میں ہر وقت یہی خیال آتا ہے کہ جو بھی چیز ہے اس کو 3 حصے کر لو. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کتنی فطری بات ہے، یہ بھی نہیں کہا سارا دے دو، یہ بھی نہیں کہا صرف 2.5% دے دو، اور یہ بھی نہیں کہا کہ جی بس دے کے روتے رہو. اپنا حصہ بھی ہے، رشتہ داروں کا بھی ہے، اللہ کا بھی ہے، اور سیونگز بھی ہے. اسی حدیث سے پھر مفسرین یا محدثین مال جمع کرنے کی بھی دلیل دیتے ہیں نا، کہ جمع بھی کر سکتے ہیں. 1/3 جو ہوتا ہے اس میں آپ اگلے سال کے خرچے یا راس ہے یا جو آپ نے مال آگے کاروبار میں لگانا ہے یا اپنی آنے والی کسی ضرورت کو سامنے رنگ کے اگر خرچ کر لیتے ہیں تو اس کی بھی اجازت ہے. تو یہ بہترین طریقہ ہے. اسلام دین فطرت ہے، کسی دوسرے کا حق لے کر ہمیں حق مارنے والا نہیں بنا دیتا، اس لیے اس چیز کو اپنی زندگی میں رکھیں. اب آپ اس کو پریکٹیکلی کیسے کر سکتے ہیں؟ انسان جو ہے نا وہ اپنی زندگی میں غور سے اگر دیکھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اس کی ضرورت سے بہت زیادہ دیا ہوتا ہے. آپ خود بھی اپنے اوپر لے کے دیکھیں، صرف اگر آپ اپنی ضرورت دیکھیں تو وہ اتنی تو نہیں ہے جتنا اللہ نے آپ کو نوازا ہوا ہے. اسی طرح ایک مرد جو کماتا ہے اور ہم کہتے ہیں یہ غریب مرد ہے، اگر آپ دیکھیں کہ وہ مرد صرف اپنی ذات تک رکھے
تو اس کی ضرورت تو بہت جلدی پوری ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے مال اور ہمارے کاموں میں ہماری چیزوں میں دوسروں کا حصہ رکھا ہوتا ہے. یہ بالکل وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سب کا نصیب رکھا ہوا ہے, رزق سب کا مقرر ہے, لیکن اس مقرر شدہ رزق کے اندر ہوتا کیا ہے کہ دوسروں کا حصہ ہمارے حصے میں ڈال دیا جاتا ہے, جس سے ظاہر لگتا ہے کہ دنیا میں کچھ لوگ غریب ہیں. جیسے بھی ہم نے بات کی کہ سیریا میں لوگ سردی سے جا رہے ہیں, اب یہ کیا بات ہے, آپ پوچھ سکتے ہیں کہ جب حصہ تو اللہ نے ہر ایک کا رکھا تو ان کا کدھر ہے, ان کا ہمارے والوں میں. اور اسی طرح لوگ اپنی لڑائیوں اور جھگڑوں کی وجہ سے رزق سے محروم بھی کر دیے جاتے ہیں. تو ایک ہی کام پہ کئی فیکٹر اللہ تعالیٰ کے انسان کے اوپر لگ رہے ہوتے ہیں. آپ اور میں ہمیشہ اپنے لیے دیکھیں میں کیا کر سکتی ہوں اور ڈو دا بیسٹ, اور پھر اللہ تعالیٰ سے اس سے بہترین کی امید رکھیں. اب صدقے کے فوائد دیکھیے, اور ان کو دیکھ کر 1, 2, 3 لگا لیں تو پھر تو دل نہیں چاہتا کہ کوئی چیز اپنے پاس رکھیں. پہلی چیز, صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو دور کرتا ہے. آتا ہوگا اللہ کو غصہ ہماری کسی بات سے؟ میرا لئے ہم تو ہر وقت ہی شاید اللہ تعالیٰ کو غصہ دلانے والے کام کرتے ہیں. مجھے سورہ نساء کی آیت یاد آ گئی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کے بارے میں کہا کہ وہ فرعونی جنہوں نے ہمیں غصہ دلایا تو پھر ہم نے بھی ان کا پیچھا کروایا. تو اللہ کا غصہ آئے تو اس کو دور کیا جائے گا. دوسری چیز, اور بری موت سے بچاتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری موت اچھی ہو, ہر ایک چاہتا ہے الحمدللہ. ان دونوں کی روایت دیکھتے ہیں. عن ابی سعید رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة السر تطفئ غضب الرب وصلة الرحم تزيد في الأمور وفعل المعروف يقي مساري السوء. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پوشیدہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے, چھپا کے دیں یعنی ہڈن, اور نفلی صدقہ چھپا کے دیا جانا چاہیے. صلہ رحمی عمر میں اضافہ کرتی ہے, یعنی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا. اب آپ دیکھیے کہ بعض دفعہ ہمارے پاس اپنی ضرورت سے بھی زائد ہوتا ہے, نہ بھی ہو, ہم اپنی ذات پہ لیتے ہوئے تو بہت خوش ہوتے ہیں, لیکن رشتہ داروں کی بات ہے تو کہتے نہیں ہم کسی کو کچھ نہیں دیں گے. اب کون کس کو دے, ایک کو دیا تو سب کو دینا پڑے گا. تو ایسے وقت میں صلہ رحمی کیا ہوتی ہے کہ انسان اپنی ذات پہ دوسروں کو لگا کر بڑھا کر دے کے, تو اللہ تعالیٰ دوسروں کو دینے سے آپ کا مال تو کم نہیں کرے گا لیکن آپ کی عمر بڑھا دے گا. دنیا میں کسی کو پتہ چل دینا کہ ایک ایسی چیز ہے جس سے عمر بڑھ جاتی ہے, کوئی ایسی دوائی ہے, کوئی ایسی ٹیبلٹ ہے, کچھ بھی, تو میرا لئے سب اس کو ہر قیمت پہ خریدنا چاہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے رشتہ داریوں سے عمر بڑھتی ہے. یہ بھلا کیسے؟ میں اس حدیث پہ بہت غور کرتی ہوں تو پھر میں نے ایسے ایک دو عملی نمونے بھی اپنی خاندان میں دیکھے. کئی دفعہ بیماریوں کے منہ سے بچتے ہیں اور لمبی عمر پائی انہوں نے, اور معروف ہے ان کے بارے میں کہ وہ بہت صلہ رحم تھے, رشتہ داروں کو بہت دیتے لیتے تھے. تو جب میں نے اس پہ غور کیا نا کہ عمر کیسے بڑھتی ہے, تو مجھے جو بات سمجھ آئی اللہ کے حکم سے وہ کیا آئی کہ دیکھیے کہ حدیث میں آتا ہے نا, یعنی آپ کی موت کا وقت آ چکا ہے, آج شام کو آپ نے فوت ہو جانا ہے. آپ کا کوئی رشتہ دار, کوئی پیارا آپ کے لیے دعا کر رہا ہے کہ اللہ ان کی عمر لمبی کرنا, اللہ تعالیٰ ان کو بیماری سے بچانا. اس دعا سے آپ کی عمر بڑھ جاتی ہے. جب ہم صلہ رحمی بہت کرتے ہیں رشتہ داروں کو, تو رشتہ داروں کے جواب میں کیا لیتے ہیں؟ دعائیں لیتے ہیں, تو ان کی دعائیں ہماری عمر لمبی کر دیتی ہیں. بعض وہ رشتہ دار ہوتے ہیں جو بےچارے ہمیں جواب میں وہ دے ہی نہیں سکتے, اور اگر وہ اپنی محبت سے دیں گے بھی تو ہو سکتا ہے آپ کے ہاں ہم نے کیا کرنا ہے اس کو لے کے, ہمارے پاس اس سے بھی اچھا ہے. وہ آپ کو جواب میں آپ کی وہ مطلب کی چیزیں تو نہیں دے سکتے, لیکن ان کی دعائیں, اور حقیقت میں انسان دعائیں لیتا ہے. میں اکثر سوچتی ہوں کہ کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کو اللہ نے مال بھی دیا ہے اور اپنے اس مال سے وہ لوگوں کی دعائیں نہیں لیتے, پھر محرومیاں ہی لیتے ہیں, مطلب کنجوس ہوتے ہیں یا شک ہوتا ہے ان کے اندر. تو انسان کو رشتہ داروں کے معاملے میں بہت کھلے دل کا ہونا چاہیے. تو فرمائے صلہ رحمی عمر میں اضافہ کرتی ہے. نیک عمل آدمی کو برائی کے گھڑے میں گرنے سے بچاتا ہے. کوئی بھی نیک عمل کرتے ہیں نا, تو اس سے انسان برائی کے گھڑے میں گرنے سے بچتا ہے. کیسے بچتا ہے؟ آپ کسی بھی نیک عمل کو ایک ڈوری سمجھیں. امیجن کیجئے اسٹرانگ سی اسٹرنگ ہے, ایک ہاتھ اوپر ہے, ٹھیک ہے, کسی کنویں کے پاس سوچ لیجئے, کسی کھنٹی سے بندھ گیا, دوسرا ہاتھ نیچے کنویں میں گرے ہوئے شخص کے. جو ہی ایک شخص اس کنویں میں نیچے گرنے لگتا ہے, وہ اس ڈوری کو پکڑ لیتا ہے, تو اوپر کھڑا شخص اس کو بچا لے گا نا. اسی طرح ہر نیکی دوسری نیکی کا ایک رستہ بن جاتی ہے، ایک رسی بن جاتی ہے کہ انسان بھی برائیاں کرتا ہی نہیں ہے، اور ایک دفعہ حیا بھی تو آ جاتی ہے نا. جیسے میں کسی کو جانتی ہوں کہ انہوں نے جب داڑھی رکھی تو انہوں نے کہا کہ اس کے بعد میں صدمے نہیں گیا. کیوں نہیں گیا؟ مجھے شرم آتی تھی کہ داڑھی والے چہرے سے صدمے میں جاؤں گا. ہاں اب آپ دیکھیں، داڑھی کا رکھنا ایک نیکی تھی، تو اس نے ان کو کسی گندی چیز کو اور گندی جگہ پہ جانے سے بچا لیا. تو اس طرح سے انسان کو حیا بھی تو آنے لگتی ہے. اسی طرح بہت ساری سسٹرز نقاب کر لیں، حجاب کر لیں، تو بازاروں میں عام طور پہ پھرنا گھومنا ان کا چھٹ جاتا ہے، یا عام طور پہ ایسے سوشلائزنگ کے نام پہ ادھر ادھر گھومتے تھے تو وہ نہیں ہوتا. تو نیکیاں جو ہیں وہ پھر برائیوں سے روک لیتی ہیں، اور قرآن پاک میں بھی یہ آیت موجود ہے. پھر تیسرا فائدہ کیا ہے کہ قیامت کے دن مومن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا. روایت ہے مرثد بن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال حدثني بعض اصحاب رسول الله انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان ذل المؤمن يوم القيامة صدقته. حضرت مرثد بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ سے سنا، آپ فرماتے تھے قیامت کے روز صدقہ ایماندار کے لیے سایہ ہوگا. اسے احمد نے روایت کیا. آپ دیکھیے کہ سب کو امبریلا پسند ہوتی ہے نا، تھوپ ہے تو سایہ ڈھونڈتے ہیں، بارش ہو تو سایہ ڈھونڈتے ہیں. قیامت کے دن سورج کتنا قریب ہوگا، اور اس وقت بندے کا صدقہ اس کے سر پہ بادل بن جائے، اس سے بھی خوبصورت اور کیا قدردانی ہوگی. آپ سوچتے ہیں ہم تو بہت تھوڑی سی چیزیں دیتے ہیں اور ہمیں تو یاد بھی نہیں رہتی، یہ سب کیسے ہوگا؟ بعض لوگوں نے عقل بڑی استعمال کی ہے نا دین کے معاملے میں، کہتے تھے جی کیسے سایہ بنے گا، پتہ نہیں کب دیا کیا دیا، اچھا نیا ہوگا پرانا ہوئے گا. وہ لطیف الخبیر ہے، اللہ پہ اپنے آپ کو ڈال دیں. چھوٹی سے چھوٹی میں یا مل مسکال ضرورت ان خیر جرا اور شر جرا، پورا یقین رکھیے کہ جو بھی کام آج ہم کرتے ہیں قیامت کے دن اس کو ہم دیکھیں گے. اور میں اس کو سوچتی ہوں نا تو سر گھومنے لگتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حساب کتاب کتنے ایکوریٹ ہیں، کتنا کیا آپ اس کو ڈیجیٹل کہیں، کمپیوٹرائزڈ کہیں، اس کو ٹچ سکرین کہیں، کچھ بھی کہیں، قیامت کے دن ایک ایک چیز کھل کے سامنے آ جائے گی. سوچے ذرا ایک لمحے کے لیے، سوچ کے خوف آتا ہے کہ اچھا لگتا ہے؟ چھوٹی سے چھوٹی چیزیں سامنے آ گئی تو ہم تو آنکھ نہیں اٹھا سکیں گے وہاں، تو پھر نیکیاں زیادہ ہوں تاکہ وہ چیزیں دکھے. پھر اسی طرح اگلا فائدہ کیا ہے، معمولی چیز کا صدقہ بھی آگ سے بچا سکتا ہے. عن عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اتقوا النار ولو بشق التمرۃ. حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جہنم کی آگ سے بچو خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے کر بچو. اسے بخاری نے روایت کیا. کھجور نہیں، کھجور کا ٹکڑا. اور آپ کے ہمارے لیے تو کھجور پھر بھی قیمتی چیز ہے، عربوں کے لیے تو کھجور ایک عام چیز تھی. جیسے رات جاتے کسی گاؤں میں بیر گرے ہوں یا جامن گرے ہوں، وہاں کھجوریں پڑی ہوتی تھی، کہا کہ کھجور کا بھی چھوٹا سا ٹکڑا دے کے اگر بچ سکتے ہو تو بچ جاؤ. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے ہاں کوانٹیٹی نہیں کوالٹی مطلوب ہے، اور کوالٹی بھی چیز کی نہیں دینے والے کی، جس دل سے ہم دیتے ہیں. پھر افضل ترین صدقہ کیا ہوگا؟ سوچیے، ہم تو سوچتے ہیں بہت کی بڑی چیز ہوگی، نہیں، صدقہ پانی پلانا ہے. ان سعد بن عبادۃ رضی اللہ عنہ انہ قال یا رسول اللہ ان ام سعد ماتت فأی الصدقۃ افضل قال الماء قال فحفر بئرا وقال هذه لأم سعد حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، سعد کی ماں فوت ہو گئی، بس کون سا صدقہ افضل ہے؟ مطلب یہ تھا کہ ہم ان کی طرف سے کیا چیز صدقہ کریں. آپ نے فرمایا پانی پلانا. انہوں نے ایک کنواں کھودا اور کہا کہ یہ سعد کی ماں کے ثواب کے لیے ہے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا. یہاں دو تین باتیں دیکھیے گا، بہت ہی خوبصورت ہے. اس میں سعد بن عبادہ یہ روایت پوچھ رہے ہیں نا، اور ساتھ ہی کہہ رہے ان ام سعد ماتت، تو وہ کون تھی؟ ان کی اپنی ماں تھی. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت کنواں موجود تو کوئی نہیں تھا، لیکن فحفرا، خود کھودا، بچے نے محنت کی، کنواں کھودا. اور صحراؤں میں کنویں کھودنے کو آسان نہیں ہوتے، بڑا گہری جگہ پہ جا کے پانی ہوتا ہے. یعنی خود محنت کی اور اس کے پانی کو وقف کر دیا. لوگ کنویں کھودتے تھے اس دور میں، لیکن وہ ان کی اکانومی تھی، کام تھے، وہاں پیسے لگا کے لوگوں کو پانی دیتے تھے. جنہوں نے کہا کہ اب میں نے کھود تو دیا، اب اس کا پانی بیچوں گا نہیں، بلکہ وہ میری ماں کی طرف سے صدقہ جاری ہے. کتنی خوبصورت چیز ہے. ایک دفعہ چند سال پہلے، چند نہیں اب تو کافی سال ہی ہو گئے ہوں گے، سندھ کے صحراؤں میں کنویں کھودنے کی ایک مہم آئی تھی. تو الحمدللہ تب ہم لوگوں نے کافی زیادہ اس پہ کوشش کر کے کئی کنوؤں کے لیے پیسے جمع کر کے بھجوائے تھے، اور پھر کنویں کھودے، پھر انہوں نے اس کی تصویریں بھی بھیجی. آج کل کچھ ماہ، دو تین ماہ پہلے پاکستان میں جب گرمی کا موسم تھا، تو بہت ساری اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں کہ جہاں سڑکوں کے کنارے پانی کے، وہ جو حمام کہہ لیجئے یا واٹر کولر نہیں ہوتے، سٹیل کے بنے ہوتے ہیں، وہ لگوانے کی کمپین تھی. اس طرح کی کوئی نہ کوئی چیز آپ لوگ بھی اپنے نظر میں رکھیں. دیکھیے، اسلام صرف ہمیں یہاں بیٹھ کے پڑھنا لکھنا نہیں سکھاتا، ہمیں انسانیت کی خدمت کرنی ہے. لیکن میں دیکھتی ہوں کہ چونکہ ہم ویسٹ میں رہتے ہیں، تو یہاں بازار ہمیں لگتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے، اور اپنے ملکوں میں ہماری اتنی توجہ نہیں ہوتی، تو پھر یہ چیزیں ہمارے سامنے نہیں آتی. لیکن جو ہمارے اپنے ملکوں میں رہ کر یہ چیزیں سن رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، ان کے لیے تو بہت سارے نیکیوں کے مواقع ہیں. ہم ایسا کوئی پروجیکٹ شروع نہ بھی کر سکے، لیکن اگر کوئی کسی کا پہلے سے پروجیکٹ ہو، تو ہم اس میں اپنا حصہ ضرور ڈال سکتے ہیں. اور اس میں انہوں نے سب لکھا ہوتا ہے، ایک کولر کے اتنے پیسے ہیں، اتنے ہیں. پھر ایک ابھی پچھلے دنوں ایک آیا ہوا تھا میرے پاس، کسی کا فلٹریشن پلانٹ کا نا، کہ کچھ صحرا ایسے جہاں ریت بہت ہے، تو وہاں سے پانی نکلنے ہی نہیں، ریت بہت ہے، تو وہاں فلٹریشن پلانٹ لگ رہے ہیں. تو اگر کسی کو کسی بھی جگہ کو حصہ ڈالنا ہو، تو آپ لوگ انفارمیشن لے سکتے ہیں. کیونکہ انسانیت کو اگر علم کا پانی دینا اجر ہے، تو پینے کا پانی دینا کتنا بڑا اجر ہوگا، جس سے زندگی کی بقا ہے. تو اس طرح کی نیکیوں میں ضرور حصے ڈالا کرے، اس سے نعمتوں کی قدر بھی رہتی ہے. ہمارے گھروں میں تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے، ٹوٹی کھول کے ہم بے شک باہر چلے جائیں، ہمیں کوئی پرواہ بھی نہیں ہوتی. لیکن آج بھی دیکھیں، ہمارے اپنے ملکوں میں لوگوں کے پاس پینے کا پانی نہیں ہوتا، بجلی نہیں ہوتی، گیس نہیں ہوتی. گو کہ ایک محدود پیمانے پہ کچھ لوگوں کے ساتھ یہ پرابلم زیادہ ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود دوسروں کی ان چیزوں پہ غور کرنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کہ ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر آ جاتی ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے اگلا فائدہ صدقے کا کیا ہے، کہ صدقے کے لیے سفارش کرنے والے کو بھی ثواب ملتا ہے. تو اب میں نے تو یہ ٹاپک اب پڑھا، ابھی اس سے پہلے میں نے کیا کیا؟ سفارش کی نا. تو من دعا علی الخیر کفائلہ، میں نے اگلا کے ٹاپک نہیں دیکھا ہوا تھا، تو اللہ نے میری زبان سے وہ کہلوا دیا. اگر آپ میں سے کسی کو کوئی رغبت آئے گی، آپ کچھ کریں گے، تو انشاءاللہ اس میں مجھے بھی حصہ ملے گا اللہ کی توفیق سے. روایت پڑھتے ہیں. ان ابی برد تبنی ابی موسا ان ابی رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاہ السائل او طلبت الیہ حاجت قال اشفعوا تؤجروا ویقضی اللہ علی لسان نبیہ ما شاء. حضرت ابو بردہ بن ابو موسیٰ اپنے باپ، یعنی ابو موسیٰ الاشعری جو ان کے باپ تھے، ان سے روایت کرتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی سائل آتا، سائل سے کیا مراد ہے؟ سوالی، جس کی حاجت تھی، یا کوئی آدمی اپنی حاجت بیان کرتا، تو آپ لوگوں سے فرماتے تم سفارش کرو، تمہیں بھی ثواب ملے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کی زبان سے جو چاہے گا دلائے گا. اسے بخاری نے روایت کیا. یہی بات آگئی کہ کبھی آپ کے پاس خود کوئی چیز نہیں ہوتی، دوسروں کا رغبت دلا سکتے ہیں. اب دیکھیے کہ بعض وقت ہمارے پاس پوری بری چیزیں ہوتی ہیں، ہم ایکسٹرا چیز لیتے ہی نہیں، نہ رکھتے ہیں، نہ ہر وقت کی شاپنگز ہیں. لیکن آپ کے ارد گرد رہنے والوں میں بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جن کے پاس بہت کچھ ہے، تو اگر آپ ان کو رغبت دلا کر ان کی چیزوں کو کم کرواتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس میں اجر ملے گا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جی الحمد للہ, میں یہ دیکھ رہی تھی, میں نے کہا الحمد للہ زکوٰۃ کے مسائل کے لیے کتاب الزکوٰۃ پہ آپ آلموسٹ فنش کر چکے ہیں الحمد للہ. دیکھیں اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ احادیث کیا ہوئے علم ہمیں عطا فرما رہے ہیں, اور کتنا ذہن کھلتا ہے, کتنا دل کھلتا ہے, اور پھر وہ چیز کرنے کو ایسا لگتا ہے کہ ہاں انسان کہتا ہے نا کہ شرح صدر سے کرتا ہے نا. الحمد للہ الحمد للہ. اور اس کے لیے دیکھیے علم کا ہونا کتنا ضروری ہے یا نہیں, بتائیے آپ لوگوں کی, آپ لوگ کیا کہتے ہیں, ہے آپ لوگ تو الحمد للہ اس سے جڑے ہوئے ہیں اور ہے نا, بالکل الحمد للہ الحمد للہ, اللہ کا بہت احسان ہے. آج ہم نے دو چیپٹرز دیکھے, صدقہ فطر کے بھی مسائل دیکھے اور نقلی صدقہ کا بھی ہم نے آج دیکھا الحمد للہ. یہاں سے دیکھیں کہ اگر ہم صدقہ فطر کو دیکھیں تو سب سے فطر کون سا صدقہ ہے, ایک تو دیکھیں نقلی صدقہ بھی ہوتا ہے نا, یہ کون سا صدقہ ہے, فطر صدقہ فطر کون سا صدقہ ہے, نقلی ہے, فرض ہے بالکل. اور دیکھیں یہاں پر ہمیں صدقہ فطر کا دینے کا مقصد, یہ صدقہ فطر کب دیا جاتا ہے, چلے پہلے تو یہ بتائیے صدقہ فطر کب دیا جاتا ہے, نماز کی عید کی نماز سے پہلے, گڈ ماشاء اللہ. اور دینے کا کیوں دیا جاتا ہے, مقصد کیا ہوتا ہے, کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ پابندی لگائی ہے کہ آپ یہ جو ہے صدقہ فطر دیں گے, وجہ کیا ہے, ہمیں دو تین باتیں یہاں سے احادیث سے پتہ چلیں کہ انسان سے عام جو روزے کی حالت میں جو عام گناہ ہو جاتے ہیں, جی ہاں ایک تو یہ کہ گناہ کا کفارہ ہے جو روزے کی حالت میں ہوتے ہیں, پھر غریب لوگ عید کی خوشی میں بھی یہ پیسہ استعمال کر سکتے ہیں نا, کسی کی حاجت پوری ہو, حاجت مند کو مل سکتا ہے بالکل. اور پھر دیکھیں کہ صدقہ فطر نماز کی عید سے پہلے کہا گیا نا, اور ہم دوسری روایت میں دیکھیں گے کہ دو دن, ایک یا دو دن پہلے بھی آپ دے سکتے ہیں, لیکن اگر عید کی نماز کے بعد ادا کیا تو کیا ہوگا, صدقہ فطر ہی شمار ہوگا یا پھر وہ کون سا صدقہ بن جائے گا, نارمل صدقہ ہو جائے گا, عام صدقہ شمار ہوگا ہے نا. تو اس کے لیے دیکھیں کتنا ضروری ہے کہ یہ صدقہ فطر اگر ہم اسی نیت سے دے رہے ہیں تو پھر اس دنوں کا بھی احتجاج اسی ٹائم پہ دیا جائے ہے نا. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو بھی دے دیں کہ جس وقت پہ دینا مقصود ہے اسی ٹائم پہ. اور پھر دیکھیں کہ صدقہ فطر ہر کسی کے اوپر فرض کیا گیا ہے نا, جیسا کہ ہم نے اس احادیث سے دیکھا کہ ہر مسلمان, غلام, آزاد, مرد, عورت, چھوٹا بڑا, روزے دار, غیر روزے دار, صاحب نصاب, سب پر فرض ہے. اس سے کیا پتا چلتا ہے, کیا پتا چلا, اب ایک مستثنا ہے کہ جس شخص کے پاس ایک دن رات کا کھانا نہ ہو اس کو اس کے اوپر پھر نہیں ہے, لیکن دیکھیں کہ ایک وقت کا کھانا ہر کوئی دے سکتا ہے, غریب سے غریب بھی دے سکتا ہے, اللہ کے اس کے پاس پھر خوراک ہی نہ ہو پھر وہ مستثنا ہے اس میں سے. لیکن اللہ تعالیٰ کی دیکھیں یہاں پر حکمتیں پتہ چل رہی ہیں ہے نا. اور صدقہ فطر ہر کسی کو دینا چاہیے, گھر کے لوگوں میں سے ہر کوئی کسی کو دے گا یا کون دے گا پھر, اور وہ ادا بھی ہو جائے گا. جی گھر کے کون سے فرد کو دینا دے تو وہ پھر سب کی طرف سے بھی ادا ہو سکتا ہے. جی صدقہ فطر گھر کے سرپرست اگر گھر کے تمام افراد کی طرف سے بھی دے دیں, اور اس میں ملازم بھی شامل ہیں, اس کے اندر اگر کوئی گیسٹ آیا ہے وہ اس کی طرف سے بھی دے, تو پھر جو ہے وہ صدقہ فطر ادا ہو جائے. ٹھیک ہے. اچھا اب ہم نفلی صدقے کی طرف آتے ہیں. اب دیکھیں اس کو کیا کہا گیا, صدقۃ التطوع ہے نا, اور اس میں اطاعت بھی آ جاتی ہے نا. اب نفلی صدقے کو تطوع کیوں کہا گیا؟ کون کرے گا یہ نفلی صدقہ؟ ویسے کون دیتا ہے؟ دیکھیں فرض صدقہ تو دینا ہی دینا ہے نا, ہر حال میں دینا ہے, لیکن نفلی صدقہ کون دے گا؟ دل کی خوشی سے جو کرے گا وہی دے گا نا. اور اگلی حدیثوں سے ہمیں کیا پتا چلا کہ کون سا صدقہ اللہ کے ہاں قبول, کون سا صدقہ ہے جو اللہ قبول نہیں فرماتا؟ اور یہاں سے ایک حدیث سے تو ہمیں نماز کی بھی بات ہوئی, اور کون سی نماز ہے جو قبول نہیں ہوتی؟ کون سا صدقہ, کس مال سے دیا گیا وہ صدقہ اللہ قبول نہیں فرماتا؟ جو حرام مال سے دیا گیا ہو. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز ہم نے کیا دیکھی کہ وضو کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی. اب یہ ہے کہ اگر جان بوجھ کر انسان کرتا ہے تو پھر وہ قبولیت کا درجے میں نہیں آتی نا. جی ہاں. اور اگر حرام مال سے صدقہ قبول دے دیا لیکن اس کا فریضہ تو پورا ہو جاتا ہے, لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اس سے وہ فائدہ نہیں ملتا جو ملنا چاہیے, تو اللہ کے اوپر ہے نا. تو اس لیے ہر ممکن کوشش حرام سے بچنے کی کوشش کرنی ہے. اور پھر اللہ کے ہاں اللہ کیا ہم سے چاہتے ہیں؟ کیا بہت بڑے بڑے صدقے دیں؟ حلال کمائی سے اللہ کے ہاں کون سا صدقہ بھی قابل قبول ہو جاتا ہے؟ کس کون سی بات یہاں بتائی گئی؟ کس کے برابر؟ ایک کھجور کے برابر اللہ تعالیٰ معمولی صدقہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھا دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. کیا پتا چلا کہ تھوڑے یا زیادہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جی ہاں, دل کی خوشی اور نیت اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں. اور پھر چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی اگر خالص نیت سے دے گا تو اللہ تعالیٰ ہزاروں گنا ثواب بڑھا دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اس لیے کیا ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اگر آگے کی بھی دیکھیں تو کیا ہمیں پتا چلا کہ کوئی بھی گھر سے چیز اگر نکالے, کیا وہ چھوٹی سی بھی چھوٹی ہو نا, اس کی نیت اچھی ہے. اور جو نہیں ہے نکالنی ہے نکال دیں, صدقہ کر دیں, کیونکہ اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ وہاں پر بڑھا چڑھا کے دیں گے. کہتے ہیں نا کہ اپنی موت سے پہلے اپنی کلوزٹس کو صاف کر لیں. کتنی چیزیں ہمارے غیر ضروری چیزیں ہیں, اور کچھ اتنی چیزیں ایسی ہیں کہ کچھ ہاتھ بھی نہیں لگایا ہو, تو اس پر سوچنے کی ضرورت ہے. اور پھر دیکھیں کہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم کا باعث بنتا ہے, جیسے کہ ہم نے اس حدیث سے دیکھا کہ کس طرح سے مال کے حصے کی بہترین طریقہ بتایا گیا. پھر صدقہ کے فائدے بتائے گئے. دیکھیں حدیث کے ذریعے ہمیں کس کس چیزوں کیا کیا چیزیں پتا چل رہی ہیں, کیا کہ کون کون سے فائدے ہمیں پتا چلے. صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو دور کرتا ہے. جی ہاں, بری موت سے بچاتا ہے. اور کیا دیکھا ہم؟ نفلی صدقہ ہمیں یہاں پتا چلا کہ جو صدقہ پوشیدہ صدقہ یعنی کہ نفلی صدقہ چھپا کر دینا چاہیے, وہ بھی کیا کرتا ہے؟ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے. صلہ رحمی کیا کرتی ہے؟ جی ہاں, عمر میں اضافہ کرتی ہے. دیکھیں دوسروں کو دینے سے عمر بڑھتی ہے. اور یہ بھی ہم نے دیکھا کہ کیسے بیماریوں سے انسان بچ جاتا ہے, کیونکہ دعائیں کرتا ہے نا انسان, کچھ دے تو نہیں سکتا پھر دعائیں کرتا ہے. اور نیک عمل انسان کو برائی کے گھڑے میں گرنے سے بچاتا ہے. تو اس سے بھی کیا پتا چلا, یہاں سے ہمیں کیا پتا چلا کہ نیکی, ایک نیکی دوسری نیکی کا راستہ کھولتی ہے, برائیوں سے انسان کو دور کر دیتی ہے. تو اس لیے اس کو دیتے رہنا چاہیے, بلکہ ہمیں اپنے بچوں کو بھی اس کی عادت ڈالنی چاہیے. اور دیکھیں تیسرا فائدہ کہ قیامت کے دن مومن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا, ہے نا. کتنی ضرورت ہوگی اس وقت جب سورج اتنا قریب ہوگا, اور صدقہ جو ہم نے دنیا میں دیے ہوں گے وہ ہمیں اس کا سایہ آ جائے گا. سبحان اللہ. جو کام کرے کل کی سوچ ہمارے دل میں ہو کہ یہ کل ہمیں کام آئے گا. دیکھیں یہاں پر پھر بات آ گئی کہ معمولی چیز کا صدقہ آگ سے بچا لے گا. یہ ساری باتوں سے کیا پتہ چلتا ہے اللہ ہماری کیا کون سی چیز دیکھتے ہیں, اللہ کو کوانٹیٹی مقصود ہے؟ نہیں، بلکہ کیا دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کوالٹی دیکھتے ہیں، نیت دیکھتے ہیں، نیت کی کوالٹی کیا ہے نا؟ اور افضل ترین صدقہ کے بعد دیکھیں ہم نے وہ کیا تھا کہ افضل ترین صدقے میں شامل ہوتا ہے پانی پلانا. جو پانی پلانا کیا ہے؟ اتنا بڑا اجر کا کام ہے، زندگی کی بقا کے لیے ہے نا پانی پلانا، لیکن اس کا ثواب کتنا بڑا ہے. تو پانی پلانے کے اگر ہم دیکھیں کہ پانی پلانے کے لیے اتنا بڑا اجر ہے تو اس کی بھی کیا سوچنا چاہیے ہمیں. انسانی خدمت کے لیے اگر ہم ایسی چیزیں دیکھیں تو کیا کریں، ان کاموں میں ہمیں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. جیسے کہ ہم نے دیکھا نا آج کولرز ہیں یا کوئی ایسا کنواں کھودوایا یا جائے، اس میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں. اتنا بڑا، اتنا افضل ترین صدقہ کہا گیا اس کو. جب تک پانی جو وہ پیتا رہے گا اس کا ثواب ملتا رہے گا. اور پھر اور ہم نے جو ایک روایت دیکھی، کیا دیکھی تھی؟ کہ صدقے کے لیے سفارش کرنے والے کو بھی ثواب ہے. کیسے کیسے ثواب ملے گا؟ کہ اگر آپ کسی چیز کے لیے، اچھی چیز کے لیے موٹیویٹ کر رہے ہیں نا کسی کو، یا چاہے ہمارے پاس وہ چیز نہیں بھی ہے لیکن ہم دوسروں کو رغبت دلا رہے ہیں، تو اس کا اجر بھی ملے گا انشاءاللہ تعالی. دیکھیں یہی ساری باتیں ہیں نا کہ نیکی کے کاموں میں دوسروں کو بھی ساتھ لے کے چلو. جی ہاں، کسی کو صدقے کی رغبت دلانا. کہاں کہاں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ثواب کے ذریعے نہیں رکھے. یہ کر لو تو یہ ثواب ملے گا، یہ کر لو تو آگ سے بچ جاؤ گے، یہ کر لو تو اللہ کی غضب سے بچ جاؤ گے، ہے نا؟ تو صدقے کی صورت میں ہمیں کتنے اچھے اچھے فائدے نظر آئے. تو کیا کرنا ہے؟ ابھی آگے بھی ہم پڑھیں گے کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، بہت ساری باتیں. تو صدقے کی نا بہت آکت آئی، بلکہ نا میں اپنا جو عمل ہے، انسان دوسروں کو بتاتا ہے کہ اپنے گھر میں ایک، آپ لوگوں نے بھی مجھے گمان ہے کہ کرا ہوگا آپ لوگوں نے بھی، ایک چھوٹا سا ڈبا رکھے ہیں، روزانہ اس میں صدقہ دیتا ہے، بلکہ اپنے بچوں کے ہاتھ سے بھی ڈبا، تاکہ ان کو بھی عادت ہو. تو انشاءاللہ تعالی جب ہم یہ فائدے بھی پڑھتے ہیں اور اتنے جو یہاں کریں گے نا وہاں پائیں گے، اس نیت سے کریں. اور پتہ ہے صدقہ کتنی برائیوں کو حادثات سے بچا لیتا ہے. تو انشاءاللہ تعالی اس کی اپنے اندر عادت ڈالیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، الحمدللہ یہاں تک آج ہمارا لیسن تھا، اس کو بھی ہم انشاءاللہ مکمل کر لیں گے. اور تقریباً آج آپ کی انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں یہ بک بھی مکمل ہو جائے گی. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی توفیق عطا فرمائی، کیونکہ یہ بھی دیکھیں زکات بھی ایک فرض ہے ہر مسلمان کے اوپر، اور اس کو سمجھنا، اس کو کس طرح سے ادا کرنا، ہم سب کو جاننا بہت ضروری ہے تاکہ اس کی اچھی سی ادائیگی ہو، ہمارا مال پاک ہو، اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکے، ہے نا؟ الحمدللہ. اور اللہ تعالیٰ کی دیکھیں کتنی بڑی آج بھی رحمت ہے، انعام سمجھ لیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آج ہماری کلاس کچھ تھوڑی دیر پہلے پھر مکمل ہو گئی. الحمدللہ. دیکھیں یہی بات مجھے، جب بھی میں ٹائم کو دیکھتی ہوں اور کچھ ٹائم مجھے لگتا ہے کہ 5 منٹ 6 منٹ جتنے بھی ہیں چلے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ برکت ہے نا، وقت میں برکت، کہ اسی وقت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہماری کلاس کو مکمل کری، ہمارا جو کلاس کے ٹارگٹ ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ مکمل کرتے ہیں، کوئی ایسی ڈسٹربنیشن نہیں آتی، ڈسٹرب ہم نہیں ہوتے بیچ میں کہ ہم اس سے اپنی کلاس کو پیچھے ہو جاتی ہے. کبھی کبھی ہوتا ہے نا, لیکن وہ بھی اللہ کی طرف سے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے. لیکن اس کے عوض میں پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی جلدی بھی ٹائم پہ مکمل کرا دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے, اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ میری بندیاں کبھی کبھی 2 بجے کے بعد بھی بیٹھتی ہیں, میرا کلام پڑھ رہی ہوتی ہیں. تو آج تھوڑا سا جلدی آج مکمل ہو گیا الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو ہم یہاں پر مکمل کریں گے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا دے, اللہ تعالیٰ ہم سے قبول کر لے, اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے, ریاکاری سے بچا لے, ہمارے نفس کے شر سے بچا لے, اللہ تعالیٰ ہمیں ہر ستیرہ اور قدیرہ گناہ سے بچا لے. جو سیکھے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے والا بنا دے, اور اللہ تعالیٰ جو ہم پڑھیں جو ہم سیکھیں قیامت کے دن حجت بن جائے, اس کتاب کا نور ہمارے دلوں میں آ جائے, ہر جگہ پھیل جائے اس کتاب کا نور. اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو, ہمارے شوہروں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. آمین یا الہی آمین. اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرما لے, اور اپنا الحمدللہ جزاکم اللہ خیر کثیرہ, اپنا بہت خیال رکھیے گا. زندگی رہی تو کل آپ سے پھر بات ہوگی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.